بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، یہ کتابچہ ہے جی، امیر و مامور کا باہمی تعلق، قرآن و سنت کی روشنی میں، ڈاکٹر اسرار احمد، شائع کردہ تنظیم اسلامی، اس کے صفحہ نمبر 6 پر شروع ہوتا ہے، پہلا جو اس کا حصہ ہے، پہلا چیپٹر کہہ لیں، پہلا باب کہہ لیں، اس کا عنوان ہے اطاعت امر بمقابلہ تنازع فی الامر، نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا. سورۃ النساء. واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. سورۃ الانفال آیت نمبر 46. ولقد صدقکم اللہ وعدہ اذ تحسونہم باذنہ حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ايه نمبر 152 سوره ال عمران. يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله. سوره ال عمران ايه نمبر 154. قل اطیع اللہ واطیع الرسول فان تولوا فانما علیکم ما حمل وعلیکم ما حملتم وان تطیعوه تهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتوا الرسول لعلکم ترحمون. سورہ نور آیت نمبر 54, 55 اور 56. فرائض دینی کا جامع تصور کے ضمن میں ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ فرائض دینی کی چوٹی کیا ہے. اسے خواہ اقامت دین کہہ لیا جائے، خواہ تکبیر رب کہہ لیا جائے، خواہ غلبہ دین حق یا اعلائے کلمت اللہ کہہ لیا جائے، خواہ زمین پر آسمانی بادشاہت کا قیام کہہ لیا جائے، خواہ قیام حکومت الہیہ کا نام دیا جائے، خواہ اسے قیام نظام اسلامی سے تعبیر کیا جائے، خواہ نظام مصطفیٰ نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جائے، خواہ اسلامی انقلاب کہہ لیا جائے، یہ عبارات مختلف ہیں، اصطلاحات جدا ہیں، لیکن بات ایک ہی ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں سمع و اطاعت کا تصور. ہم اس بات سے بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ کام بغیر ایک منظم جماعت کے ممکن نہیں، یعنی صرف جماعت ہی نہیں بلکہ اس کے لیے ایک منظم ڈسپلنڈ جماعت ناگزیر ہے. اس کے لیے قرآن و سنت کی اصطلاح سمع و اطاعت ہے. یہ اصطلاح ہمارے منتخب نصاب نمبر 1 میں سورۃ التوابن کے آخر میں بنی الفاظ ذکر ہوئی ہے. فتق اللہ مستطاعتم، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنے امکان کی حد تک. تاحد استطاعت، اللہ کا تقوی تو دین کی روح ہے، اور اس کا جو نظام بنے گا وہ ہوگا سمع و اطاعت کا نظام، کہ سنو اور بس اطاعت کرو، اور اس کے لیے انفاق کی ضرورت ہے. یہ تینوں چیزیں سورۃ التغابن میں ایک ساتھ ذکر ہوئی ہیں. فاسمعوا واطیعوا وانفقوا، اور التزام کے ساتھ سنو اور بلا چونو چرا اطاعت کرو اور انفاق کرو. ہم یہ جانتے ہیں کہ انفاق دو طرح کا ہے، انفاق مال اور بذل نفس. یہ بات سورۃ حدید کی ابتدائی آیات میں واضح ہو جاتی ہے. تو اب بات گویا پوری طرح کھل کر سامنے آ گئی کہ روح دین اللہ کا تقویٰ ہے اور نظام دین سمع و اطاعت ہے، اور اس نظام کے تحت انفاق مال اور بذل نفس مطلوب ہے. یہی وہ چیز ہے جو اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہے، جو حضرت حارث العشری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، التزام جماعت، سمع و اطاعت، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ. اس حدیث میں جن 5 باتوں کو حکم دیا گیا ہے، ان میں سے تیسری بات اطاعت ہے. اور اس کے لیے جو نظام قرآن و سنت سے منصوص اور معصور ہے، اور جو ہماری پوری تاریخ میں معمول بہی رہا ہے، وہ بیعت کا نظام ہے. ہر چھوٹی بڑی اجتماعیت اسی بنیاد پر قائم ہوئی. ڈھیلی سے ڈھیلی اجتماعیت بھی، جو خالص انفرادی اصلاح کے عنوان سے قائم ہوئی، وہ بھی بیعت کے عنوان سے قائم ہوئی. حکومت بنی تو بیعت کے تحت بنی، حکومت سے بغاوت کی نوبت آئی تو بیعت کی بنیاد پر آئی. ہماری پوری تاریخ میں یہی نظر آتا ہے. لہذا اس کا نظام نظام بیعت سمع و اطاعت ہے. یہ بیعت سمع و اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء و رسل کے لیے مطلق، یعنی غیر مشروط اور غیر مقید ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر شخص کے لیے خواہ وہ خلافت راشدہ تھی خواہ بیعت ارشاد ہو فی المعروف کی شرط کے ساتھ مقید ہے. اس کے سوا اس نظام اطاعت کے حوالے سے کوئی فرق نہیں. البتہ ایک اور پہلو سے اس میں ایک فرق ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے تاکہ اس کی اہمیت بھی سامنے آ جائے اور اس کا صغرہ کبریٰ بھی پورے طور پر واضح ہو جائے اور اس طرح سے انشرح صدر ہو جائے. اس کے ضمن میں سب سے پہلی آیت جو ہم نے منتخب کی وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 یعنی 59 ہے. ارشاد الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اپنے میں سے اصحاب امر کی. بیعت کے سلسلے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی متفق علیہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں وعلی اللہ ننازع الامرہ لہ کہ ہم نہیں جھگڑیں گے اصحاب امر سے چاہے جو بھی امیر ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عمارت کا ایک باقاعدہ سلسلہ ہوتا ہے, ایک شخص امیر نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے امیر مطلق تھے, پھر آپ کہیں کوئی جیش بھیجتے تھے تو کسی کو اس کا امیر بناتے تھے, پھر اس جیش میں بھی کوئی ایک امیر نہیں ہوتا تھا, اس کے تابع مختلف دستوں کے کمانڈر ہوتے تھے. یعنی کوئی میمنہ پر امیر ہے تو کوئی میسرہ پر, کوئی قلب پر امیر مقرر کیا گیا ہے تو کوئی ہراول دستے پر, اسی طرح کوئی پیچھے محفوظ فوجوں یعنی ریزرو فورسز پر امیر ہے, پھر فوج کے مختلف حصوں کی مزید تقسیم بھی ہو سکتی ہے. میمنہ اور میسرہ کے اندر بہت سے دستے اور ان کے الگ الگ کلام کمانڈر ہو سکتے ہیں. چنانچہ یہ تو ایک سلسلہ ہے, لہذا اولی الامر کو جمع کی صورت میں لایا گیا. مزید نوٹ کیجئے یہ اولو اولی یہ ہے ہی جمع کا صیغہ, واحد واحد میں یہ زو زا زی ہوتا ہے تو جمع میں یا زواتو زواتا زواتی ہوتا ہے یا اولاتو اولاتی اولاتی ہوتا ہے. مزید نوٹ کیجئے کہ یہاں اطاعت کی جو تین کڑیاں ہیں اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت, ان میں سے پہلی دو کڑیوں کے ساتھ تو فعل امر اطیعوا کی تکرار ہوئی لیکن تیسری کڑی کے ساتھ نہیں ہوئی. ورنہ عام ذہن چاہتا ہے کہ یا تو ایک ہی مرتبہ اطیعوا کا لفظ کافی ہے کیونکہ بریکٹ کے باہر والی قدر بریکٹ کے اندر موجود تمام اقدار سے ضرب کھاتی ہے, یا پھر اگر تکرار کی گئی تھی تو پھر ایک لفظ کے اضافے سے کوئی حرج نہیں تھا کہ اولی الامر کے ساتھ بھی لفظ اطیعوا دہرایا جاتا, لیکن نہیں. جو کچھ ہوا بالحق ہوا, اللہ کی حکمت کی بنیاد پر ہوا, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت تو مطلق ہے جبکہ اولی الامر کی اطاعت مقید اور مشروط ہے اور پہلی دو اطاعتوں کے تابع ہے. لہذا پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو ان الفاظ کی ترکیب کے اندر مضمر اور مقدر یعنی انڈرسٹوڈ ہے. اب ذرا توجہ کو لفظ اطاعت پر مرکوز کیجئے جس کا مادہ طاء واو عین ہے اور طاء بمقابلہ کرہ کے آتا ہے جیسے طوعاً و کرہاً, عام مستعمل ہے. اطاعت کہتے ہیں دلی آمادگی سے کسی کی بات ماننے کو, یہی اصل میں مطلوب ہے. اگرچہ حدیث میں جو بیعت کے الفاظ ہیں ان کے ساتھ ہی اضافہ کر دیا گیا ہے کہ اگر بے طوع خاطر ہے فبہا, ورنہ اگر کرہن بھی ہے تو بھی کرنی پڑے گی. حضرت عبادہ ابن صامت کی حدیث کے الفاظ بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ, اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری کتاب الاحکام باب کیف یبایع الامام الناس, اور صحیح مسلم کتاب الامارہ باب وجوب طاعت الامراء فی غیر معصیت و تحریمها فی المعصیت. ہم نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم سموتات پر کارمند رہیں گے چاہے مشکل ہو یا آسانی, طبیعت کی آمادگی میں بھی اور ناگواری میں بھی. یعنی چاہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو, تمہارے بارے خاطر ہو, تمہاری رائے اس کے حق میں نہ ہو, لیکن چونکہ فیصلہ ہو گیا, صاحب عمل نے طے کر دیا ہے اور آپ اسے خلاف دین یا دین ہونا یا شریعت کے واضح حکم کے خلاف ہونا بھی ثابت نہیں کر سکے, تو آپ کو وہ فیصلہ ماننا پڑے گا. اگرچہ جماعتی نظم میں جو روح درکار ہے جس سے کامیابی کی ضمانت ہوگی وہ تو یہ ہے کہ جماعت کی اصل ریڑھ کی ہڈی کے اندر یہ اطاعت اپنی اصل روح کے ساتھ یعنی بے طور خاطر ہو رہی ہو. اب اس میں جو اصل بات ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے شرح و بسط کے ساتھ سمجھ لیں, وہ یہ ہے کہ اولی الامر کے ساتھ شرط ہے منکم کی. اس سے ثابت ہو گیا کہ اولی الامر مسلمان ہونے چاہیے. اب اگر کہیں غیر مسلم زبردستی قابض ہو جائے تو مجبوراً اور اضطراراً تو اس کی اطاعت کی جا سکتی ہے، جیسے بھوک سے مرتا انسان سور یا مردار کھا سکتا ہے، جیسے فرمایا گیا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 173۔ بس جو حالت مجبوری میں ہو تو اس پر یہ ناپاک چیز کھانے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ اس کے کھانے میں کوئی سرکشی اور حد سے تجاوز نہ ہو، ورنہ اسلام میں اصلاً غیر مسلم کی اطاعت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اس اعتبار سے کراچی کا مقدمہ بغاوت ہرگز گزشتہ 200 سالہ تاریخ کے اندر روشنی کا ایک عظیم مینار ہے، جہاں ہماری 3 عظیم شخصیتوں نے انگریز کی عدالت میں بربلا تسلیم کیا کہ ہاں ہم باغی ہیں اور مسلمان کسی غیر مسلم حکومت کا وفادار نہیں ہے۔ اول الامر سے اختلاف کی صورت میں لایا عمل۔ اب آپ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ نظام اطاعت 2 طرح کا ممکن ہے۔ ان دونوں کے ضمن میں حکم ہو رہا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی اگر تم کسی چیز کے معاملے میں اختلاف رائے کا شکار ہو جاؤ، تمہارے مابین کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اب دیکھیے تنازع کسے کہتے ہیں، یہ نزع سے باب تفاعل ہے۔ نزع کے معنی ہے کھینچنا، جب جان کھینچی جائے گی تو وہ عالم نزع ہے، لہذا تنازع کے معنی ہے کھینچتان۔ اگر ایک طرف سے ایک کھینچ رہا ہے تو دوسری طرف سے دوسرا کھینچ رہا ہے، تو یہ تفاعل کے وزن پر تنازع ہے۔ باب مفالہ کی طرح تفاعل کے بھی 2 خواص مبالغہ اور مشارکت ہیں، یعنی شرکت بھی ہوتی ہے اور مبالغہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اسی بات کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے، اگر تمہارے مابین یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اب کیا کرنا ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کی رائے ہو کہ یہ چیز صحیح ہے اور دوسرے کی رائے ہو کہ نہیں یہ غلط ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ میں نے صحیح اور غلط کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صحیح اور غلط کے مختلف درجات ہیں۔ ایک معاملہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کی رائے ہے کہ یہ چیز انسب ہے، زیادہ مناسب ہے، اور ایک کی رائے ہے کہ یہ کم مناسب ہے۔ معاملہ نصوص کا نہ ہو، حلال و حرام کا نہ ہو، بلکہ صرف تدبیر کا ہو کہ بحالات موجودہ ہمارے لیے کون سا طریقہ کار موزوں تر ہے، ابھی ہم کوئی مزید قدم اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں۔ ایک کا خیال ہو سکتا ہے کہ ہیں اور ایک کا خیال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہیں۔ اس بحث کو ایک طرف رکھ دیجئے، یہاں معاملہ نصوص کا ہے، جو معاملات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اطاعت سے متعلق ہوں، یعنی حلال و حرام، جائز و ناجائز اور صحیح و غلط میں اگر اختلاف رائے ہو جائے اور تنازع پیدا ہو جائے، یعنی وہ حدیث ذہن میں لے آئیے کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں مشتبہ یعنی غیر واضح ہیں۔ دین میں جو قطعی حلال و حرام ہیں وہ تو بالکل بین ہیں، البتہ ان کے مابین مشتبہات کا دائرہ آ جاتا ہے جہاں اصل میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ مشتبہات میں بھی آدمی کی رائے میں سختی ہوتی ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز حرام سے زیادہ قریب ہے اور کسی دوسرے کی رائے میں یہی چیز حلال سے زیادہ قریب ہے، تو دونوں اپنی رائے پر جازم ہو جائیں گے اور ان آراء میں سختی پیدا ہو جائے گی۔ اس کیفیت کو ذہن میں رکھیے، اس کا حکم یہ ہے کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اس شے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یہ بالکل منطقی سی بات ہے، اس کے لیے کہ غیر مقید، غیر مشروط اور مطلق اطاعت تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اب دیکھیے نظم جماعت کی 2 علیحدہ علیحدہ شکلیں ہیں جنہیں سمجھ لینا چاہیے۔ ایک معاملہ ہو سکتا ہے کسی اسلامی ریاست میں حکومت کے ساتھ اس جھگڑے کے پیش آنے کا۔ ہم سورہ حجرات میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اسلامی ریاست کا اصل اصول یہ آیا کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آیت نمبر 1، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، کیونکہ قرآن و سنت ہی اس کا دستور اساسی ہیں اور اہل ایمان کے بعد جو بھی قانون سازی کا اختیار ہے وہ ایک دائرے کے اندر محدود ہے۔ چنانچہ پاکستان کے دستور میں بھی یہ شکم موجود ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ریاست کا ایک شہری اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ جو مسودہ قانون اس وقت زیر بحث ہے اس کی کوئی شک یا وہ پورا قانون قانون شریعت کے دائرے سے تجاوز کر رہا ہے، یا جو قانون اس وقت ریاست میں موجود ہے اس کی رائے کے مطابق، چاہے اس کی رائے صحیح ہو یا غلط، اس میں اور اللہ اور اس کے رسول کے دائرے میں تجاوز ہے، تو اس صورت میں اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی وضاحت تفصیل ہو چکی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دور میں جو ادارے انسٹیٹیوشنز وجود میں آئے ہیں اور جو عمرانی ارتقا ہوا ہے اس نے ریاست کے تین بنیادی اعضاء آرگنز کو علیحدہ علیحدہ متعارف کرایا ہے. ایک قانون ساز ادارہ یعنی لیجسلیچر ہے اور ایک انتظامیہ یعنی ایگزیکٹو ہے اور ایک عدلیہ یعنی جڈیشری ہے. تو یہ معاملہ عدالت کے حوالے ہوگا. جیسے دستور کی جو دوسری پروویژنز ہیں ان سب کی امین کسٹوڈین عدلیہ ہے. مثلا اگر کسی کے بنیادی حقوق میں کمی کی گئی ہے تو وہ کہاں جائیں گے؟ عدالت ہی کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اسی طرح جب ریاست کے دستور اساسی میں یہ طے ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی تو اختلاف کی صورت میں آپ عدلیہ ہی کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. آپ کے خیال میں اگر کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف ہو رہا ہے ممکن ہے آپ کو مغالطہ ہو، لیکن یہ کہ آپ کے لیے راستہ تو یہی ہے کہ جو بھی اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں. وہاں علماء کو بھی بحث و استدلال کا موقع ہے کہ وہ عدالت میں جائیں اور دلائل دے کر ثابت کریں کہ یہ صرف مغالطہ تھا یا بات واقعی صحیح تھی. یہ ہے صورت جو اسلامی ریاست کے اندر اس دور میں اختیار کی جائے گی. یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ دیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو دیگر ہزاروں حیثیتوں کے ساتھ یہ تینوں حیثیتیں بھی جمع تھیں. صدر ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیف جسٹس بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیف ایگزیکٹو بھی تھے، اور قانون سازی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. آپ تو خود شارع ہیں، شارع اول اللہ تعالیٰ اور شارع ثانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تینوں حیثیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع تھیں. اس کا برعکس آپ کو خلافت راشدہ میں نظر آئے گا، اگرچہ ذرا آگے چل کر اس میں تقسیم شروع ہوئی ہے. غالباً حضرت عمر کے زمانے میں علیحدہ عدالتی نظام قائم ہوا ہے، ورنہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو کوئی علیحدہ عدالتی نظام نہیں تھا اور خلیفہ وقت چیف جسٹس بھی تھا. ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو موالتے لاحق ہو گئے ہیں، وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ کیفیت ہمیشہ کے لیے واجب العمل یعنی بائنڈنگ ہے، اور وہ تمدنی ارتقاء کو نظر انداز کر گئے ہیں. چنانچہ اس ضمن میں بڑے بڑے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نظام خلافت راشدہ دراصل دور نبوت کا تتمہ اور اس کا عکس ہے، اور یہ حیثیت آئندہ کسی بھی نظام حکومت کو حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نظائر کو ہمیشہ کے لیے بائنڈنگ قرار دے دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین، بس تم پر لازم ہے کہ میرا طریقہ اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا طریقہ اختیار کرو. اب کسی اعلیٰ سے اعلیٰ اسلامی حکومت کا بھی تا قیام قیامت یہ مقام نہیں ہوگا. خلافت راشدہ تو اصل میں تتمہ اور نمونہ ہے دور نبوت کا. بہرحال یہ اولو الامر کا معاملہ اس طور سے اسلامی ریاست میں حل ہوگا. نظم جماعت کی دوسری صورت ایک اسلامی جماعت کی ہے. بالفرض ریاست قائم نہیں ہے اور اس کے قیام کی جدوجہد کے لیے ایک جماعت قائم ہوئی ہے، تو اس میں جو اولو الامر ہوں گے ان کے ساتھ معاملہ کس طرح سے ہوگا؟ اب اس میں بھی دیکھیے کہ ایک تو وہ شخص ہے جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہے، وہ آپ کا امیر اول ہے، وہ داعی اول ہے، اس نے پکارا ہے من انصاری اللہ، آپ اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے، اس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت سموتات فی المعروف کی. اب اس کے نیچے عمراء کا ایک نظام ہے اور عمراء کی ایک لمبی زنجیر ہے. جتنی بڑی وہ جماعت ہوگی اور اس جماعت کا جتنا پھیلاؤ ہوگا اتنی ہی لمبی وہ زنجیر چلی جائے گی. اب یہاں اگر تدبیر کے معاملے میں آپ کا کوئی اختلاف ہوگا تو آپ صرف اپنی رائے پیش کر کے آزاد ہو جائیں گے. اب اس پر فیصلہ صاحب امر کرے گا، آپ کو اسے تسلیم کرنا ہوگا، خواہ آپ اسے فی المنشتی قبول کریں اور چاہے فی المکرہ. یہ اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے. اب یہاں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، مسئلہ اس وقت پیدا ہوگا جب ایک شخص کا خیال ہو کہ یہ تو شریعت کی حدود سے تجاوز ہو رہا ہے. اب اس صورت میں یہ ہوگا کہ اگر تو یہ زیریں اطاعتیں یعنی اصحاب امر امیر اول سے نیچے والے ہوں تو آپ کو ایک لائن آف اپیل میسر ہے، آپ اس امیر سے بالا تر امیر کے پاس اپیل کریں گے، اور اگر آپ کو اس سے بھی اختلاف ہے تو اس سے بالا تر کے پاس جائیں گے. آپ کو تھرو پراپر چینل اس بات کو امیر اول تک پہنچانا ہوگا. اس میں کوئی شخص اپنے آپ کو آخری فیصلہ کرنے والا متصور نہ کرے. فرض کیجئے کہ بات آخری امیر یعنی امیر اول تک پہنچ گئی اور آپ اس کی ذات سے بھی مطمئن نہیں ہوئے تو آپ کے لیے راستہ بالکل کھلا ہوگا کہ آپ اس سموتات کی بیعت کا قلادہ گردن سے نکال کر پھینک دیں. ریاست اور جماعت میں یہی بنیادی فرق ہے کہ ریاست کی علاقائی حد بندی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوتی ہے، آپ اس سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے. یہاں جو بھی نظام قائم ہے آپ طوعاً و یا کرہاً اس کے رکن ہیں. جبکہ جماعت کا کوئی علاقائی تسلط نہیں ہوتا، آپ فوراً ہی جماعت سے الگ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو نہ شہر اور گاؤں چھوڑنا پڑتا ہے اور نہ ملک چھوڑنا پڑتا ہے. آپ نے جماعت کا ایک نظم اختیار کیا تھا جو ایک مانوی نظم ہے، علاقائی نظم نہیں. کسی شخص کی ثابت رائے پر آپ کو اعتماد ہوا تھا تو آپ فکری ہم آہنگی کی بنا پر جماعت میں شامل ہوئے تھے. کسی شخص کے خلوص و اخلاص پر آپ کے دل نے گواہی دی تھی اور اس کی عظیمت اور ہمت پر آپ کو اعتماد ہوا تھا تو آپ شامل ہوئے تھے. اگر آپ کے نزدیک اب ان میں سے کوئی چیز نہیں رہی تو آپ کے لیے راستہ کھلا ہے، آپ آنے واحد میں علیحدہ ہو سکتے ہیں. یہ ہے اصل فرق جسے لوگ نہیں سمجھتے. یعنی ریاست کے ضمن میں فیصلے کے لیے عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا، اور جماعت میں امکان بھر کوشش کیجئے کہ اس بات کو معین طریقہ کار کے ذریعے آگے تک پہنچائیے. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں جا کر تو بات رکے گی، کہیں پر جا کر تو یہ زنجیر بند ہوگی اور بات آخری امیر تک پہنچے گی. لہذا وہاں جا کر آدمی کو فیصلہ کرنا ہوگا. اگر دل مطمئن نہیں ہے تو وہ کیسے چل سکتا ہے؟ تدبیر کے معاملے میں اگر دل مطمئن نہیں ہے تو اس کو چلنا چاہیے، لیکن اگر نصوص کے بارے میں دل مطمئن نہیں رہا تب اس کا چلنا ضروری نہیں ہے. وہ اس اطاعت کے قلادے کو اتار پھینکے، اس کے لیے یہ راستہ کھلا ہے. آیت کے آخر میں ذالک خیر و احسن تاویلا، یعنی یہی بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی صحیح طریقہ ہے. اس میں لفظ تاویل کا مفہوم سمجھ لیجئے. اعلی یعولو کا مطلب ہے کسی چیز کسی مرکز کی طرف لوٹنا، اسی سے لفظ آل بنا ہے، جس میں ایسے تمام لوگ ہوتے ہیں جو کسی بڑی شخصیت کی طرف اپنی نسبت کریں، اپنے آپ کو اس سے جوڑیں، اس سے تعلق قائم کریں، کسی معاملے میں اس کی طرف رجوع کریں. وہ سب گویا اس کی آل ہیں. اس معنی میں آل محمد پوری امت ہے. جو بھی حقیقت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہے. تو اعلی یعولو سے باب تفہیر میں تاویل بنا ہے، جس کے معنی ہے لوٹ آنا، کسی چیز کو رجوع کرانا. یعنی اگر اپنی جد و جہد کو کامیابی اور نتیجہ خیزی کی طرف لوٹانا چاہتے ہو تو اس کا یہ راستہ ہے جو بہت بہتر اور سب سے عمدہ اور خوبصورت شکل ہے لوٹنے کی اور اپنے معاملے کو لوٹانے کی. کیونکہ آیت میں الفاظ آئے ہیں فردوہ الی اللہ والرسول، تو یہ اس کی ظاہری شکل ہے اور کامیابی کی طرف لوٹنا ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بیعت کی متفق علیہ حیثیت کی ایک روایت میں، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بیعت کی متفق علیہ حدیث کی ایک روایت میں والا اللہ نازع الامر لہ کے بعد ان الفاظ کا اضافہ ہے الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان. یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہوں گے، اس لیے کہ یہاں صیغہ بدل گیا. ان الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک مضمر شے کو نمایاں فرمایا، سوائے اس کے کہ تم کھلم کھلا کفر کا مشاہدہ کرو جس کے ضمن میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان ہو، دلیل اور سند ہو. کوئی بھی محض اپنے ذاتی خیال اور وجدان کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتا کہ یہاں حدود شریعت سے تجاوز ہو رہا ہے، بلکہ یہاں تو واضح دلیل اور سند کی ضرورت ہے، ورنہ تو نظم کہاں رہا؟ پھر تو سموتاد کی روح غائب ہو گئی، سموتاد کے پورے نظام کی چولیں ہل جائیں گی. تنازع کی ممانعت اور اس کے ممکنہ نتائج. اب آگے چلیے، سورۃ الانفال آیت نمبر 40 میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں اطیعوا کا لفظ رسول کے ساتھ بھی دوہرا کر نہیں لایا گیا، اس لیے کہ الفاظ کے استعمال میں بھی قرآن مجید میں لفاظی نہیں ہے، کم سے کم جچے تلے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. یہاں چونکہ عمراء کے اس سلسلے کو نمایاں کرنا اور اس میں فرق و تفاوت کو واضح کرنا مقصود نہیں تھا، لہذا ایک ہی بار اطیعوا لایا گیا، اور قرآن مجید میں ہمیشہ اطیعوا اللہ ورسولہ ہی آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ حیثیتوں میں سے ایک حیثیت مدنی دور میں یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم یعنی چیف ایگزیکٹو اور چیف جسٹس بھی تھے، اور قانون سازی کا سارا اختیار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے اور میں نے بھی کچھ چیزیں حرام کی ہیں، یہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حیثیت کو نمایاں کرنا چاہتا ہوں وہ قبل از ہجرت کی حیثیت ہے. اس وقت مکہ میں آپ کی حکومت نہیں تھی، کوئی علاقائی تسلط آپ کو حاصل نہیں تھا. مکے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب تھے، کمزور تھے، اگرچہ بظاہر الفاظ مناسب نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کفر کو غلبہ حاصل تھا، کفار و مشرکین کے ہاتھ میں اختیار تھا، صحابہ اکرام کو اذیتیں دی جا رہی تھیں اور ان کی داد رسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس حالت میں تو دراصل مسلمان ایک جماعت تھے جس کے امیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ رسول ہونے کی حیثیت تو بلا شبہ تمام حیثیتوں سے بالا تر ہے، اس لیے اس حیثیت کو قرآن میں نمایاں کیا گیا ہے جو سب سے اعلیٰ، سب سے اہم اور سب سے بلند ہے۔ لیکن سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہر جگہ پر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حیثیت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کہیں آپ صرف منصب کی حیثیت سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول کی حیثیت سے تو آپ سے خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ منصب کی حیثیت سے مجھ سے خطا ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ لوگوں تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق زیادہ چرب زبان ہے، اپنی بات کو دلیل کے ساتھ زیادہ زوردار انداز میں پیش کر سکتا ہے، جبکہ دوسرا بیچارہ اس پہلو سے عاجز ہے، تو وہ چرب زبان مجھ سے غلط فیصلہ کروا لیتا ہے۔ جان لو کہ میری عدالت سے بھی اگر تم کوئی غلط ڈگری لے کر گئے اور کسی زمین کے ٹکڑے کے بارے میں تم نے غلط فیصلہ حاصل کر لیا، تو جان لو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہوگا جو تم لے کر جاؤ گے۔ کس قدر واضح حدیث ہے، بحیثیت منصف خطا ہو سکتی ہے، وہ تو صرف رسول کی حیثیت میں خطا سے پاک ہے، منزہ ہے، معصوم ہے۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام بتایا کہ یہاں پڑاؤ کیا جائے۔ صحابہ نے کہا کہ حضور اگر تو یہ وحی کا فیصلہ ہے، یہ آپ کا بحیثیت رسول امر ہے، تو سر تسلیم خم ہے، ہماری عقلیں وحی کے مقابلے میں عاجز ہیں، ناقابل التفات ہیں۔ لیکن اگر معاملہ یہ نہیں ہے تو اجازت دیجئے کہ ہم عرض کریں۔ جب اجازت مل گئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جنگی مہارت اور جنگی علم و فہم کے اعتبار سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نے اسے تسلیم کر لیا اور پڑاؤ وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ ڈالا جہاں صحابہ نے مشورہ دیا تھا۔ تو اگر ان تمام حیثیتوں کو علیحدہ علیحدہ نہیں رکھا جاتا تو آدمی مغالطے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں فرمایا واطی اللہ و رسولہ ولا تنازع، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور جھگڑا مت کرو۔ اب یہاں لفظ تنازع آ گیا، جھگڑا مت کرو، کھینچ تان مت کرو، اگر یہ کرو گے تو کیا ہوگا، فتفشلوا وتذهبوا ريحكم، تم دھیرے پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ فشل کا مطلب ہے کسی چیز کا ڈھیلا پڑ جانا۔ میں نے کسا ہوا نظم کے الفاظ استعمال کیے تھے، اس کے مقابلے میں ڈھیلا نظم، یعنی اب اس کا چاکو چوبند والا معاملہ نہیں رہا۔ بعض تراجم میں فتفشلوا کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ تم نامرد ہو جاؤ گے۔ اس لفظ کی اس حوالے سے بڑی مناسبت ہے کہ یہاں نظم ڈھیلا پڑنا مراد ہے، جس کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے کہ اگر تم نے کھینچ تان شروع کر دی، اگر یہ تمہاری عادت ثانیہ بن گئی تو تمہاری ہمت ختم ہو جائے گی، تم پر نامردی سوار ہو جائے گی اور تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وتذهبری حکم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی کفار و مشرکین پر سے تمہاری دھاک ختم ہو جائے گی، تمہارا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا نتیجہ نکل رہا ہے۔ یہ گویا کہ اب اس تنازع کی منفی کیفیت ہے جس سے یہ نتائج رونما ہوں گے۔ اور یہ جان لو کہ اصل میں جماعتی نظم کا ڈھیلا پڑنا اس مقصد کو نقصان پہنچانے کا سبب بن جائے گا جس کے لیے جماعت قائم ہوئی تھی۔ جماعت تو کسی مقصد کے لیے قائم ہوتی ہے، جماعت بذات ہی تو مطلوب نہیں ہے، وہ فی نفس ہی مطلوب شے نہیں ہے، کسی مقصد کے لیے ہے۔ تو تمہارا ڈھیلا پڑ جانا اور تمہاری ہوا کا اکھڑ جانا، اس کا نقصان اس مقصد عظیم کو پہنچے گا جس کے لیے تم نے وہ جماعت اختیار کی اور اسے قائم کیا۔ آگے فرمایا واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کرو، ڈٹے رہو، جمے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں صبر کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ اطاعت امر کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ ایک صبر ہے مخالفین کے مقابلے میں ڈٹے رہنے، اور ایک صبر ہے ایزا پر۔ لیکن صبر الطاع اور صبر عن المعصیہ بھی تو صبر کی قسمیں ہیں۔ معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا بھی تو صبر ہے، اور اطاعت پر کارمند رہنا بھی تو صبر ہے۔ اس صبر الطاع اور صبر عن المعصیہ کے لیے بھی وہی چین ہوگی، یعنی صبر الطاع کسی کا حکم ماننے پر صبر، اور کسی کی نافرمانی سے بچنے پر صبر، یعنی اللہ کی اطاعت پر صبر اور اللہ کی معصیت سے صبر، رسول کی اطاعت پر صبر اور رسول کی نافرمانی سے صبر، اسی طرح اولوالامر کی اطاعت پر صبر اور اولوالامر کی نافرمانی سے صبر۔ ایک چیز سے اپنے آپ کو روکنا صبر ہے اور ایک چیز پر اپنے آپ کو جمانا صبر ہے. چنانچہ یہاں دراصل اطاعت پر صبر کا حکم ہے, اور اطاعت میں وہی تین کڑیاں پیش نظر رہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے صاحب امر کی. اگرچہ لفظ صبر عام ہے لیکن در حقیقت یہ اسی صبر اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے اور اسی کی منفی شکل ہے صبر عن المعصیہ. اطاعت اور معصیت پر صبر کا ولین استحقاق اللہ کا ہے, اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور پھر تیسرے درجے میں آتے ہیں وہ صاحب امر جو اہل ایمان میں سے ہوں. غزوہ احد میں تنازع فی الامر کا نتیجہ. اب اگر اس آیت کے ساتھ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 152 کو جوڑ لیا جائے تو مضمون نکھر کر سامنے آ جائے گا. یوں سمجھیے کہ غزوہ احد کا واقعہ مذکورہ بالا آیہ مبارکہ کی ایک مثال ہے. یہ اس درس میں بہت اہم آیت ہے. یہاں غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو بڑی زخم پہنچی, شدید نقصان ہوا, 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مجروح ہوئے, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, چہرہ مبارک لہو لہان ہوا. فتفشلوا والی بات بھی ہوئی ہے, تذہب ریحکم کو نقشہ بھی سامنے آیا ہے. یہ سارے نتائج نکلے ہیں, لہذا ایک عملی مثال سے اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھ لیا جائے. اب اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں ذرا غور کرو, ذرا نگاہ باز گشت ڈالو اور سوچو کہ ایسا کیوں ہوا. کیا ہم نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ کیا ہمارا نصرت کا وعدہ غلط تھا؟ کیا ہمیں کافروں سے محبت ہو گئی تھی؟ کیا ہم نے تمہارے مقابلے میں ان سے گٹھ جوڑ کر لیا تھا؟ کیا تمہیں ہم نے ودا کہہ دیا تھا, تم سے اپنا تعلق منقطع کر لیا تھا؟ ودا کا لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے اس کا تعلق سورۃ الدحا سے ہے, جس میں آپ سے فرمایا جا رہا ہے ما ودا کا ربو کا وما قلا, آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوا. وہ ابتدائی مکی دور ہے, اس میں سیوائے واحد میں گفتگو ہو رہی ہے. یا یہی سمجھیے کہ ما ودا کم ربو کم, اور تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے, تمہارا رب تم سے کنارہ کش نہیں ہوا. اس میں سے کوئی چیز ہوئی تو اب سمجھو کہ ہوا کیا ہے. فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, اور اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے. لہذا پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ تم سے وعدہ خلافی نہیں ہوئی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, سورۃ النساء, اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہے؟ اور وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, سورۃ التوبہ آیت نمبر 111, اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا وفا کرنے والا کون ہوگا؟ تو وعدہ خلافی تو قطن نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. اہل ایمان کو پہلے ہی ریلے میں فتح ہو گئی تھی, کفار بڑے لاؤ لشکر اور سامان کے ساتھ آئے تھے, کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی نسبت پہلے ہی 1-3 کی تھی, اور اب منافقین کے واپس چلے جانے کے بعد 1-4 کی ہو چکی تھی. اس کے باوجود اللہ کا وعدہ 100% درست ثابت ہوا. لیکن یہ واضح فتح شکست میں کیوں بدلی؟ اس کو ذرا سمجھو. فرمایا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر, یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے, تم نے نظم کو ڈھیلا کر دیا اور تم نے امر میں جھگڑا کیا. اب دیکھیے سورۃ الانفال کی آیت 46 والے الفاظ ہی یہاں آ رہے ہیں. یہ بہت عام الفاظ ہیں, میں نے اسی لیے وضاحت میں نظم کو ڈھیلا کرنا اور تنازع کے الفاظ استعمال کیے ہیں. چنانچہ ایک شے کی حقیقت کھل کر سامنے آئے, اسے فقہ اللغہ کہتے ہیں, کہ لفظ کے اندر بصیرت کا حاصل ہو جانا, یعنی ایک لفظ کا مفہوم, اس کی مراد, اس کے مجازی معنی اور اس کے حقیقی معنی کو سمجھنا. ہر لفظ کا ایک باطن ہوتا ہے, اسے سمجھ لینے سے بصیرت باطنی پیدا ہوتی ہے. یہاں یہ بھی نوٹ کر دیجئے کہ سورۃ الانفال غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد سے پہلے نازل ہوئی ہے, جس کی آیت نمبر 46 کا ہم نے مطالعہ کیا ہے. وہ مسلمانوں کو پیشگی حکم دیا گیا تھا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا, اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور جھگڑا مت کرو, اور پیشگی تنبیہ بھی کر دی گئی تھی فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یعنی ایسا بھی نہیں ہوا کہ پیشگی متنبع نہ کیا گیا ہو, لیکن پھر تم نے غزوہ احد کے موقع پر نظم کو ڈھیلا کیا اور امر میں جھگڑا کیا, کھینچ تان کی. یہ کس کا امر تھا جس میں جھگڑا ہوا اور کھینچ تان ہوئی؟ اسے بھی تنقید کے ساتھ سمجھ لیجئے. اصلاً تو امر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, جو اس وقت سپہ سالار اعلیٰ ہیں. یہ کوئی نفس کا معاملہ نہیں تھا بلکہ تدبیر سے متعلق معاملہ تھا,
کہ اس درے سے یہ 50 تیر انداز ہرگز نہ ہٹیں، لیکن اپنی بات کی تاکید کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے کہ خاتم یہ دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا۔ یہ انتہائی تاکیدی الفاظ ہیں۔ اب وہاں 50 افراد ہیں اور ان کا ایک کمانڈر ہے۔ اب صورت واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہیں۔ اب صورت یہ ہوئی کہ فتح ہو گئی، اب تاویل کا اختلاف ہو گیا۔ اکثر تیر اندازوں نے کہا کہ اب تو فتح ہو گئی، کس کے لیے یہاں کھڑے ہو، چلو یہاں سے، جبکہ ان کا کمانڈر انہیں روک رہا تھا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو یاد کرو۔ لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ وہ حکم تو اس وقت تھا اگر شکست ہوتی، سب مارے جاتے، سب شہید ہو جاتے، اب تو فتح ہو گئی ہے، یہ حکم اب یہاں پر نافذ نہیں ہو رہا۔ اب پہلے درجے میں یہ دیکھیے کہ یہ نفس کا نہیں بلکہ تدبیر کا معاملہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس تدبیر کے معاملے میں بھی معصیت صریحہ نہیں ہے بلکہ تاویل ہے۔ اس تاویل کی وہ مثال بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اثر کی نماز نہ پڑھنا جب تک بنو قریظہ کے ہاں نہ پہنچ جاؤ۔ اس کی دونوں تاویلیں ہوئیں۔ ایک تاویل یہ ہوئی کہ اثر کی نماز سے پہلے پہلے بنو قریظہ تک پہنچنا لازمی ہے، اور دوسری یہ کہ بنو قریظہ کے ہاں پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھنی ہے، اور دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوی قرار دیا۔ تو یہ تعویل تعویل کی بات ہے، لیکن اب تیسرے درجے میں آئیے، اگر کمانڈر یہ تعویل قبول کر لیتا تو یہ تعویل کی بات ہو جاتی، لیکن کمانڈر نے قبول نہیں کی تو اب لازماً کمانڈر کا حکم چلے گا۔ یہاں معاملہ نظم کا ہے جسے امیر بنایا گیا تھا، تعویل تو اس کی چلتی ہے نہ کہ مامورین کی، لہذا معصیت ہوئی تو اس کمانڈر کی۔ یہاں میں نے معاملے کو اتنا ڈائلوٹ کر دیا، یہاں معاذ اللہ اللہ کے حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، یہاں معاملہ نصوص کا نہیں تدبیر کا ہے، اور تدبیر بھی کھلم کھلا سرتابی کی نہیں ہے بلکہ تعویل ہے۔ تعویل اگر کمانڈر کی ہوتی تو یہ غلطی نظر انداز ہو جاتی، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز فرما دیتا، لیکن وہاں نظم ٹوٹا ہے، کمانڈر کا حکم نہیں مانا گیا اور 35 تیر انداز وہاں سے چلے گئے، 15 رہ گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اصل مطلوب یہ ہے کہ اس کا تجزیہ کر کے، تنقیح کر کے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ مومن کا نصب رہیں رضا الہی اور فلاح اخروی۔ آگے فرمایا وعصی تم اور تم نے نافرمانی کی۔ میں صراط کر چکا ہوں کہ نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی نہیں بلکہ کمانڈر کی ہوئی ہے جس پر گرفت کی جا رہی ہے، اس لیے کہ بیعت میں یہ بھی کہا گیا ہے اللہ نونازی الامر اہلہو کہ ہم اصحاب امر سے نہیں جھگڑیں گے، کھینچ تان نہیں کریں گے۔ اب گویا تم نے اس میں معصیت کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں پسند ہے۔ عام طور پر لوگ اس بارے میں بغالتے میں مبتلا ہیں کہ اس سے مراد مال غنیمت ہے، یہ مال غنیمت والی بات تو بالکل ہی غلط ہے، اس لیے کہ مال غنیمت کا مسئلہ اس وقت تو ہو سکتا تھا اگر غزوہ بدر کی بات ہوتی جبکہ ابھی مال غنیمت کی تقسیم کا قانون نہیں آیا تھا۔ اس وقت تک یہ روایت تھی کہ جو بھی شخص جتنا مال بھی جمع کر لے گا وہ اسی کا ہے، تو ہر شخص کے اندر خود بخود ایک طلب ارج پیدا ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لے۔ اس صورتحال میں کوئی شخص سوچ سکتا تھا کہ ہم یہاں کھڑے رہ گئے تو ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑے گا، لیکن سورت انفال میں مال غنیمت کا حکم تو بیان ہو چکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر چکے تھے۔ مال غنیمت کے بارے میں حکم یہ تھا کہ سارا مال جمع ہوگا، اس کا پانچواں حصہ بیت المال کا ہوگا اور بقیہ سارا مال مجاہدین میں مساوی تقسیم کیا جائے گا، اور اس تقسیم میں بھی فرق یہ ہوگا کہ پیدل کے لیے اکہرا اور سوار کے لیے دوہرا حصہ ہوگا۔ چاہے کوئی پہرے پر ہی کھڑا رہا ہو اور اس نے تلوار اٹھائی ہی نہ ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عثمان کا بھی حصہ لگایا اگرچہ وہ وہاں شریک بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے، لہذا ان کو بھی اس غزوہ میں شریک فرض کیا گیا۔ تو جب یہ قانون آ چکا تھا تو کسی کو کیا ضرورت تھی کہ وہاں جاتا کہ مال جمع کرے؟ اس خیال خام کو ذہن سے نکال دیجئے۔ اس سے صحابہ کرام کے بارے میں بڑا سوء ظن پیدا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو ابھی 37 ہجری کا واقعہ ہے اور اس میں تمام سابقون الاولون شریک ہیں، اس میں تو منافقین شریک بھی نہیں ہوئے تھے بلکہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ میدان چھوڑ کر واپس جا چکے تھے۔ یہ 10 یا 11 کی بات ہوتی تو کسی قدر قابل التفات ہوتی کہ اب تو بہت کچے پکے لوگ بھی مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، جبکہ یہ تو خالص لوگ تھے۔ ان سے یہ سوء ظن بہت بڑی غلطی ہے جن لوگوں کے ذریعے سے بھی پھیلی ہے۔ اصل بات کیا تھی؟ سورہ صف کی آیت نمبر 13 میں یہ بات کھل رہی ہے جہاں فرمایا واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، ایک اور چیز جو تمہیں پسند ہے یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور فتح جو قریب ہے، یہ فتح کی طلب اور فتح کی قدر و قیمت ہے جس سے تم ڈھیلے پڑتے ہو، حالانکہ شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولی امیر۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ تم بس اللہ کی راہ میں اپنا تن من دھن لگا دو، جہاں تمہارے اندر جلد سے جلد فتح حاصل کرنے کی طلب پیدا ہو جائے گی، یا تم اجلت پسندی کا شکار ہو جاؤ گے یا کوئی راہ یسیر شارٹ کٹ تلاش کرو گے، ٹیڑھی انگلیوں سے مکھن نکالنے کی کوشش کرو گے تو نتیجتاً اصل منزل سے ہٹ جاؤ گے۔ یہ ساری حماقتیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ دنیاوی فتح محبوب ہے، دنیاوی فتح پر کامیاب ہو جانا اس کی نگاہ کے اندر اہمیت پیدا ہو گئی ہے، اور یہی سارے فساد کی جڑ ہے۔ غزوہ احد میں بھی غلطی اسی بنیاد پر ہوئی۔ یہ بات بالکل نفسیاتی اعتبار سے ہے کہ جب آپ طے کرتے ہیں کہ آپ کو 100 میل جانا ہے تو آپ شاید 80 یا 90 میل پر جا کر ڈھیلے پڑیں کہ اب تو منزل قریب آ گئی ہے، اور اگر آپ نے اپنی منزل ہی 20 میل پر متعین کر لی ہے تو یہی کیفیت 17-18 میل پر پیدا ہو جائے گی۔ کسی شخص کی اپنے کام کے لیے جتنی مطابقت ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر اتنے ہی عرصہ کے لیے چاق و چوبند ہونے اور آمادہ عمل رہنے کی کیفیت برقرار رہتی ہے، اور منزل پر پہنچ کر تو آدمی ڈھیلا پڑتا ہی ہے، اس کے بعد تو اعصاب ڈھیلے پڑتے ہیں، آدمی کپڑے اتارتا ہے، پرسکون یعنی ریلیکس ہو جاتا ہے کہ اب پہنچ گئے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے اس ریلیکسیشن کے تحت نظم کو ڈھیلا کیا ہے۔ جس انداز سے میں نے یہ آیت سمجھائی ہے اس طرح حقیقت کے اعتبار سے ہمیں جو سبق لینا ہے وہ ہمیں پورا مل جائے گا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں سوئے زن بھی نہیں رہے گا۔ اس آیت میں آگے فرمایا جا رہا ہے منکم من یرید الدنیا فمنکم من یرید الآخرہ، تم میں کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے۔ اب اس کی تاویل بھی ہم اسی طور سے کریں گے کہ تم میں وہ بھی ہیں جو دنیا میں فتح کے طالب ہیں اور وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں، جبکہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، جیسے سورۃ تغابن میں فرمایا یوم یجمعکم لی یوم الجمع ذلک یوم التغابن، آیت نمبر 9، جس دن اللہ تمہیں جمع کرے گا، جمع ہونے کا دن، وہ ہوگا اصل ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ ہار اور جیت کا فیصلہ تو وہاں ہوگا، یہاں کی ہار ہار نہیں، یہاں کی جیت جیت نہیں۔ کتنے ہیں جو جیت کر ہارتے ہیں اور کتنے ہیں جو ہار کر جیتتے ہیں؟ سورۃ تغابن کے یہ الفاظ اپنے دل میں نقش کر لیجیے، یہاں کی فتح کا تصور ہی نہ رکھو، اس دنیا کی کامیابی کی کوئی غرض ہی نہ رکھو، بلکہ احساس فرض کے تحت حرکت کرتے رہو۔ دنیا میں کامیابی کا کتنے فیصد امکان ہے اور کتنے فیصد نہیں ہے، یہ حساب کتاب اس راستے میں نہیں چلے گا۔ 100% ناکامی کا یقین ہو پھر بھی انسان اس راہ پر چلے گا اگر اس کا مطلوب صرف آخرت ہو۔ یہی بات تھی کہ جنگ موتا کے موقع پر صرف 3000 کا لشکر 1,00,000 سے ٹکرا گیا تھا، اور وہ کسی ایک شخص کا فیصلہ بھی نہیں تھا، بلکہ اس ضمن میں باقاعدہ مشورہ ہوا ہے، باقاعدہ تقریریں ہوئی ہیں۔ یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ یہ معاملہ درست نہیں، کیونکہ نسبت و تناسب میں بہت زیادہ فرق ہے، 1 اور 33 کی نسبت ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی رائے مانی گئی کہ ہمارا مطلوب و مقصود فتح کب ہے؟ ہمارا مطلوب و مقصود تو شہادت ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لہذا وہاں افہام و تفہیم سے بات طے ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی سرزنش نہیں کی گئی، بلکہ مسلمانوں نے اس بات پر سرزنش کی کہ یہ لوٹ کر کیوں آئے۔ لوگوں نے ہاتھوں میں ریت اٹھا کر لوٹنے والوں کے چہروں پر پھینکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دفاع کیا اور فرمایا کہ انہوں نے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کی، بلکہ ان کا معاملہ متحیزن الافیت والا ہے، یعنی اپنی اصل قوت کی طرف رجوع کرنے کا معاملہ ہے، تاکہ پھر سے طاقت لے کر آئیں اور حملہ کریں، یہ فرار نہیں ہے۔ بہرحال اس فرق کو ذہن میں رکھیے، اسی لیے ہم اتنی وضاحت سے بحث کرتے ہیں کہ ہمارا نصب العین صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اخروی فلاح ہے، نصب العین انقلاب یا اقامت دین یا دین کا غلبہ نہیں ہے۔ جہاں یہ چیزیں نصب العین کے درجے میں آئیں گی وہاں حماقتیں لازمن ہوں گی، غلطیاں لا محالہ ہوں گی۔ آگے ارشاد ہوا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہیں پھیر دیا ان سے تاکہ تمہیں آزمائے۔ دیکھیے عجیب انداز ہے کہ تمہیں پھیر دیا ان سے، مطلب یہ کہ تم دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، اب ہوا یہ کہ تم جس کی قوت سے یہ سب کچھ کر رہے تھے اب اس نے گویا تمہارا رخ پھیر دیا۔ کفار نے تمہارا رخ نہیں پھیرا، یہ رخ اس نے پھیرا ہے تاکہ تمہیں جانچے پرکھے، تمہیں ابتلاء میں ڈالے، تاکہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو اور تم آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر سکو۔ تمہاری اس غلطی سے درگزر بھی کیا جا سکتا تھا کہ تمہیں اس وقت کوئی سزا نہ دی جاتی، لیکن پھر یہ غلطی تمہارے اندر راسخ ہو جاتی، پھر تمہارا ڈھیلا پن مستقل ہو جاتا۔ تمہیں سبق سکھانا مقصود تھا، تمہاری تربیت پیش نظر تھی، تمہاری اصلاح مقصود تھی، سرزنش اس لیے ضروری تھی تاکہ ایک دفعہ بات واضح ہو جائے کہ نظم کسے کہتے ہیں، ڈسپلن سے کیا معنی ہے، اطاعت امر کی کیا حیثیت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ یبتلیکم کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تمہاری آزمائش کرے، بلا یبلو آزمائش کے لیے آتا ہے، اسی سے ابتلا بنا ہے، ارشاد الہی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک آیت نمبر 2۔ اللہ نے موت و حیات کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ اہل ایمان کی تسلی کے لیے آگے فرما دیا، ولقد عفا عنکم، اور واقعی وہ تمہیں معاف کر چکا، اب تمہارے لیے آخرت کی کوئی سرزنش نہیں ہے، جو بھی سرزنش تھی یہاں ہو گئی، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر بہت بڑے فضل والا ہے۔ ان الامر کلہ للہ کا مفہوم، سورۃ آل عمران آیت نمبر 154 میں الفاظ ہیں، یقولون هل لنا من الامر من شيء، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی امر میں کوئی حصہ ہے یا نہیں، یعنی ہماری بھی کوئی بات مانی جائے گی یا نہیں، کوئی ہماری رائے چلے گی یا نہیں۔ یہ انسان کی طبیعی و فطری کمزوری ہے، انسان چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بھی اختیار ہو، میری رائے کو بھی اہمیت دی جائے۔ یہی وہ سینس آف پارٹیسپیشن ہے جسے ملحوظ رکھنا حکومت اور ریاست کی سطح پر بہت ضروری ہے کہ ہمارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس میں شرکت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ہماری رائے سے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن جماعتی سطح پر اس نظم میں جو بیت سم و تات پر قائم ہو، یہی چیز سب سے بڑی مہلک شے بن جاتی ہے۔ چنانچہ ان کی اس بات کا، اس امر میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے یا نہیں، جو جواب دیا گیا وہ بڑا عجیب ہے، قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یقیناً امر تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس جواب پر وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے تو رسول کے حکم سے اختلاف کیا تھا، اللہ کے حکم سے کر کیا تھا، یہ تو رسول کا اجتہادی حکم تھا۔ اس کا پس منظر ذہن میں رکھیے، غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ ابن ابی اور اس کے 300 ساتھی کیوں واپس گئے تھے؟ اس لیے کہ اس نے یہ رائے دی تھی کہ مدینہ میں محصور رہ کر دفاع کیا جائے، جیسے کہ 2 سال بعد غزوہ احزاب میں ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے 12,000 کے لشکر کا مقابلہ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی، لیکن آپ نے صحابہ کرام کے جوش ایمان اور ذوق شہادت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی رائے کا احترام کیا اور مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اب دیکھیے، اولاً یہ اللہ کا حکم نہیں تھا، ثانیاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ رائے نہیں تھی۔ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا یہ اس کی مخالفت ہے، اگرچہ رسول نے اپنی رائے کو پس پشت رکھ کر اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا، لیکن اب اس سے اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اختلاف ہے۔ چنانچہ اس کو واضح کر دیا گیا کہ چاہے یہ اتنا سا معاملہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی معصیت ہے، یہ اللہ کے اختیار کو چیلنج کرنا ہے۔ ایک سپاہی جب یونیفارم میں ہے تو وہ حکومت کا نمائندہ ہے، اس کی توہین حکومت کی توہین ہے اور اس کی اطاعت حکومت کی اطاعت ہے، اس لیے کہ وہ ایک حکومتی نظم کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اگر وہ وردی میں نہیں ہے تو عام انسان ہے، اس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ذاتی سطح پر شمار ہوگا، لیکن اگر وہ وردی اور پیٹی میں ہے تو اسے چیلنج کرنا حکومت کو چیلنج کرنا ہے۔ لہذا یہ نظم کا معاملہ ہے، اور جب یہ اس سطح پر آئے گا تو بات اللہ تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ امر کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ ہم ابھی سورۃ نساء کی آیت میں اولی الامر کے الفاظ پڑھ کر آئے ہیں، یعنی تم میں سے جو اصحاب امر ہیں۔ بظاہر تو یہ تضاد معلوم ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے کہ امر کل کا کل اللہ کے لیے ہے، تو اس تضاد کو جو بظاہر پیدا ہو رہا ہے رفع کر لیجئے۔ در حقیقت اس چین کے ساتھ اگر کوئی امر آ رہا ہے تو وہ حقیقتاً اللہ کا ہے، اور وہ علیحدہ نہیں رہا، اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے تو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے نیچے جو نظم جماعت بنا ہے اس کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ یہ مومن کا ہاتھ۔ آیا استخلاف کے مضامین کا اجمالی جائزہ، آج کے درس کے ضمن میں آخری مقام سورۃ النور کی 3 آیات 54 تا 56 پر مشتمل ہے. اس میں اکثر حصے کا مفہوم تو ہمارے سامنے آ چکا ہے, صرف ایک نقطہ ہے جس کی وضاحت درکار ہے, باقی ہم صرف ترجمہ کریں گے. قل اطیع اللہ و اطیع الرسول, کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اب یہاں ہر جگہ پر مقدر انڈرسٹوڈ مانیے و اولی الامر منکم, اور اپنے میں سے اصحاب امر کی. آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, پھر اگر روگردانی کریں پیٹھ موڑ لیں تو جان لو کہ رسول پر ذمہ داری ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جس کا بوجھ اس پر ڈالا گیا ہے, اور تم پر ذمہ داری ہے اس کی جس کا بوجھ تم پر ڈالا گیا. صاحب امر بھی اللہ کے ہاں مسئول ہے اور تم بھی اللہ کے ہاں مسئول ہو. رسول کے ذمہ ابلاغ و تبلیغ کا حق ادا کر دینا ہے, اور تمہارے ذمہ اسے قبول کرنا ہے. اگر بالفرض ابلاغ میں کمی رہی تو رسول پکڑے جائیں گے, اور اگر انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا تو رسول بری ہو جائیں گے اور اب ساری پرسش تمہاری ہوگی. اسی طرح عمراء کے ذمے جو بھی فرائض اور ذمہ داریاں ہیں وہ ان کے مسئول ہیں, انہوں نے جلد بازی میں فیصلہ کر لیا تو اب جواب دہی اللہ کے یہاں کریں گے. انہوں نے تمہارے ساتھ وہ طرز عمل اختیار نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا, تو وہ اس کے لیے اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے. لیکن اگر مامورین نے اپنے فرض ادا نہ کیے تو ان کی پرسش ہوگی. دنیا میں کوئی چیز یک طرفہ تو ہوتی ہی نہیں. اگر مامورین کے کچھ فرائض ہیں تو امرا کے بھی فرائض ہیں, اور امرا کے حقوق ہیں تو مامورین کے بھی کچھ حقوق ہیں. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص اپنے فرائض کی ادائیگی پر توجہ کو مرتکز کرے, اپنے حقوق کی طلب اور توجہ کا ارتکاز نہ کرے. اگر کوئی حق مارا گیا تو دنیاوی اعتبار سے تو نقصان ہے مگر اخروی اعتبار سے نفع ہے. ذمہ داری تو اس پر ہے جس نے آپ کا حق مارا ہے. آخرت میں جا کر لین دین ہو جائے گا, حساب کتاب ہو جائے گا, وہاں تم کچھ حاصل ہی کرو گے, ہاتھ سے کچھ دینا نہ پڑے گا. اگر اصل یوم التغابن آخرت ہے تو تمہارے لیے نفع کا سودا ہے, نقصان کا تو نہیں. یہاں سورۃ الاعراف کی یہ آیت بھی پیش نظر رکھیے جو تصور شہادت علی الناس کے ضمن میں بہت اہم ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم لازمن پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا, اور لازمن پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. رسول بھی تو مسئول ہے, وہ بھی بندہ ہے. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, پھر اس کے نیچے جو بھی نظم جماعت کے صاحب امر ہوں گے وہ بھی غیر معصوم نہیں ہیں, ان سے بھی خطا اور نسیان کا ارتکاب ہو سکتا ہے. لہذا سمجھنے کی اصل بات یہ ہے کہ تم اپنی ذمہ داری کو دیکھو کہ کیا ہے, اس میں تو کوئی کمی نہیں کر رہے, اس کی جواب دہی تمہیں کرنی پڑے گی. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم ان کی اطاعت کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت پاؤ گے. فَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور رسول کے ذمے نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم سے یعنی ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. میں نے یعنی کے ساتھ ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ یہاں من تویزیہ نہیں ہے بلکہ من بیانیہ ہے. اس وعدہ کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں, اور ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کہ بعض کے ساتھ یہ وعدہ ہوا اور بعض کے ساتھ نہ ہوا, بلکہ من بیانیہ ہے کہ تم سے یعنی ان سے جو ایمان لائے ہوں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں. البتہ ان کے بعد سب کے لیے یہ من تویزیہ ہے, یہ نہیں کہ جو بھی جماعت قائم ہو جائے اور جو لوگ بھی اس کام کے لیے کمر کس لیں ان سے یہ وعدہ ہے, بلکہ ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کے ساتھ مشروط ہوگا. حتمی اور قطعی وعدہ اور بشارت صرف صحابہ کرام کے لیے تھی, بعد کا معاملہ مشروط رہے گا. جو جس درجہ میں ان تقاضوں کو پورا کرے گا اسی درجہ میں وہ وعدے کا مستحق بننے کی امید رکھ سکتا ہے. اور پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت اپنے تئیں یہ سمجھ رہی ہو کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر رہی ہے, لیکن ابھی اس کا اقتدار اللہ کی حکمت اور مصلحت میں نہ ہو, ابھی کوئی کمی ہے جسے اللہ جانتا ہے. تم تو اپنے آپ کو کامل سمجھ رہے ہو مگر اللہ جانتا ہے کہ تم کتنے کچھ کامل ہو اور کتنے کچھ نہیں ہو. فلا تزکوا انفسکم ہو عالم بمن اتقا, سورۃ نجم آیت نمبر 32. اپنے آپ کو نفس مزکہ نہ سمجھا کرو, وہ جانتا ہے اس کو جو واقعی متقی ہے. بہرحال اللہ کا یہ وعدہ ان لوگوں سے ہے جو ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر دیں گے. یہاں اپنے ذہن میں سورۃ الاسر کے مضامین تازہ کیجئے اور پھر پورا منتخب نصاب ذہن میں لے آئیے. عمل صالح سے مراد صرف نماز روزہ اور نوافل نہیں بلکہ عمل کا پورا ایک جامع تصور ہے. ایمان بھی صرف زبانی اقرار کا نام نہیں بلکہ اس کے عملی تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے. اللہ نے ان سے کیا وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وہ لازماً انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسے کہ اس نے ان سے پہلوں کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ یہ آیہ مبارکہ خاص طور پر یہاں شامل کی گئی ہے، ورنہ پہلی آیت پر ہمارا یہ درس مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے اور خلافت راشدہ کی حقانیت پر اہل تشیع کے خلاف برہان قاطع ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ جن حضرات سے پورا ہوا، کیا وہ ایمان اور عمل صالح کے اعلیٰ ترین معیار نہیں ہوں گے، یا پھر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہے اور اللہ منافقوں کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے؟ یہ خلافت بالفعل قائم ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ تو تاریخی واقعہ ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہوگا۔ تو کن سے یہ وعدہ کیا گیا تھا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ آیت ان کے غلط فلسفے گمراہ کن نظریات کے پورے تانے بانے کو ادھیڑ کر رکھ دینے والی ہے۔ اس وعدہ استخلاف کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ لازماً تمکن عطا فرمائے گا، زمین میں جما دے گا ان کے لیے ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ یہ الفاظ مبارکہ خلافت راشدہ کے لیے بھی سند ہیں اور خلفاء راشدین کے لیے بھی سند ہیں۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً بدل دے گا ان کے لیے خوف کی اس کیفیت کے بعد اس کو امن کی ایک حالت سے۔ ان الفاظ میں ایک لطیف نقطہ یہ بھی ہے کہ جن حضرات کی رائے میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے، ان کے موقف کے لیے بھی دلیل موجود ہے، اس لیے کہ اس پورے عرصے میں امن نہیں رہا تھا، یہ جنگ و جدال کا دور تھا، تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چلتی رہیں۔ شاہ عبداللہ دہلوی بہت منطقی انسان تھے، انہوں نے دو باتوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا کہ ایک شخص کا اپنی ذات میں خلیفہ راشد ہونا اور ہے، جبکہ اس کے عہد خلافت کا خلافت راشدہ میں شامل ہونا اور ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات میں خلیفہ راشد ہیں، خلافت راشدہ کے تمام معیارات ان کی ذات کی حد تک پورے ہیں، لیکن ان کا عہد حکومت اس معیار پر پورا نہیں اتر رہا۔ ایک تو اس عرصے میں افتراق رہا اور اس دور میں عالم اسلام میں ایک وحدت نہیں رہا، دوسرے یہاں امن کی کیفیت بھی نہیں۔ آگے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری بندگی کریں گے، میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی بشارتیں ہیں اور دور خلافت کے 24 برس اس کا مصداق اتم اور مصداق کامل ہیں۔ بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ عمارت یکدم بالکل زمین بوس ہو گئی، بلکہ درجہ بدرجہ نیچے آئی، لیکن ایک آئیڈیل اور ہر اعتبار سے دور نبوت کا سے کامل یہ 24 یا 24.5 برس تھے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہی لوگ در حقیقت فاسق ہیں۔ یہاں بعد ذالک سے کیا مراد ہے؟ یہ کہ اس وعدے کے بعد بھی، اللہ کا اتنا پختہ وعدہ اللہ کی طرف سے، اتنی موثق توثیق، اور پھر بھی کوئی کفر کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب دین اس طرح غالب ہو چکا ہو اور امن قائم ہو چکا ہو، فتنہ باقی نہ رہے، اس کے بعد بھی اگر غلط راستے پر چلتا ہے تو وہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس میں خیر کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ چنانچہ آیت میں فرمایا واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، اور تم نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، ہمارے آج کے درس کے خاتمے کے لیے یہ نہایت جامع اور نہایت موضوع الفاظ آ گئے ہیں۔ یہاں سورہ حج کی آخری دو آیات ہمیں تازہ کیجیے جن میں ایمان کے منطقی تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادی الی آخر، دین کے عملی تقاضوں کی آخری سیڑھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ذروۃ السلام قرار دیا ہے۔ لیکن عمل کے زینے کی پہلی سیڑھی فرائض دینی کی بجاوری اور ارکان اسلام کی پابندی ہے، لہذا سب سے پہلے فرمایا رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ پہلی سیڑھی پر قدم جماؤ گے تو دوسری پر چڑھنے کا امکان ہوگا، اگر یہیں پر قدم لرز رہے ہیں اور آپ کو استقامت حاصل نہیں تو اگلی کا کیا سوال۔ اسی کے لیے وہاں آخر میں پھر فرمایا فاقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، پس قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکات اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو، وہ تمہارا مالک ہے سو خوب مالک ہے اور خوب مددگار ہے۔ یعنی اگر یہ سارا تصور دین سمجھ آ گیا اور تین منزلیں ذہن میں جم گئیں تو بسم اللہ کرو، کہاں سے کرو گے؟ قائم کرو نماز، ادا کرو زکات، پہلی سیڑھی تو وہی ہوگی، ستون ڈالو گے تو چھت کا امکان ہے، پہلی منزل بنے گی تو دوسری کا امکان ہے، اور دوسری بنے گی تو تیسری کا امکان ہے۔ لہذا وہاں سورہ حج میں جو ترتیب تھی وہی یہاں سورۃ نور میں ہے، واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکات اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ واضح رہے کہ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف رسول کی حیثیت میں مراد نہیں ہے، بلکہ امیر کی حیثیت میں بھی، سپہ سالار کی حیثیت میں بھی، چیف ایگزیکٹو کی حیثیت میں بھی، اور چیف جسٹس کی حیثیت میں بھی مراد ہے. چنانچہ آیہ مبارکہ کے آخری الفاظ بہت معنی خیز ہیں، واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم اغفر لنا وارحمنا واہدنا وعافنا وارزقنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین. جماعتی زندگی کے مہلک ترین مرض نجوہ کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی شدید مذمت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوہ ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معہم اینما کانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه فيتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله فيقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. انما النجوی من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشذوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فالله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. دینی حیات اجتماعیہ کے خلاف شیطان کے ہتھ کنڈے. دینی مقاصد اور بالخصوص اقامت دین کے لیے جو بھی حیات اجتماعیہ وجود میں آتی ہے وہ یقیناً شیطان کی دشمنی کے لیے اور اسے للکارنے کے لیے ہی وجود میں آتی ہے. لہذا شیطان کے حملے کا سب سے بڑا نشانہ اور ہدف بھی وہ اجتماعیت ہی بنتی ہے. اس پہلو سے غور کیا جائے تو شیطان کے حملہ آور ہونے کے مختلف راستے ہیں. اولاً اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس حیات اجتماعیہ میں شریک ہر فرد کے دل میں وسوسہ اندازی کرے اور اس کے نفسانی داعیات و محرکات کو مشتعل کرے. یہ کوشش شیطان ہر فرد نوع بشر کے لیے کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ایسے اشخاص کے لیے جو کسی ایسی اجتماعیت میں شریک ہوں جو شیطان کو للکارنے کے لیے وجود میں آئی ہو، اس کی یہ کوششیں دو چند ہو جائیں گی. پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ ایسے اشخاص کے باہمی رشتے کو کمزور کرنے، ان کی جمعیت میں رکھنے ڈالنے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں کدورت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ بنیان مرسوس نہ بن سکیں، ان کے مابین ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں پیدا ہوں اور ایک دوسرے سے بغض اور عداوت پیدا ہو جائے. یہ شیطان کی دوسری کوشش ہے. تیسری کوشش اس کی خاص طور پر یہ ہوتی ہے کہ اس اجتماعیت کے نظم کو بگاڑے اور اس نظم میں امیر اور مامور کے مابین جو ربطہ تعلق ہے اسے خراب کرے. اصل میں تو امیر اور مامورین کے مابین یہ تعلق ہی ہے جو کسی نظم کے مؤثر ہونے میں سب سے زیادہ مفید ہے، اور یہی چیز فیصلہ کن بھی ہے. تو اس اعتبار سے اس کا تیسرا حملہ اس تعلق کو کمزور کرنے کے لیے ہوتا ہے. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو ہمارے اصل منتخب نصاب کے مختلف اسباق اور حصوں میں زیر بحث آتی ہے. دوسرا معاملہ بھی بالخصوص سورہ حجرات میں تفصیل سے زیر بحث آیا ہے. اس میں مسلمانوں کی شیرازہ بندی کے ضمن میں جو مثبت احکام دیے گئے اور جن چیزوں سے روکا گیا ان کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. میں عام طور پر درس کے دوران یہ واضح کیا کرتا ہوں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، مسلمانوں کی یہ شیرازہ بندی کیوں مطلوب ہے، اس میں پیدا ہونے والے رخنوں کا سد باب اتنا اہم کیوں ہے کہ اس کے لیے قرآن حکیم میں اس قدر اہتمام سے احکام دیے گئے ہیں؟ سورۃ الحجرات میں دو بڑے احکام نازل ہوئے ہیں اور ساتھ ہی دو آیات 11 اور 12 میں 6 نواحی نازل ہوئے ہیں جن 6 کاموں سے خاص طور پر روکا گیا ہے، وہ یہ ہیں: تمسخر و استہزاء، عیب جوئی کرنا، ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنا، سوئے زن پیدا کرنا، کسی کی برائی تلاش کرنے کے لیے اس کی ٹو میں لگے رہنا، اور غیبت کرنا، اس لیے کہ ایک دوسرے کے مامین بدگمانی پیدا کرنا، دلوں کو پھاڑ دینا، کدورتیں پیدا کرنا، حسن زن ختم کر کے سوئے زن کے بیج بو دینا، یہ تمام چیزیں خطرناک ہیں۔ در حقیقت ان کی اصل اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ کسی بھی فصیل کی مضبوطی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایک تو یہ کہ ہر اینٹ اپنی جگہ پختہ ہو، اور دوسرے ان اینٹوں کو جوڑنے والا مواد یعنی سیمنٹ بھی مضبوط ہو۔ اینٹوں کا پختہ ہونا انفرادی سیرت و کردار کی پختگی کا پروگرام ہے جو ہمارے منتخب نصاب کے حصہ سوم کا موضوع ہے۔ ان اینٹوں کو باہم جوڑنے، مضبوط کرنے اور ان میں کسی رکھنے کو راہ نہ پانے دینے کے ضمن میں احکامات سورۃ الحجرات میں آ گئے کہ اس اجتماعیت میں شریک افراد کے مابین اگر کہیں اختلاف ہو تو اسے فوراً رفع کرنے کی کوشش کرو۔ اشتراک کی روش درست نہیں ہے، خامخواہ کی افواہوں پر اعتماد نہ کرو بلکہ افواہوں کی روک تھام کرو۔ یہ دو حکم تو بڑے ہیں، ان کے علاوہ جو 6 نواحی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کا استہزاء نہ کرو، تمسخر نہ کرو۔ بسا اوقات آدمی اپنے کسی دوست اور رفیق سے یوں ہی لائٹ موڈ میں کوئی بات کرتا ہے اور اس سے اس کا دل دکھانا مقصود نہیں ہوتا، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ممکن ہے وہ دوست اس سے قبل 10-12 بار ہنس کر وہ بات ٹال چکا ہو، لیکن عین ممکن ہے کہ 11ویں مرتبہ وہ بات تیر کی طرح سیدھی اس کے دل میں جا لگے، اس کا دل زخمی ہو جائے۔ اب نتیجتاً اس سے محبت کا تعلق کمزور پڑے گا، اس کے دل کی کیفیت کھردری سطح کی مانند ہو جائے گی جس پر اب میل جمنا شروع ہو جائے گا۔ لہذا فرمایا گیا کہ استہزاء سے بچو۔ اذرو قرآنی تایو الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسا ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسا ان یکن خیرا منہن۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں۔ یہ تو ایسا حکم ہے جو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی دہرا کر لایا گیا۔ اگلی بات یہ فرمائی گئی کہ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کی عیب چینی نہ کرو، تہمتیں نہ لگاؤ۔ اگر کسی کا واقعی کوئی ایسا معاملہ ہے تو خامخواہ اسے جتلانا درست نہیں ہے، اس سے بھی اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا مقصود ہے۔ یہ بھی وہ چیز ہے جو باہمی رشتہ الفت کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، وہ نام کہ جو خامخواہ کسی کو چھیڑنے کے لیے ہوں، ان سے شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ سوئے زن سے بچو، اس کے لیے الفاظ ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہے۔ اس سے آگے ہے ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، اگر کوئی ناخوشگوار چیز سامنے آ بھی گئی ہے تو پردہ پوشی کرو، نہ یہ کہ خود پردے اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرو۔ غیبت جماعتی زندگی میں رخنا ڈالنے کا ایک بڑا ذریعہ۔ اس سلسلے نواحی میں مزید ارشاد ہے لا یقتب بعضکم بعضا، اور تم میں کا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، اس لیے کہ غیبت تو سب سے ثقیل اور قبیح حرکت ہے۔ غیبت یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کی کسی برائی یا عیب کا ذکر اس کی عدم موجودگی میں کرنا۔ ویسے تو یہ باتیں ہمارے عام مجلسی اور معاشرتی آداب میں شامل ہیں، لہذا ہر مسلمان کے ساتھ یہی معاملہ کرنا ہے، لیکن اقامت دین جیسے عظیم مقصد کے لیے قائم کی گئی جماعت کے رفقاء کے لیے ان احکامات کی ضرورت و اہمیت 100 گنا بڑھ جاتی ہے، اور انہیں ان تمام چیزوں کا 100 گنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں شیطان 100 گنا زیادہ زور لگائے گا۔ جماعتی نظم کے حوالے سے غیبت خاص طور پر قابل وضاحت ہے۔ جان لیجئے کہ ایک تو تنقید ہوتی ہے کہ کسی کو اس کی کمزوری، کوتاہی یا کسی عیب وغیرہ پر متنبع اور مطلع کرنا، یہ تو اصلاح کے لیے اجتماعیت کی ایک اہم اور ناگزیر ضرورت ہے، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں۔ اولاً یہ کہ آپ اپنے کسی بھائی میں کوئی کمزوری دیکھیں تو خود اس سے اس معاملے میں بات کریں، اسے تنہائی میں سمجھائیں اور مطلع کریں، سب کے روبرو اس کا تذکرہ نہ کریں۔ ثانیاً آپ کے انداز میں اس حد تک دلسوزی ہو کہ وہ خود محسوس کرے کہ میرے سامنے یہ بات کر کے اسے کوئی خوشی نہیں ہو رہی، یہ کوئی لذت نہیں لے رہا، کوئی اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کر رہا، اور میری عزت نفس کو مجروح کرنا اس کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ یہ فی الواقع دل سے میری اصلاح کا خواہاں اور کوشاں ہے۔ یہ دو شرطیں اگر پوری نہ ہوں تو تنقید مہلک اور مضر ثابت ہوتی ہے اور اپنی افادیت کا پہلو کھو دیتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر میں ایک اور بات کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، تنظیم اسلامی میں یہ بات طے ہے کہ اس سے کسی رفیق کے اخراج کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی شخص کا معاملہ ایسا ہو جس سے تنظیم کی بدنامی کا اندیشہ ہو جائے تو اس کا اخراج عمل میں آ سکتا ہے۔ کسی ساتھی نے اپنے اس بھائی کی اصلاح کی انفرادی سطح پر پوری کوشش کر لی، اس سے بارہا ملا اور تنہائی میں دلسوزی اور خلوص و اخلاص کے ساتھ گفتگو کی، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ اصلاح کی طرف اس کا کوئی رجحان نہیں ہے، اور اس چیز کی اطلاع اصحاب امر تک پہنچا دینا جماعتی مصلحت کے لیے ضروری ہے، اور اس سے مقصود اجتماعیت کو اس کے مضر اور منفی اثرات سے بچانا ہے۔ تو عام رفیق کا کام یہ ہے کہ صاحب نظم کو اس سے مطلع کر کے خاموش ہو جائے، دوسرے ساتھیوں میں اس کی برائی کا چرچا کرنا اور لذت لے لے کر اس کا ذکر کرنا انتہائی مہلک شے ہے۔ یہ ہے وہ غیبت جس کے لیے قرآن کریم میں سخت ترین الفاظ آئے ہیں، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت اس کی بوچیاں نوچ نوچ کر کھائے؟ یہ تو تمہیں انتہائی ناپسند ہے، لیکن تم غیبت کرتے ہو ہنیہ مریہ، خوب لذتیں لے لے کر اور چٹخاروں کے ساتھ۔ تو جماعتی زندگی میں اس چیز کو چینلائز کرنا ضروری ہے۔ کسی مقامی تنظیم کا امیر اگر اپنے کسی ساتھی میں کوئی کمزوری دیکھتا ہے اور اس نے اس ساتھی کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش بھی کر لی ہے مگر وہ اصلاح پر مائل نہیں ہو رہا، تب اس مقامی امیر کو پہلے تو یہ ججمنٹ کرنی ہوگی کہ یہ عام کمزوری اور خامی ہے یا اس نوعیت کی ہے اس سے جماعت کی نیک نامی پر حرف آ سکتا ہے۔ اگر صورت دوسری ہے تو وہ بھی اپنے سے بالا تر صاحب امر تک اطلاع پہنچائے اور یوں سمجھے کہ اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ اسے کس طور سے نپٹاتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ مرض نجوہ کے اسباب و علامات، پہلی بات تو یہ ہے جو اجمالاً آپ کے سامنے آ گئی کہ اس حیات اجتماعیہ میں اگر پراپر چینلز کا اہتمام نہیں ہوگا تو شیطان کو دلوں کو پھاڑنے اور تفرقوں اور کدورتوں کی فصلیں اگانے کا بڑا موقع ملے گا۔ لیکن یہی مسئلہ جب رفقا کی جانب سے عمراء کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کا نام نجوہ بنتا ہے۔ اب یہ غیبت سے کئی گنا زیادہ کبھی شے بن جاتی ہے۔ اب تک تو میں نے سورہ حجرات میں وارد معاشرتی احکام اور نواحی کا اعادہ کیا ہے کہ ایک مسلمان معاشرے اور مسلمانوں کی حیات ملی میں ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اقامت دین کے عظیم مقصد کے لیے، قائم اجتماعیت کے لیے اس کی اہمیت 100 گنا بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ جب غیبت کا معاملہ اصحاب امر کے ساتھ آئے گا تو یہ چیز اس سے بھی 100 گنا زیادہ قبیح اور مولک ہو جائے گی۔ اس کا کیا سبب ہے؟ پہلے اسے سمجھ لینا چاہیے۔ دراصل امیر اور مامورین کا رشتہ ایسا ہے کہ اس میں گاہے بگاہے مامورین کی عزت نفس کے مجروح ہونے کا امکان فطری طور پر موجود ہے۔ اول تو کسی کا حکم ماننا انسانی طبیعت بالعموم گوارا نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی۔ انسان کا نفس اسے یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اصحاب امر کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں، یہ کون سے آسمان سے نازل ہوئے ہیں کہ مجھے حکم دیں، میں ان سے کسی پہلو سے کمتر ہوں۔ میں یہاں عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمارے اعتبار سے تو بہت مختلف ہے۔ اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کا معاملہ بھی ہم سے بہت مختلف تھا۔ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اب ایک ادارے یعنی انسٹیٹیوشن کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس گوشت پوست سے بنے ہوئے انسان کی صورت میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اللہ تو ویسے بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، لہذا ہمارے لیے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت یہ دونوں در حقیقت ادارے ہیں۔ اس وقت ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین صرف امتی اور رسول کی نسبت ہے، جبکہ اس وقت کے لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان کی صورت میں موجود تھے، عام انسانوں کی طرح وہ بھی کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے تھے، پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اور بھی بہت ساری نسبتیں موجود تھیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لہذا آپ تو بھتیجے ہونے کے اعتبار سے ان سے چھوٹے تھے. صحابیات رضی اللہ عنہما میں وہ بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین نسبت صرف رسول اور امتی کی نہیں ہے، شوہر اور بیوی کی بھی ہے. اسی طرح آپ قیاس کرتے چلے جائیں تو معلوم ہوگا کہ وہاں نسبتیں بھی بہت سی تھیں. اس پہلو سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا معاملہ آج کی نسبت زیادہ مشکل تھا، اس لیے کہ اس وقت ایک دو نگاہوں کے سامنے موجود ایک گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان کی اطاعت مطلوب تھی، اور دوسرے یہ کہ ان کے ساتھ اور بھی کافی نسبتیں تھیں جو کہ ہماری نہیں ہیں. ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت آسان ہے، جبکہ ان لوگوں کے لیے اس معاملے میں بڑی اضافی دقتیں اور پیچیدگیاں تھیں. چنانچہ انہیں یہ وسوسے پیش آ سکتے تھے کہ ان کی ہر بات ماننے کی کیا ضرورت ہے، یہ ہم تک اللہ کا جو حکم پہنچاتے ہیں ہم اسے مان لیتے ہیں، لیکن ان کی ہر بات کیوں مانیں؟ اسی موقف کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، آیت نمبر 65 سورۃ النساء. نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر اختلافی معاملے میں جو ان کے مابین اٹھ کھڑا ہو آپ کو آخری حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں، اور جو فیصلہ بھی آپ کریں نہ صرف یہ کہ اسے بے چنو چڑا قبول کریں، آپ کی فرما برداری قبول کر لیں جیسا کہ اس کا حق ہے. اس طرز تخاتم میں جو زور ہے وہ اس پس منظر میں نکھر کر سامنے آتا ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مشورہ دے اور اس کا مشورہ قبول نہ کیا جائے، تو اس کے دل میں اس کا ایک رد عمل لازماً ہوگا کہ انہوں نے میری بات کو اہمیت نہیں دی، مجھے کمتر سمجھا، کسی اور کی بات کو زیادہ اہمیت دی. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اجتماعی ضرورت کے تحت محسوس ہو کہ شاید صاحب امر کا التفات کسی اور کی طرف زیادہ ہے اور میری طرف کم ہے، اس سے بھی نفس کے اندر لازماً ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، اور ایسا لازماً ہوتا ہے، کوئی نظم اس کے بغیر نہیں چل سکتا، اور کبھی کسی کی کوتاہی پر سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی وہ چیز ہے جس سے انسان کے اندر شدید رد عمل پیدا ہو سکتا ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی جگہ پر صحیح ہو لیکن کسی مغالطے کی بنیاد پر اس کو خامخواہ ڈانٹ دیا جائے، اس کا بھی بہرحال امکان موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس طرح کے مغالطے سے بری ہے، کوئی اور تو اس سے بری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اصحاب امر تک کوئی غلط اطلاع پہنچی ہو، یا ان کے اپنے مشاہدے میں یا اپنی سوچ میں کوئی غلطی ہو. اب اس میں مزید 10 گنا زیادہ امکان پیدا ہوگا کہ طبیعت میں رد عمل اور آزردگی ریزنٹمنٹ پیدا ہو جائے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن سے امیر اور مامور کا رشتہ بہت نازک ہو جاتا ہے. اگر اس میل کو انسان شعوری طور پر صاف نہ کرتا رہے اور وہاں کھردری سطح برقرار رہے تو وہاں میل جمع ہوتا رہے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی زبان سے کوئی چپکا ہوا فقرہ نکل جائے گا، کبھی آپ کوئی استضائیہ کلمہ کہہ دیں گے. پھر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے محسوس کیا کہ کوئی اور بھی ہے جس کے دل میں ایسے جذبات ہیں، تو اب ایک نسبت محسوس ہوگی اور وہ جا کر اس سے دکھ درد بیان کرے گا کہ دیکھیے اس جماعت میں آنے کی ہماری کوئی ذاتی غرض تو نہیں تھی، فلاں صاحب ہم سے کوئی برتر تو نہیں ہے کہ ہم سے اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے. اب وہ 2 سے 3 پھر 3 سے 4 ہو جائیں گے اور رفتہ رفتہ ایک جتھے کی شکل اختیار کر لیں گے، اور ان کے مابین ایک دوسرے کے لیے قرب اور دلوں کی نرمی پیدا ہو جائے گی. اب صورتحال یہ ہوگی کہ کسی اجتماع میں جہاں بیٹھے ہیں یکجا بیٹھے ہیں، اب امیر اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس پر آنکھوں میں باتیں کر رہے ہیں، دیکھا یہ بات نکل آئی نا جو ہم سوچتے تھے، ہمارا خیال صحیح ہوا کہ نہیں. اس طرح آنکھوں میں تبادلہ خیال ہوتا ہے، پھر فکرے چست کیے جاتے ہیں. اس کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اجتماع میں مل کر بیٹھیں، آس پاس صرف وہی لوگ ہوں جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا احساس ہے، اور کسی اور کو قریب نہ آنے دیں تاکہ کوئی فکرہ چست کیا جائے تو کوئی سن کر آگے نہ پہنچا دے. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تنہائی میں خسر پسر ہو رہی ہے، غیبت جو بہت لذیذ شے ہے جب یہ امیر کے خلاف ہوگی تو بہت ہی لذیذ ہو جائے گی. اس میں یہ اضافی عوامل شامل ہو جائیں گے جب بھی طبیعت کے اندر کسی وجہ سے منفی رد عمل پیدا ہوگا تو اس سے جب کھیتی لہلہائے گی تو بہت بہار دے گی. اب کونوں کھدروں میں علیحدگی میں گفتگو ہو رہی ہے, آپس میں بظاہر بہت درد مندانہ مشورے ہو رہے ہیں کہ دیکھیے تنظیم میں ہمیں تو اس کی مصلحت مطلوب ہے, یہ غلط رخ پر چلے گئے ہیں اور ان کا انداز غلط ہے, اس سے تنظیم کو نقصان پہنچ رہا ہے, ہم تو اس کی اصلاح کے لیے کوشاں, ہم تو اصل میں بھلائی کے لیے یہ سارے منص مشورے کر رہے ہیں, ہمیں کسی سے کوئی ذاتی نفرت اور قدورت نہیں ہے. اس حوالے سے دو الفاظ ذہن میں رکھیے جو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آئے ہیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ, رخنہ اندازی نہ کرو, اس نظم کو کمزور نہ کرو, اس میں فتنے نہ اٹھاؤ, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں, ہم تو اصلاح کے لیے کوشاں ہیں, ہمارے مشورے تو اصلاح اور بہتری کے لیے ہیں. یہ تمام کیفیات کمپلیکس مرض کی علامات ہیں جو بہت سے امراض کا مرکب ہے. اس پورے مرض کے کیا اسباب ہیں؟ میڈیکل سائنس میں کسی مرض کی ایٹیولوجی کے دو حصے ہوتے ہیں, یعنی ایٹیولوجی کہتے ہیں کازیشن کو, اس کی وجوہات کیا ہیں. اولاً پری ڈسپوزنگ فیکٹرز جن کی وجہ سے مرض کے حملہ آور ہونے کے لیے فضا ہموار ہوتی ہے, میدان ہموار ہو جاتا ہے. ثانیاً ایکسائٹنگ کاز جو مرض کے ابھرنے کے لیے کوئی فوری سبب بن جاتی ہے. یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ مرض کیسے وجود میں آتا ہے. اس انداز سے جو جتھے بندی وجود میں آتی ہے اس کا نام مظاہرہ ہے. یہ مظاہرہ جسے ہم اسلامی انقلاب کے ضمن میں باطل کے خلاف اقدام کا ایک عنوان تجویز کر رہے ہیں, اگر اس اجتماعیت کے اندر ہونا شروع ہو جائے تو وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی کہ مصداق وہ اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے اور گویا دیمک ہے جو اندر سے چٹ کر رہی ہے, اور اس طرح اس کی ساری اجتماعیت اور اجتماعی قوت ختم ہو جائے گی. تو یہ مظاہرہ کسی اجتماعیت کے اندر نہ ہو.
نجوہ کی حقیقت و شناعت قرآن حکیم کی روشنی میں اب ان آیات مبارکہ کو سمجھ لینا چاہیے جن میں یہ وضاحت ہے کہ اس پوری بیماری کی جس کا میں نے اس وقت ذکر کیا ہے کیا علامات ہیں, اس کا کیسے ظہور ہوتا ہے اور یہ کیسے آگے بڑھتی ہے. اس کے لیے ایک عنوان ہے نجوہ. پہلے اس لفظ کی اصل کو سمجھ لیا جائے. عربی میں نجوتن بلندی کو کہتے ہیں, اسی سے لفظ نجات بنا ہے جس کے معنی بچ جانے کے ہیں, کسی بلند مقام پر پہنچ جانا, دشمن کے نرغے سے نکل کر نجات پا جانے کی ایک صورت ہے. اس کے لیے بہترین مثال غزوہ احد کی ہے کہ جس وقت صحابہ کرام نرغے میں آ گئے اور 70 صحابہ شہید بھی ہو گئے, اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ احد پہاڑ پر چڑھ جاؤ. چنانچہ بلندی پر چڑھ جانا اس وقت بچاؤ کی شکل بن گیا. تو بلندی پر پہنچ جانا ایک طرح سے بچاؤ, دفاع اور نجات کی ایک شکل بن جاتی ہے. پھر یہ کہ بلندی پر کوئی جاتا ہے تو تنہا ہوتا ہے, اور یہاں بلندی پر جب تنہائی ہوگی تو وہاں ایک دو جو پہنچ گئے ہیں وہ سرگوشیاں کریں گے جو دوسرے نہیں سنیں گے. تو علیحدگی میں خفیہ سرگوشیوں کے لیے یہ لفظ نجوہ ہے. واضح رہے کہ نجات کا اصل مادہ بھی نون جیم واؤ ہے اور نجوہ کا مادہ بھی یہی ہے. نجوہ کے ضمن میں ایک آیت سورۃ النساء میں بھی موجود ہے. میرا گمان ہے کہ سورۃ النساء پہلے اور سورۃ المجادلہ بعد میں نازل ہوئی ہے. واللہ عالم. سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, لا خیر فی کثیر من نجواکم, آیت نمبر 114, ان کی سرگوشیوں میں سے اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ اکثر و بیشتر سرگوشی خرابی کی جڑ بنتی ہے. وہی بات بہتر ہوتی ہے جو کھل کر سامنے آ جائے. اگر کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کی جائے تو یہ غیبت ہے. چلیے اگر کوئی حملہ آور ہونا بھی چاہتا ہے تو سامنے سے حملہ کرے, پیچھے سے حملہ کرنا تو بزدلی ہے. اگر سامنے سے حملہ کیا جائے گا تو وہ بھی مدافعت کر سکتا ہے. اگر عوام کے اندر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے تو اس کو موقع تو ہوگا کہ وہ وضاحت کر کے اپنا دفاع کر سکے کہ یہ بات یوں نہیں ہے. لیکن اگر یہ معاملہ پیچھے سے کیا جائے تو اب وہ مدافعت کے قابل نہیں ہے. لہذا بات تو وہی ہونی چاہیے جو ڈنکے کی چوٹ پر سامنے کی جائے, الا یہ کہ آپ اس طرح اس کے استہزاء کا ذریعہ بن جائیں تو اس کی اصلاح کا امکان کم ہو جائے گا, بلکہ اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ مصلحت کی بات ہے. ہر چیز کے اندر استثناء تو ہوتا ہے, لیکن قاعدہ قانون یہی ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم, ان کی اکثر سرگوشیوں میں خیر کا کوئی پہلو نہیں ہے. البتہ اس کی کچھ مستثنیات ہیں جو اسی آیت میں بہی الفاظ بیان ہوئی ہیں, الا من امر بصدقۃ, سوائے اس کے کہ کوئی کسی کو صدقہ کرنے کو کہے.
آپ نے کسی کو جا کر مشورہ دیا کہ بھائی فلاں شخص احتیاج میں ہے اور میری اس وقت ایسی حالت نہیں ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، لہذا اس کی ضرورت کو پورا کیجئے۔ نمبر دو، او معروف یا کوئی نیک کام کرنے کو کہے، یعنی کسی اور نیک کام کا کسی کو علیحدگی میں مشورہ دینا، محسوس ہو کہ اس کی ہمت کمزور پڑ رہی ہے تو اس کی ہمت بنانا۔ تین، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کو آپس میں صلح کا مشورہ دے، یہ اصلاح ذات البین ہے کہ لوگوں کے مابین مصالحت کرانا۔ اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ آپ علیحدگی میں ایک فریق کی بات سنیں، پھر دوسرے فریق کا موقف سنیں، اگر وہ آمنے سامنے ہوں گے تو آپس میں الجھ پڑیں گے، فوراً مشتعل ہو جائیں گے۔ اب آپ علیحدگی میں ایک کی بات سن کر اسے سمجھائیں اور ٹھنڈا کریں، پھر دوسرے فریق سے جا کر بات کریں۔ اس معاملے میں یہاں تک اجازت ہے کہ فرض کریں پہلے فریق نے خیز و خضب کی حالت میں دوسرے فریق کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کیے تو اسے چھپا لیں، اس میں توریہ کی حد تک گنجائش ہے۔ بلکہ اصلاح ذات البین کے لیے اس طرح کی کوئی بات اپنی طرف سے بھی کہی جا سکتی ہے کہ تمہارے لیے اس کے دل میں محبت ہے، یہ تو وقتی طور پر تمہارے مابین غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے مابین عداوت کے بیج بو دیے ہیں۔ دین میں اس کے لیے انتہائی تاکیدی تعلیم دی گئی ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد بہتری پیدا کرنا ہوتا ہے، اور یہ صرف اہل ایمان کے لیے نہیں ہے بلکہ الفاظ آئے ہیں او اصلاح بین الناس کے، کہ لوگوں کے مابین اصلاح، عام انسانوں کے مابین مصالحت کی کوشش۔ سورۃ الحجرات میں تو الفاظ ہیں انا طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، آیت نمبر 9، اور اگر مومنوں کے دو گروہ باہم جھگڑا کریں تو ان کے مابین صلح کراؤ۔ لیکن یہاں الفاظ صرف مومنین کے لیے نہیں ہیں بلکہ اصلاح بین الناس کے الفاظ ہیں، اس کے لیے سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور مسند احمد میں تاکیدی حدیث موجود ہے کہ یہ کام نماز و روزہ سے افضل ہے کہ لوگوں کے مابین مصالحت کراؤ اور ان کے بگڑے ہوئے تعلقات کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کرو۔ تو ان تینوں کاموں کے لیے علیحدگی میں جا کر سرگوشی کرنا خیر کے لیے ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کام کے لیے سرگوشی ہوگی تو اس میں خیر نہیں ہے، چاہے آدمی خود کو کتنا ہی دھوکہ دے کہ میں یہ کام نیک نیتی سے کر رہا ہوں، بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً وہ خیر سے خالی ہوگا۔ آگے فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو شخص یہ کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے گا تو ہم اسے عنقریب اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اب آئیے اس پس منظر میں سورۃ المجادلہ کی آیات پر غور کر لیا جائے۔ فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یہ در حقیقت جانی پہچانی اور تمہاری مانی ہوئی حقیقت ہے جس سے تمہیں اس وقت ظہور ہو رہا ہے، اس وقت تم اس کو بھلا رہے ہو۔ یہ تمہید ہے کہ کس سے چھپ کر کانا پھوسی کر رہے ہو، ایک کان تو ہمیشہ ہر جگہ سننے والا موجود ہے، یہ نہ سمجھو کہ تمہاری ان باتوں کو سننے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تو سن رہا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا ہوا رابعہم، نہیں ہوتا ان میں سے کسی بھی تین افراد کا باہم سرگوشی کرنا مگر یہ کہ اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم، اور نہ پانچ کا نجوا ہوتا ہے مگر یہ کہ اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنا من ذالک، اور نہ اس سے کم، دو بھی باہم سرگوشیاں کر رہے ہیں تو بھی تیسرا اللہ موجود ہے، دو سے کم تو نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک آدمی تو بیٹھ کر سوچ ہی سکتا ہے، ولا اکثر، اور نہ اس سے زائد، الا ہوا معہم اینما کانوا، مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں، وہ چاہے پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئے ہوں یا کھو میں چھپ کر مشورے کر رہے ہوں یا کہیں زمین کے پیٹ میں گھس کر یا فضا کی پہنائیوں میں کر رہے ہوں، خواہ کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن جتلا دے گا جو وہ کرتے رہے ہوں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں نبہ یونبیو کا لفظ ہے، اس کے علاوہ نبہ یونبیو کا لفظ آتا ہے جو تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ متنبہ کرنا، جبکہ یہ نبعن سے ہے، اس کا مطلب ہے ایک ایک کر کے جتلا دینا کہ تم نے فلاں تاریخ فلاں وقت یہ مشورے کیے، یہ ہے تمہارا نجوا۔ آگے فرمایا عالم ترا الذین نہوا عن النجوا ثم یعودون لما نہوا عنہ، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں نجوا سے روکا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ دیکھیے وہ روکنے کا بہترین لطیف ترین انداز تھا،
اس میں ڈانٹ ڈپٹ، سختی اور گرفت کا انداز نہیں تھا، بالکل ایسے جیسے کوئی کائناتی حقیقت بیان کی جا رہی ہو. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس، یعنی جان لو ان تینوں کاموں کے سوا جو کچھ ہے اس میں خیر نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جن کے دلوں میں اصلاح پذیری کا مادہ تھا وہ اگر غیر شعوری طور پر کام کر رہے تھے تو اب شعوری طور پر رک گئے، ٹھٹک گئے، انہوں نے اپنی باغیں کھینچ لی. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں روگ یا مرض ہوتا ہے تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کے مزداد، ان کا روگ تو مسلسل بڑھتا ہے. اب یہاں ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہ اس معاشرے میں وہ لوگ تھے جنہیں آج ہم منافقین کہتے ہیں، لیکن ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوا نہیں تھا کہ یہ منافق ہیں، بلکہ وہ مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ کون منافقین ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک راز ہی رکھا. اپنے ایک صحابی کو اگر چند خاص منافقین کا نام بتا بھی دیا تو انہیں بھی آگے بیان کرنے سے سختی سے روک دیا تھا کہ یہ ایک راز ہے، لہذا وہ مسلمانوں میں گڈمڈ تھے. اس اعتبار سے یہ نہ سمجھیے کہ اس کا ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے. اصل میں قرآن مجید میں جو بھی منافقین کا بیان ہے ہم اس سے اس درجہ اس وجہ سے محروم رہتے ہیں کہ ہم انہیں ایک علیحدہ کیٹیگری قرار دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ سمجھیے کہ یہ درحقیقت ہمیشہ مسلمانوں میں گڈمڈ ہوتے ہیں. یہ بہتر سے بہتر جماعت میں موجود تھے، صحابہ کرام کی جماعت سے تو بہتر جماعت نہیں ہو سکتی. اس میں یہ ففتھ کالمسٹ عنصر موجود تھا. غور کیجئے کہ تابہ دیگر چہچے رسد، کون سی جماعت یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہم اس سے بالا تر ہیں، منزہ اور پاک ہیں. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں. یعنی مندرجہ بالا تین چیزوں کے مقابلے میں یہ جو نجوا کرتے ہیں، سرگوشیاں اور خسر خسر کرتے ہیں، وہ تو ایک گناہ کے لیے ہوتا ہے. لفظ اسم کا ترجمہ ہم گناہ کرتے ہیں اور عدوان کا ترجمہ زیادتی. اصل میں گناہ کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہے کوتاہی یعنی آپ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے، اور دوسرا ہے زیادتی کہ کسی کے حق پر دست درازی کرنا، حملہ آور ہونا. یہ دو پہلو علیحدہ ہیں، لہذا اگر آپ ایمان کا تقاضا پورا نہیں کر رہے تو یہ اسم ہے. اہل عرب اس اونٹنی کو آسمہ کہتے تھے جو قافلے سے پیچھے رہ گئی ہو. اگر کوئی اونٹنی قافلے میں موجود تمام اونٹوں اور اونٹنیوں کے ساتھ چلے گی تبھی وہ قافلہ بنے گی، ورنہ تو وہ قافلے سے پیچھے رہ جائے گی اور اب وہ آسمہ کہلائے گی. اب یوں سمجھیے کہ جن فرائض کی ادائیگی کے لیے کوئی اجتماعی نظام قائم ہوا ہے تو لوگ ان فرائض کو بحسن و خوبی ادا کر رہے ہوں وہ تو گویا قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں، جبکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے ہوتے ہیں اور اپنے انتقادوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہوتے. تو یہ اسم ہے، ایسے آدمی کی عزت نفس اسے ابھارتی ہے کہ دیکھو ایسا دم کٹا کوئی اور بھی ہے یا نہیں. تو جن کے اندر کسل ہوتا ہے ان کے مابین یہ گانگت ایفینٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ پیچھے رہ جانے والے خود بخود ایک دوسرے کی طرف ایک ملان محسوس کرنے لگتے ہیں اور دوسرے کے لیے جواز فراہم کرتے ہیں. تو اس کا پہلا عنوان ہے یتناجونا بالاسم. اسم کے معنی روکنے کے بھی ہوتے ہیں. یہ لوگ ایک دوسرے کی خیر خواہی کے انداز میں کہتے ہیں کہ بے وقوف نہ بنو، تو پاگل ہیں، لیکن ہمیں تو دیکھ کر چلنا ہے اور انہیں بھی سمجھانا ہے. جیسے اس دور کے منافقین کہا کرتے تھے انومنو کما آمن السفہاؤ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 13، کیا ہم ایمان لے آئیں ان بے وقوفوں کی طرح، انہیں تو کسی خیر و شر اور نفع و نقصان کی فکر ہی نہیں ہے، یہ تو دیوانے فینیٹکس ہو گئے ہیں. تو اب اس طرح کی گفتگو ہوگی، بل عدوان اور زیادتی کے لیے سرگوشیاں کرتے ہیں. یہ دوسرا رخ ہے کہ کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کے حکم پر دست درازی. وہ معصیت رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں کرتے ہیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ذہن میں رکھیے. رسول کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں. رسول کی ایک حیثیت اس جماعت کے امیر کی بھی ہے، اور رسول کی ایک حیثیت اس ریاست کے سربراہ کی بھی ہے. یہ ایسا معاملہ ہے جو زیادہ کٹھن گزرتا ہے. میرے نزدیک نفاق کے موضوع پر سورۃ النساء قرآن مجید میں اصولی طور پر اہم ترین سورت ہے. اب جو چیزیں نفاق کا اصل سبب بنتی تھیں ان میں سے ایک اہم چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی. وہ سمجھتے تھے کہ رسول بھی تو آخر ہمارے جیسے انسان ہیں،
بس ان پر وہی اترتی ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں. باقی تو یہ ہمارے جیسے انسان ہیں, ہم کیسے ان کے آگے سر جھکائیں؟ کیا ان سے خطا نہیں ہو سکتی؟ کیا ہماری بات بہتر نہیں ہو سکتی؟ ہمیں تجربہ حاصل ہے, ہم جانتے ہیں, معاملات کو چلاتے رہتے ہیں, انہیں تو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی جاتی تھیں. یہ ہے معصیت رسول کے حکم سے سرتابی. منافقین کی علامتیں اور ان کے مشاغل قرآن مجید میں کئی جگہ مذکور ہیں. انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قد ہو گئی تھی, اس کا ظہور مختلف طریقوں سے ہوتا تھا. آگے فرمایا, وَإِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ, اور جب یہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ کو وہ دعا دیتے ہیں, آپ کو ایسے گریٹ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دی اور جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گریٹ نہیں کیا. عربوں کا ایک عام دعائیہ کلمہ تھا حیاک اللہ, اس کے معنی ہے اللہ تمہاری عمر دراز کرے. یہیں سے لفظ تحیہ بنا ہے جو اپنے نیک جذبات کا اظہار ہے. اسے آپ گریٹنگز کہہ سکتے ہیں. اصل سلام تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے, لیکن منافقین السلام علیکم کہتے تھے, جس کے معنی ہے تم پر موت آئے, یعنی سام موت ہے. معاذ اللہ, نقل کفر کفر نہ باشد, اگر کوئی پکڑ لیتا تو کہنے لگتے کہ ہم نے السلام علیکم کہا ہے, شاید آپ کو ٹھیک سنائی نہیں دیا. ذرا اپنے کان کی میل نکلوائیے اور اس میں تیل ڈلوائیے, الٹا اسے شرمندہ کر دیتے. فیقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول, اور وہ اپنے جی میں کہتے اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا اس پر جو ہم کہتے ہیں. اسی طرح سورۃ البقرہ میں مثال آئی ہے کہ رائنا کے بجائے رائنا کہتے, یعنی اے ہمارے چرواہے رائنا. یہ ایک مجلسی کلمہ تھا کہ ہماری طرف ذرا متوجہ ہوں, ہمارا لحاظ کیجئے, ہم بات سمجھ نہیں سکے. جیسے پارڈن کا لفظ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ معاف کیجئے گا, لیکن وہ رائنا کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے تھے. اور شیطان کا وسوسہ دیکھیے, وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ, اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. یعنی شیطان اب اور پٹی بڑھا رہا ہے کہ دیکھو تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کی, اگر یہ رسول ہوتے تو اللہ تعالیٰ زبان گدی سے کھینچ لیتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ تمہارا شک و شبہ صحیح ہے. یہ ہے وہ برائی کا چکر, وشیس سرکل. ایک برائی دوسری برائی کو جنم دیتی ہے اور دوسری پہلی برائی کو مزید تقویت دیتی ہے کہ دیکھو بھائی میں نے اس وقت اتنا کلام کر دیا, اب اگر فی الواقع یہ رسول ہوتے تو کیا اللہ گوارا کرتا؟ کیوں نہیں اللہ اس پر ہمیں عذاب دیتا جو ہم کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب صاف صاف ہے کہ یہ رسول نہیں ہے اور ہمارا شبہ صحیح ہے. فرمایا, حسبہم جہنم یصلونہا, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں یہ پہنچ کر رہیں گے, چونکے جائیں گے, فبئس المصیر, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول, اہل ایمان جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں نہ کیا کرو. یعنی اگر تمہیں نجوا کرنا ہے تو تنہائی میں گفتگو کرنی ہی ہے, کوئی مل بیٹھنے کا موقع آ ہی گیا ہے, تو ان تین چیزوں سے بچو, اسم, عدوان, معصیت رسول, وتناجوا بالبر والتقوی, اور باہم تنہائی میں نیکی اور تقوی کی باتیں کیا کرو. اگر نجوا کرنا ہے تو نیکی اور تقوی کے لیے کرو, خیر اور بھلائی کے لیے کرو, ایک دوسرے کو نیکی پر آمادہ کرو, ایک دوسرے کی طبیعت میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تو اس کو دور کرو, دوسرے کی ہمت اگر پست ہو رہی ہے تو اسے ہمت دلاؤ, لیکن اسم, عدوان اور معصیت رسول سے بچو. اتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون, اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. انما النجوا من الشیطان, جان لو کہ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے. آج میں نے وہیں سے بات شروع کی ہے کہ جو اجتماعیت دین کا بول بالا کرنے کے لیے وجود میں آئی ہے تو شیطان کو سب سے بڑھ کر تکلیف لازماً اسی سے ہوگی, چنانچہ وہ اپنی توجہات سب سے زیادہ اسی پر مرکوز کرے گا. لی یحزن الذین آمنوا,
اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اہل ایمان کو غم ہو، اندوہ ہو، رنج و صدمہ ہو، ان کی یکسوئی اور یکجہتی مجروح ہو، ان کے دلوں میں خلجان پیدا ہو جائے. یہ ہے جس کے لیے شیطان نجوا کا جال بچھاتا ہے اور اس کے اندر اس نے بڑی خوش نمائی پیدا کر دی ہے. بلے سب دور رحیم شعین اللہ بزد اللہ، حالانکہ اذن رب کے بغیر وہ نجوا انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب یہ اہل ایمان کو اطمینان دلانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ مطمئن رہو، تمہیں اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتا. جیسے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان کو ہرگز کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اگر اس کا کوئی وار کارگر ہوتا بھی ہے تو وہ بھی اذن رب سے ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر ہوتا ہے، کوئی تمہاری تربیت یا اصلاح مقصود ہوتی ہے، اللہ اسے تمہاری اصلاح کا بہانہ بناتا ہے. وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو اللہ تعالیٰ پر اپنا پورا توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے. اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ اس میں زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. حتی الامکان سدے باب کرو، لیکن جس شخص کا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف ہے اسے ان چیزوں سے زیادہ دلگیر اور دلگرفتہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ ان تمام مفاسد سے اس حیط اجتماعیہ کو پاک کرنے کی کوشش کرنا بالکل دوسری بات ہے. چونکہ میں نے پس منظر بیان کر دیا ہے اس لیے آپ کو یہ بات سمجھنے میں کافی سہولت ہو جائے گی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اہل ایمان، جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں کشادگی پیدا کرو تو کھل کر بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. بڑا پیارا رابطہ ہے، یہ ایک فطری بات ہے کہ جو تین چار آدمی علیحدگی میں آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں اور باہم سرگوشیاں کرتے ہیں، وہ جب کسی اجتماع میں آئیں گے تو بھی اکٹھے بیٹھیں گے اور علیحدگی میں خسر بسر و سرگوشیاں کریں گے، کننکھیوں میں تبادلہ خیال کریں گے، تو بہت خطرناک ہے. تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ جب تم سے کھل کر بیٹھنے کو کہا جائے تو کھل کر بیٹھ جایا کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. یوں سمجھیے اس نجوہ کا ظہور اب مسلمانوں کے اجتماعات کے اندر ہونے لگا تھا، جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ کھل کر بیٹھو تاکہ آپ کے مابین جگہ ہو اور کوئی اور آنے والا بیٹھ سکے. منافقین اس طریقے سے جتھا بندی کرتے تھے کہ ان کے مابین کوئی تیسرا آدمی نہ بیٹھ جائے، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی باہر کا آدمی شامل ہو گیا تو وہ ان کی رپورٹ کرے گا اور یوں ان کی باتیں دوسروں کے علم میں آ جائیں گی. لہذا کہا جا رہا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا اور تنگیوں سے جو فساد پیدا ہو رہا ہے اس کی روک تھام کی جا سکے گی. بلغا فی لنشدو فنشدو، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یہ اب ان کے نجوہ کی تیسری شکل ہوتی ہے. اجتماع اختتام پذیر ہو جائے اور کہہ دیا جائے کہ آپ تشریف لے جائیے تو ان لوگوں کا نجوہ فوراً وہیں شروع ہو جاتا ہے. کچھ دیر اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ دوران اجتماع اگر کوئی تبصرے نہیں ہو سکے تو تبادلہ خیال کر لیں اور ایک دوسرے کو فکر بازیوں پر داد دے لیں، لہٰذا وہ وہاں سے فوراً روانہ نہیں ہوتے. اس لیے اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے اگر تمہیں کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ واقعی اہل ایمان ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے گا. غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر صنعت لفظی کا ایک خوبصورت انداز ہے. یہ بھی کلام کا ایک حسن ہے. کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان، جب تم سے کہا جائے تو جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تمہیں اونچا کرے گا. اگر تم خلوص و اخلاص کے ساتھ احکام مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رفعت عطا فرمائے گا. اس ضمن میں بعض حضرات نے بڑی عمدہ بات کہی ہے. بعض اوقات کسی اجتماع میں یہ صورت پیش آتی ہے کہ دو حضرات آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کر وہاں بیٹھیے تو اس میں آدمی اس وقت اپنی توہین محسوس کرتا ہے، حالانکہ سوچنا چاہیے کہ کوئی شخص ہے جو اس اجتماع کو کنڈکٹ کر رہا ہے اور اس کی نگاہ میں یہ بات آ گئی ہے، لہذا وہ اس اجتماع کی تاثیر کو ختم کرنے والی شے کو دفع کرنا چاہتا ہے. تو اس میں انسان اپنی توہین محسوس نہ کرے، اس لیے کہ جو صاحب امر اور ذمہ دار ہے اسے اس نظم کو چلانا ہے، اسے اس اجتماع کو بہتر سے بہتر نتیجے تک منتج کرنا ہے، نتیجہ خیز اور برابر بنانا ہے. لہذا اگر کہہ دیا جائے کہ اٹھ جائیے یا یہ کہ فلاں جگہ پر تشریف لے جائیے تو اس پر برا نہیں ماننا چاہیے. بہرحال جو صاحب علم ہوگا اور جس کے دل میں ایمان کی رمق ہوگی وہ اسے خیر سمجھے گا اور اس ہدایت پر عمل اپنی توہین نہیں سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا. لیکن جس کے دل میں روگ ہو وہ اسے برا مانے گا کہ اسے نمایاں کر کے سب کے سامنے دلیل کر دیا گیا ہے, جبکہ یہ کام اس کے بجائے کوئی دوسرا کر رہا تھا اور دوسرے کا وبال اس پر آ گیا ہے. حالانکہ اسے سوچنا چاہیے کہ اگر وہ غلطی کا ارتکاب نہیں کر رہا تھا اور غلطی سے اسے اٹھ جانے کو کہہ دیا گیا ہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے. اگر اس کام کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے مثبت انداز میں سوچا جائے پھر تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ ٹھیک ہے وہ صاحب نظم ہے, اس سے غلطی ہو بھی گئی ہے تب بھی کسی کی کوئی توہین نہیں ہے. اس سلسلے میں زیادہ حساسیت انہی لوگوں کو ہوتی ہے جن کے دل میں کچھ اور فساد ہوتا ہے, جیسے کہا گیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ورنہ انسان سوچے گا کہ اگر میرا قصور نہیں بھی تھا بلکہ کچھ زیادتی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا کوئی نہ کوئی اجر عطا فرمائے گا, تلافی یعنی کمپنسیٹ کرے گا. اگر صاحب عمر نے زیادتی کی ہے تو اس کی کوئی نیکی مجھے مل جائے گی, لہذا مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے, میرے لیے تو بس حصول ہی حصول ہے. یہ تب ہوتا ہے جب ایمان اور خلوص و اخلاص ہو, اس اجتماعیت سے مخلصانہ تعلق ہو. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے. اس میں ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ جو شخص کسی اجتماعی جدوجہد میں شریک نہیں ہے تو قرآن مجید کی یہ باتیں اسے کس طرح سمجھ میں آئیں گی. ان کا محض ترجمہ تو کیا جا سکتا ہے مگر ان کی اہمیت و عظمت اسی صورت میں سمجھ آ سکتی ہے جب کسی اجتماعیت میں شریک ہوا جائے, ورنہ تو لوگ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا کام ہے اور ہم نے اسے پڑھ کر ثواب حاصل کر لیا ہے, لیکن یہ کہ ان باتوں میں کیا حکمتیں ہیں اور ان میں ہمارے لیے کیا ہدایات مضمر ہیں, یہ حقیقت اسی وقت ابھر کر اور نکھر کر سامنے آئے گی جب مقصد زندگی اقامت دین معین ہو چکا ہو, جس کے بارے میں ارشاد ہے لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فی باس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب, سورۃ الحدید آیت نمبر 25, تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور ہم نے لوہا اتارا جس میں لڑائی کی سخت قوت ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فوائد بھی ہیں, اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے اس کو جو مدد کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی غیب میں رہتے ہوئے. اقامت دین کے لیے جو اجتماعیت قائم ہوئی ہے اس کی مصلحتیں اور اس کا تحفظ اللہ کی نگاہ میں کتنا عزیز ہے, یہ وہ بات ہے جو سمجھ میں آئے گی تو ہی اس کی اہمیت و عظمت منکشف ہوگی. ایک اور مسئلہ بھی ہے جو اجتماعی زندگی کا بڑا اہم مسئلہ ہے, ہر صاحب عمر کو اس سے سابقہ پیش آتا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے, اول تو ہر شخص فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ اسے صاحب عمر سے قرب ہو, اس سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملے, یہ فطری اور اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اس کا ایک منفی رخ بھی ہے کہ کچھ لوگ کام میں تو پیچھے ہوتے ہیں لیکن اپنی دولت یا وجاہت دنیاوی کی وجہ سے کچھ نمایاں ہوتے ہیں اور وہ اپنی اس دنیاوی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے صاحب عمر کے قریب ہو کر بیٹھتے ہیں اور کان میں گفتگو کرتے ہیں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ وہ ان سے بہت قریب ہیں. امیر ان کی بڑی رعایت کرتے ہیں اور بڑا لحاظ کرتے ہیں, وہ اس کے لیے اپنی حیثیت کو ذریعہ بناتے ہیں. سوچئے کہ امیر کے پاس تو وقت محدود ہے اور اجتماعیت کے حقوق بھی اس پر ہیں, تو جب اس کے وقت میں اس طرح سے دخل اندازی ہوتی ہے تو اس کا اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہے. اس بات کی قباحت کو تین درجات میں سمجھ دیجئے, یہ فطری خواہش ہوتی ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن مفسدین اسی چیز سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے مقام و مرتبہ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عبداللہ بن ابی خاص طور پر ایسا کرتا تھا, ویسے بھی وہ قبیلہ خزرج کا سردار تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے قبل اس کی بادشاہت کا فیصلہ ہو چکا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرمانا ہوتا تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں, ان کی بات پوری توجہ سے سنیے. اصل مقصد اپنی حیثیت اور سرداری کو نمایاں کرنا ہوتا تھا. اگر کوئی شخص امیر سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے تخلیے میں گفتگو کرنی ہے, لوگوں کے سامنے آئے گا کہ یہ امیر سے بہت قریب ہیں اور ان کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. تبھی تو جب دیکھو یہ علیحدگی میں بات کرنے کے لیے وقت مانگ رہے ہوتے ہیں اور انہیں وقت دیا جاتا ہے. اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو وقت اجتماعی مصالح اور بہبود پر صرف ہونا ہے صرف ہونا ہو وہ اس طریقے سے ضائع جاتا ہے. آخر انسان کی صلاحیت اور قوت کار محدود ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ شرافت اور مروت کے پیکرے مجسم تھے, سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے. جیسے سورۃ الاحزاب میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو کھانے کی دعوت دیتے تو کچھ لوگ بہت پہلے پہنچ جاتے. اب دھرنا مار کر بیٹھے ہوئے جبکہ ابھی کھانا پکنے کی تیاری ہو رہی ہے, پھر کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہتے تھے. اس میں دونوں طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. اس میں مخلصین کے لیے تو یہ پہلو تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا موقع مل جاتا, اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے والے تھے وہ اس کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے, آپ کی پرائیویسی میں مخل ہوتے تھے اور جانے کا نام نہیں لیتے تھے. لہذا فرمایا گیا کہ نہ پہلے آ جایا کرو اور نہ بعد میں بیٹھے رہا کرو. مستانسین علی حدیث ان کے الفاظ ہیں کہ کھانے کے بعد باتوں میں نہ مشغول ہو جایا کرو. یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے, لہذا وہ چونکہ حیا کا پیکر ہیں اس لیے وہ تم سے کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ذکر قرآن مجید میں ہے. اسی طرح اس معاملے میں کوئی تخلیے میں بات کرنے کے لیے وقت مانگ رہا ہے تو اب وہ کس کس کو وقت دیں جبکہ وہ انکار تو کسی کو نہیں کر رہے. اس کا تیسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس واقعی کوئی اہم بات ہو تو وہ رہ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں عملی ہیں اور یہ باتیں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان پر بیتتی ہے اور ان کا تجربہ ہوتا ہے, ورنہ تو معلوم ہوگا کہ معاذ اللہ اس میں کوئی خاص عملی اہمیت نہیں ہے. اس چیز کی روک تھام کے لیے اب فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اہل ایمان جب تم رسول سے علیحدگی میں کوئی بات کرو, تمہیں تخلیے میں کوئی بات کرنی ہو تو اس سے پہلے اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ دیا کرو. یہ گویا فیس لگا دی گئی اور یہ فیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملے گی معاذ اللہ, بلکہ یہ صدقہ ہے تاکہ کچھ تو بریک لگے. منافقین کو تو مال بہت مرغوب اور محبوب تھا اور وہی نفاق کی جڑ ہے, تو ایک چھلنی تو لگ جائے گی کہ کوئی صدقہ دے کر پھر علیحدگی میں کوئی بات کرے. ذالکم خیر لکم و اطہر, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزگی کے اعتبار سے بڑھ کر ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم, پھر اگر تم کچھ نہ پاؤ تو یقیناً اللہ غفور رحیم ہے. اگر کوئی نادار ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن ان ناداروں میں تو وہ منافقین تھی ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خصوصی خسر بسر کرنا چاہتے تھے تو وہاں کے سردار اور صاحب ثروت و وجاہت لوگ تھے. لہذا مساکین اور غربا کے لیے راستہ کھلا رکھا گیا, اور اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں. اصل مقصد تو اس غلط طرز عمل کی روک تھام تھا جس کے لیے چھلنی لگائی گئی ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کیا تم اس سے ڈر گئے ہو کہ تم اپنے رسول سے تخلیے میں گفتگو سے پہلے صدقات دیا کرو, گھبرا گئے ہو اس سے. فضلم تفلو, تو اب جبکہ تم نے یہ نہیں کیا, یہ مشکلات القرآن میں سے ہے. بعض حضرات نے سمجھا ہے کہ یہ کسی نے بھی نہیں کیا, اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حکم پر عمل کرنے والا سب سے پہلا شخص میں ہی تھا. مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا تھی تو میں نے پہلے صدقہ دیا پھر گفتگو کی. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ حکم صرف چند گھنٹے کے لیے تھا, اس کے بعد یہ آیت جو اب ہم پڑھ رہے ہیں نازل ہو گئی تھی, لیکن یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی, بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ وقت لگا ہوگا. قرآن مجید میں اس کی مثالیں ہیں. بسا اوقات ناسخ و منسوخ دونوں ساتھ ساتھ رکھ دیے گئے ہیں. سورہ مزمل میں اس کی سب سے بڑی مثال موجود ہے کہ آخری آیت جس پر دوسرا رکو مشتمل ہے وہ کچھ عرصہ کے بعد نازل ہوئی. ہمارے یہاں اس بارے میں اختلاف روایات ہے, کوئی کہتا ہے کہ ایک سال بعد نازل ہوئی اور بعض حضرات اسے مدنی بھی مانتے ہیں. گویا کہ پہلے اور دوسرے رکوع کے مابین 10 سے 12 سال کا فصل ہے, لیکن مصحف میں وہ ساتھ ساتھ ہیں. یہی صورتحال سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 23 میں روزہ کے حکم کے بارے میں ہے, جسے اکثر لوگوں نے چونکہ اس پس منظر میں نہیں سمجھا اس لیے بہت سی ٹھوکرے کھائی ہیں. وہی معاملہ یہاں بھی ہے, کچھ نہ کچھ فصل تو اس میں یقیناً ہوگا. یہاں فیضلم تفالو میں یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم اب اس حرکت سے باز آ گئے ہو اور جو اس عارضی حکم کا مقصد تھا وہ حاصل ہو چکا. بہرحال اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے صدقہ نہیں دیا اور ڈر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں بات کرنا چھوڑ دی, اور ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم نے اس بے احتیاطی کو ترک کر دیا لہذا جو ضرورت تھی وہ ختم ہو گئی, لہذا اب
ہم اپنے اس حکم کو منسوخ کر رہے ہیں. فتاب اللہ علیکم, اور اللہ تعالیٰ نے عنایت کے ساتھ تم پر توجہ فرمائی, یعنی نظر عنایت کی, اللہ کی توبہ, بندوں پر شفقت و رحمت کی نگاہ کرنا ہے. اللہ نے تم پر رحم فرمایا, مہربانی کی, فاقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ, تو نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. یعنی جو مطلوب شے ہے وہ یہ ہے کہ اس نظم کو مضبوط کرو, اس کے لیے نماز اللہ کے ساتھ تمہارے تعلق کو مضبوط کرنے والی شے ہے. اب تم اس نظم اور ڈسپلن کو مضبوط رکھو. یہ ڈسپلن فی ذات ہی مطلوب نہیں ہے, یہ ایک عظیم مقصد کے لیے مطلوب ہے, اور جسے وہ مقصد عزیز ہوگا وہ اس نظم کی امکانی حد تک حفاظت کرے گا, اسے مضبوط رکھے گا, اس کے رخنوں کو روکنے کی امکانی کوشش کرے گا. واللہ خبیر بما تعملون, اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات بالذکر الحکیم.
نظم جماعت کی پابندی اور اس سے رخصت اور معذرت کا معاملہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا کانوا معہ علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستاذنوا ان الذین یستاذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ فاذا استاذنوک لبعض شانہم فاذن لمن شئت منہم واستغفر لهم اللہ ان اللہ غفور رحیم. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواضا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ فیوم یرجعون الیہ فینبئوہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. سورۃ نور, آخری رکوع. وقال عز وجل اف اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين. انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاصهم فصبتهم وقيل قودوا مع القائدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا عوضوا خلالكم يبغونكم الفتنه ففيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. سورۃ التوبہ آیت نمبر 43-49. ہمارے اس منتخب نصاب نمبر 2 میں جو امور زیر بحث آئے ہیں ان سے یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ ایک اسلامی نظم جماعت میں مامورین کو عمراء کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. ان میں آداب اور قواعد و ضوابط بھی ہیں, اور اصلاً اس اجتماعیت کی روح رواں کی نشاندہی کی گئی ہے. جہاں تک رسطوں اور معذرتوں کا تعلق ہے, اس ضمن میں سورت نور کی آخری آیات 62-64 اور سورت توبہ کی آیات 43-49 میں بظاہر ایک تضاد سامنے آتا ہے. اس تضاد کو رفع کرنا اور ان دونوں میں تطبیق کا جاننا ضروری ہے. سورت النور کی آخری 3 آیات 62-64 کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ کس قدر باریک بینی سے ان امور کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے جن پر کسی اجتماعیت میں ایک عمدہ ماحول اور باہمی اعتماد کی فضا برقرار رہ سکتی ہے. ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ فاذا کانوا معہ علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستاذنوہ. مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر, اور جب وہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے ہرگز نہیں جاتے جہاں تک کہ ان سے اجازت حاصل کر لیں. یہاں نوٹ کیجئے کہ انما کلمہ حصر ہے, سورت حجرات کی آیت نمبر 15 کا اسلوب بھی یہی ہے, اور وہاں بھی ایمان حقیقی کی دو شرائط یا دو لوازم بیان ہوئے ہیں. ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان, اور دوسرے اللہ کی راہ میں مال اور جان کے ذریعے جہاد. ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر, پھر شک میں نہیں پڑے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ, وہی لوگ ہیں سچے.
ان دو اجزاء میں سے ایک یہاں سورہ نور میں بھی یوں کا تو موجود ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان. دوسرا جز وہاں جہاد فی سبیل اللہ بالمال و نفس ہے، جبکہ یہاں اس کی جگہ اس کے لازمی تقاضے کے طور پر اجتماعیت کا ایک وصف لایا گیا ہے، کیونکہ جہاد ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایک اجتماعیت موجود نہ ہو. یہاں ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کون سی حیثیت مراد ہے، امیر یا سپہ سالار ہونے کی حیثیت، کیونکہ اگر آپ مدینے میں ہیں تو سربراہ مملکت ہیں، اگر کسی غزوہ پر تشریف لے گئے ہیں تو آپ کی حیثیت سپہ سالار کی ہے. جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے آپ ایک جماعت کے امیر تھے، آپ کی ان تمام حیثیتوں سے بالا تر اور عظیم ترین حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. باقی تمام حیثیتیں اس کے تابع ہیں، لیکن ہر جگہ اس حیثیت کو علیحدہ سمجھ لینا چاہیے جس حیثیت کا ذکر اس خاص مقام پر ہو رہا ہو. یہاں اجتماعی نظم کا معاملہ زیر بحث ہے. اگر انسان اجتماعی نظم کے معاملے میں بے پرواہ ہو جائے کہ اسے جو حکم ملا ہے اس کے مطابق کام کر لیا تب بھی ٹھیک ہے، اور نہیں کیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. کہیں ساتھ گئے ہوئے ہیں اور کسی ڈیوٹی پر معین کیے گئے ہیں، اب جی میں آیا تو کھڑے رہے، جی میں نہیں آیا تو وہاں سے چل دیے، تو ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل اجتماعیت کی نفی ہے. اس قسم کے لوگ کتنی ہی کثیر تعداد میں جمع ہو جائیں وہ کبھی بھی جماعت نہیں کہلائیں گے، بلکہ وہ ایک ہجوم اور امبوہ ہوگا. علامہ اقبال نے اس حقیقت کو اپنے ایک شعر میں واضح کیا ہے، عید آزادہ شکوہ ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنی. ہجوم تو بہت بڑا جمع ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں کوئی کام ہجوم یعنی موب سے نہیں ہوا. یہ صرف کوئی منفی کام ہی کر سکتا ہے، لیکن کوئی مثبت اور تعمیری کام کرنے کے لیے ایک منظم جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے مراتب یعنی کیڈرز معین ہوں کہ کون کس کا حکم سنے گا اور مانے گا، اس نظم میں کون کس سے بالا تر، اس کی تعین ہو اور اس میں سموتات کا نظام چل رہا ہو، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لا محالہ سموتات فی المعروف ہے. لیکن ان میں سموتات کی روح برقرار ہو، یہ نہیں کہ جی میں آیا تو مان لیا، جی میں نہیں آیا تو نہیں مانا. کسی اجتماع میں بلایا گیا تو اگر طبیعت آمادہ ہوئی تو پہنچ گئے، اگر طبیعت آمادہ نہیں ہوئی تو نہیں آئے. چھوٹے چھوٹے عذرات اور معمولی مشغولیتیں اور مصروفیتیں آڑے آئیں، معاشرے کی عام رسومات کو اس کام میں آڑے آنے دینے سے درحقیقت یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گویا اس کام کی سرے سے کوئی اہمیت نہیں ہے. تو فرمایا مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ان میں سموتات کی یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ جب بھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں ہوتے ہیں تو جب تک اجازت حاصل نہ کر لیں وہاں سے نہیں جاتے. آگے اسی بات کو اس کے دوسرے رخ کے حوالے سے بیان کر دیا گیا ہے، ان الذین یستاذنون کا اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ. اے نبی، بے شک جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی جو لوگ آپ سے اجازت حاصل کر کے رخصت ہوتے ہیں یا کسی کام پر طلب کیا گیا ہو تو اگر کسی وجہ سے نہیں آ سکتے تو پہلے سے عذر پیش کر کے آپ سے اذن حاصل کر لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. ان میں احساس ہے کہ ہمیں اس کام میں شامل ہونا چاہیے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مہم پر بھیج رہے ہیں اس میں بدل جان شرکت ہونا چاہیے. ہمارے ایمان کا تقاضا یہی تھا کہ جب ہم ایک اجتماعی کام کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو وہاں سے نہ ہلیں جب تک آپ سے اجازت طلب نہ کر لیں. ان کا یہ احساس بہت مبارک ہے اور در حقیقت ان کے ایمان کی علامت ہے. یہ احساس در حقیقت ان کے احساس فرض اور ان کے تصور نظم جماعت کا مظہر ہے، یا ایک طرح سے ان کی تعریف کی جا رہی ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے، فَاسْتَأْذَنُوا لِبَعْضِهِمْ فَاضْرِبْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ. بس جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کی وجہ سے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیا کریں. یعنی جب وہ اپنے کسی معاملے کی وجہ سے آپ کے سامنے معذرت پیش کریں یا بیماری یا کسی اور مصروفیت کی بنا پر آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیا کریں. نوٹ کیجیے، فرمایا جا رہا ہے جسے آپ چاہیں اجازت دیں. یہ قابل غور بات ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے معذرت کر لی ہے تو اب وہ سمجھے کہ یہ آخری کام تھا جو میں نے کر لیا، اب مجھ سے اور کیا مطلوب ہے، میں نظم جماعت کا تقاضا تو پورا کر لیا، اب صاحب امر پر لازم ہے کہ وہ معافیت قبول کرے. یہ طرز عمل بھی اجتماعیت کی نفی ہے. اجتماعیت کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اپنا معاملہ صاحب امر کے حوالے کر دیا ہے، اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ آپ کے عذر کو قابل قبول سمجھتا ہے یا نہیں. اس میں منطقی طور پر یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کام کی پوری اہمیت سب کو بتا دی جائے،
وہ صاحب امر ہی جانتا ہے کہ اس وقت کیا کام درپیش ہے، اس موقع کی کیا نزاکت و اہمیت ہے، اور اس کے نتائج کتنے دور رس واقع ہو سکتے ہیں. یہ لمحہ اس جماعت یعنی تحریک اور دعوت کے لیے کتنا فیصلہ کن ہو سکتا ہے. اب وہ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا کہ اس کے مقابلے میں میرے ساتھی کے عذر کی کیا نوعیت و اہمیت ہے، اس نظم کو اس سے کتنا نقصان واقع ہونے کا اندیشہ ہے، اور اس کی معذرت قبول نہ ہونے کی صورت میں اس کو کتنی تکلیف پہنچے گی. ظاہر ہے کہ ہر معاملے میں توازن رکھنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بات لوگوں کے سامنے بھی ہو، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے سامنے ہو، بلکہ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، استعینوا علی الحوائج بالکتمان، اپنے مقاصد کے حصول میں اخفاء سے مدد لو. اپنے تمام کارڈز ٹیبل پر نہیں رکھ دیے جاتے، اپنے تمام منصوبہ کا اعلان نہیں کیا جاتا، بلکہ بسا اوقات ایک تحریک میں، خصوصاً کسی انقلابی تحریک میں، ایسے مراحل ناگزیر ہیں کہ آپ کرنا کچھ چاہتے ہوں اور آپ تاثر کچھ اور دیں. آپ نے جانا مشرق کو ہے، لیکن کچھ ایسے آواز پیدا کر دیے جائیں کہ لوگ یہ سمجھے کہ مغرب کو جا رہے ہیں. چنانچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز علیحدہ کر کے بتا دی جائے. جس شخص پر عمارت کی ذمہ داری ہے وہ اس کام کی اہمیت کو سمجھتا ہے. لہذا اگر آپ اس نظم سے منسلک ہیں تو آپ کی روش یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک عذر پیش کر دیا. اب ذہن تسلیم کریں کہ صاحب امر کا اختیار ہے، اگر وہ میرے عذر کو قابل قبول سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا تو دنیا کی کوئی مجبوری اور رکاوٹ اور کوئی مشغولیت اس کام سے بڑھ کر اہم نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ترجیحات کی تعین نہ ہوئی تو کام آگے نہیں چلے گا اور قدم قدم پر رکاوٹ پیش آئے گی. چنانچہ اس راہ میں پہلی شرط لازم یہی ہے کہ آدمی طے کرے کہ یہ کام مقدم ہے اور باقی سب کچھ مؤخر. شرط اول قدمی اس کے مجنو باشی. ہر تحریک میں ہر مرحلہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فیصلہ کن ہی ہو، لہذا اس موقع کے اعتبار سے اگر آپ نے کوئی عذر پیش کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن نظم کا تقاضا یہ ہوگا کہ یہ نہ سمجھے کہ عذر کا پیش کر دینا ہی بس آخری تقاضا تھا، بس جو پورا ہو گیا، بلکہ انسان کو ذہناً تیار ہونا چاہیے کہ اگر عذر قبول ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے ہر دوسرے کام پر اس کام کو ترجیح دینی ہے. آگے فرمایا واستغفر لهم اللہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کیجئے. اب یہاں نوٹ کیجئے، انہوں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ استغفار کی ضرورت ہے؟ انہوں نے تو اجازت طلب کی ہے، وہ بغیر اذن کے نہیں گئے ہیں، اور ان کو اللہ پہلے سے سند دے چکا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کسی دنیاوی مصروفیات کو اتنا اہم سمجھا کہ دنیا دین کے کام سے رخصت چاہی، اور فی نفس ہی یہ شے ایک کمزوری کی علامت ہے. نوارا تلخ ترمیزن جو ذوق نغمہ کم یابی کے مصداق میں یہ بات کبھی اس انداز سے بھی سمجھایا کرتا ہوں کہ فرض کیجیے اگر کوئی بیمار ہے تو کیا شفا آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی زندگی اور موت کا دار و مدار آپ کی موجودگی پر ہے؟ اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا آپ کے وہاں جائے بغیر تدفین نہیں ہوگی؟ یا فرض کیجیے کہ کوئی زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے تو کیا آپ جا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روک لیں گے؟ اسی بات کا دوسرا رخ دیکھیے، کیا اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے؟ کیا وہ وہاں آپ کے بغیر اس ضرورت کو پورا نہیں فرما سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان فی حاجتی اخی ہی کان اللہ فی حاجتی ہی. صحیح بخاری کتاب المظالم والغضب باب لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمہ، و صحیح مسلم کتاب البر والصلہ والآداب باب تحریم الظلم. اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے کسی کام میں لگا ہوا ہو تو اللہ اس کے کام کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. یہ تو انسانوں کا باہمی معاملہ ہے. آپ اپنے کسی بھائی یا رفیق یا کسی عزیز کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگ جاتا ہے. تو آپ سوچئے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے کام میں لگے ہوئے ہوں تو کیا اللہ آپ کے کام میں نہیں لگے گا؟ بقول شاعر کار ساز ماں بے فکر کار ماں فکر ماں درکار ماں آزار ماں، یعنی میرا کارساز میرے کام کی فکر میں ہے اور اپنے کام کی خود فکر کرنا میرے لیے آزار کا موجب بن جاتا ہے. انسان کی فکر محدود ہے، علم محدود ہے اور عقل محدود ہے، تو جب وہ خود فکر کرے گا، خود تدبیر کرے گا تو لازماً ٹھوکر کھائے گا.
اور اپنے لیے مصیبت کھڑی کرے گا تو کیا تفویض الامر الی اللہ آسان ترین نسخہ نہیں ہے؟ کہ اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دو، اور کسی کام کا اللہ کے حوالے کر دینے کا انتہائی یقینی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے کام میں لگ جائیں۔ ویسے تو آپ خود تدبیر کرتے ہوئے بھی اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کی نصرت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ لازماً آپ کی نصرت کرے گا۔ اس لیے کہ کسی شریف اور بامروت انسان سے بھی یہ بات بعید ہے کہ آپ اس کے دست و بازو بنے اور وہ آپ کو تنہ تنہا چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ اور دین کا کام ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، سورۃ صف آیت نمبر 14۔ اے اہل ایمان، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسی ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے معاملے میں۔ ایک اور جگہ فرمایا، ولیعلم اللہ من ینصره ورسله بالغیب، سورۃ الحدید آیت نمبر 25۔ اور اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، یعنی ظاہر کر دینا چاہتا ہے کہ کون ہیں اس کے وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ یعنی فی الاصل تو یہ ایک کمزوری ہے، البتہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے کی پرواہ ہی نہیں کی، جنہیں نظم کا سرے سے احساس ہی نہیں ہے، ان سے تو یقیناً بہتر ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا عذر پیش کیا، معذرت کی اور اجازت طلب کی۔ لیکن فی الاصل یہ ایک کمزوری کی بات ہے، دین کے اس کام میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر چہ باد آباد ماں کشتی در آپ انداختے، کہ جو کچھ بھی ہو ہم تو اب دریا میں اپنی کشتی ڈال چکے ہیں اور ہم نے اپنے تمام معاملات بتسلیم و رضا اللہ کے حوالے کر دی ہیں۔ سپردم بے تو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ اس ضمن میں سورۃ تغابن کے درس میں جو چیز آتی ہے، یعنی تفویض الامر اور تسلیم و رضا، ان تمام کیفیات کو یہاں اپنے ذہن میں لے آئیے۔ تو فرمایا، فاضل لمن شیت منہم فاستغفر لهم اللہ ان اللہ غفور الرحیم، تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے معافی طلب کریں، یقیناً اللہ تعالی غفور ہے، رحیم ہے۔ اور اس کا ایک عکس جیسا کہ سورۃ تغابن میں فرمایا، تمہیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس حوالے سے امراء کے لیے کیا ہدایات ہیں یہ بات اگلے درس میں آئے گی، لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہی تھا کہ آپ سے جو بھی آ کر عذر پیش کرتا آپ جرح کے بغیر اس کا عذر قبول فرما لیتے اور رخصت ادا عطا کر دیتے تھے۔ اس لیے کہ خام خواہ کسی کے لیے ایک ایسی آزمائش پیدا کر دینا یا اس کے لیے فوری طور پر کوئی بڑا امتحان لے آنا خلاف مصلحت ہے، اس کی حقیقت آگے چل کر کھلے گی۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ آخر کہ اگر محسوس بھی ہو کہ میرے کسی ساتھی نے اس وقت کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے، تب بھی اس کے لیے استغفار کریں اور خود بھی اسے معاف کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو غفور و رحیم ہے۔ سورۃ التغابن کی یہ آیت ذہن میں تازہ کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لوگے اور معاف کر دو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ یعنی اپنے اہل و عیال کی تربیت کے اعتبار سے جو روش انسب ہے، یعنی زیادہ مناسب، وہی اختیار کرنی چاہیے، اور وہی روش امراء کو اپنے مامورین کے ساتھ اختیار کرنی چاہیے۔ اب یہاں بظاہر خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں بالواسطہ طور پر خطاب کا رخ لوگوں کی طرف ہے کہ تم اپنی جگہ پر یہ سمجھ لو کہ دین کے اس کام سے عذر پیش کرنا اور رخصت طلب کرنا فی الاصل ایک کمزوری ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یا تو اللہ پر توکل میں کمی ہے، یا آپ ابھی مطمئن نہیں ہیں کہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں خامی اور کمی ہے۔ نغمہ ہے، بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی۔ اب آگے چلیے، فرمایا کہ لا تجلو دعا رسول بینکم کا دعا عبادکم بادا، مت ٹھہراؤ رسول کے بلانے کو اپنے مابین اس طرح جیسے تمہارا ایک دوسرے کو بلا لینا۔ یہاں لفظ دعا، پکارنا، بلانا محتمل المانیین ہے، اور اس کے دونوں مفہوم مراد لیے گئے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا بھی مراد ہو سکتا ہے، کیا آپ رسول کو بلا رہے ہوں، اور رسول کا بلانا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بلا رہے ہوں۔ یہ پکارنا دو طرفہ مفہوم کا حامل ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کو تم ایسا نہ سمجھ لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور ان کی تعظیم ملحوظ نہیں رکھو گے تو اس اجتماعیت کو نقصان پہنچے گا جس کی شرابت سرادہ بندی رسول کی مرکزی شخصیت کے گرد ہو رہی ہے۔ یہ مضمون سورۃ الحجرات میں پورے شرح و بسط کے ساتھ آ چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو اور ان سے اس طرح بلند آہنگی سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، مبادہ تمہارے سب اعمال غارت ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ حقیقت میں تو وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ وہاں واقعات کے پس منظر میں ہدایات بھی آ گئیں۔ ان الذین ینادونکم من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ یقیناً جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ رخ بھی یہاں مراد ہو سکتا ہے جو ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ حجرات میں آ گیا ہے۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اسی ادب و احترام کا ایک عکس اپنے عمراء کے لیے ہونا چاہیے۔ بیت ارشاد میں یہی ادب تلقین کیے جاتے ہیں، جس مرشد کے ساتھ آپ نے اپنا ایک تعلق قائم کیا ہے اب اس سے ایک رہنمائی چاہ رہے ہیں، اس کی ہمت سے آپ اپنی ہمت کی تقویت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اگر اس کا ادب و احترام نہیں ہوگا تو آپ ہی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان کا کیا بگڑے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے باادب باد نصیب اور بے ادب بے نصیب، یہاں پر وہ معاملہ درجہ بدرجہ اس نظم جماعت میں بھی ہے کہ ہر شخص اپنے سے بالا تر کے ساتھ یہی انداز اختیار کرے۔ اسی کی انتہائی شکل آپ کو ملٹری ڈسپلن میں ملتی ہے، اپنے سے بالا تر کو سلیوٹ کرنا اسی حوالے سے ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نظم اور ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں ہو رہا۔ لہذا اپنے عمراء کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ نہ صرف بالفعل موجود ہو بلکہ ظاہر بھی ہو رہا ہو، اس کی ایک فضا طاری ہو جائے، ان کے ادب کے اعتبار سے یہ تو ایک پہلو ہو گیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور طلب کیا ہے تو اسے کسی دوسرے کے طلب کرنے کے برابر نہ ٹھہراؤ۔ کسی اور کی طلبی پر آپ حاضر ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے تھوڑی سی شکایت ہو جائے گی، وہ کچھ گلہ و شکوہ کر لے گا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اس پر قیاس نہ کر لینا۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو بحیثیت رسول آپ کا بلند ترین مقام ہے، لیکن اسی میں ہماری رہنمائی اور تعلیم مضمر ہے کہ اسلامی نظم جماعت میں امیر کا طلب کرنا اپنے کسی دوست، کسی بھائی یا کسی عزیز کا طلب کرنا نہیں ہے۔ اس نظم جماعت کی طرف سے جب طلب کیا جائے تو نقشہ وہی ہونا چاہیے جو ان اشعار میں بیان ہوا ہے۔ واپس نہیں پھیرا کبھی فرمان جنو کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت داں راحت تن راہ صحت دامہ سب بھول گئیں مسلط اہل حوث کی۔ یہ دو اشعار بہت عمدہ ہیں اور یہ تحریکی مزاج کے عکاس ہیں، اور کسی انقلابی جماعت میں شریک لوگوں کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ یہ کہ جیسے ہی گھنٹی بجی اور اس جرس کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچی تو آواز تنہا واپس نہیں گئی، ہم اس کے ساتھ ہی گئے۔ اس راستے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، خیریت جان، راحت تن، صحت داما، ان میں سے کوئی چیز بھی راستے میں رکاوٹ نہیں بنی۔ بہرحال جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، عذر پیش کرنا فی الاصل کمزوری کا اظہار ہے، کیوں نہیں اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے، کیوں نہیں اپنے معاملات سے بے فکر ہو کر اس کام میں لگ جاتے۔ آگے فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لوادا، اللہ ان کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ قد کے آنے سے بات میں ایک قطعیت پیدا ہوتی ہے، یہ عام طور پر فعل ماضی پر آتا ہے اور اس کو فعل حال مکمل پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہاں یہ مضارع پر آ رہا ہے اور اس سے مراد ہے کہ یہ معاملہ ایک ہی واقعہ سے متعلق نہ سمجھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ دائمی ہے، جاری و ساری ہے اور اس میں قطعیت و حتمیت ہے۔ یہاں لفظ یتسللون استعمال ہوا ہے، سلہ یا سلو کا مطلب ہے نیام سے تلوار کھینچ لینا، تلوار سونپ لینا۔ باب تفعول میں تسللہ یا تسللو کا مطلب ہوگا کھینچ جانا، خود نکل جانا، بہترین ترجمہ ہوگا کھسک جانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو کھسک جاتے ہیں ایک دوسرے کی اوٹ لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا ہے تو جمع تو ہو گئے، لیکن اب ڈر ہے کہ معلوم نہیں مسئلہ کیا ہے، شاید کوئی عام بات ہو یا ویسے ہی مشورہ ہو یا کوئی سماجی قسم کا معاملہ ہو۔ اس مغالطے میں پہنچ تو گئے، آگے جا کر معلوم ہوا کہ کوئی جیش بھیجنا ہے، لشکر کی روانگی کا فیصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ رکھا ہے، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ لہذا اب جان پر بنی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے نظر بچا کر کھسک جائیں۔ ان الفاظ میں ایک پوری ذہنیت کا نقشہ موجود ہے کہ جو جان کترا کر نکل جاتے ہیں، حالانکہ اہل ایمان کا معاملہ تو اس کے برعکس یہ ہوتا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھے سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ایک اور مقام پر اس ذہنیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے کنارے، بس اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچتی ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اپنے چہرے کے بل واپس پلٹتا ہے، اس نے دنیا بھی گوائی اور آخرت بھی، یہ ایک سری خسارہ ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کی مخالفت کر رہے ہیں، مبادہ ان پر کوئی بڑا فتنہ مسلط ہو جائے یا اللہ کی طرف سے ان پر کوئی دردناک عذاب مسلط کر دیا جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار خبردار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ للہ کے شروع میں جو لام ہے، یہ لام تملیک بھی ہے اور لام استحقاق بھی، یہ قدرت کے لیے بھی ہے، یعنی جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کے اختیار سے آزاد نہیں، تمام عناصر فطرت اس کے حیطۂ قدرت میں ہیں، تمام سلسلہ اسباب و علل اس مسبب الاسباب کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھو کہ تم چلے جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، اور اگر تم گھر میں نہیں رہو گے تو یہ ہو جائے گا، ہوگا وہی جو اذن رب ہوگا، اور اگر تم اس کے ساتھ اپنے معاملے کو درست رکھو تو وہ تمہارے معاملے کو درست کرے گا۔ قد یعلم مان تم علیہ، تم جس روش پر ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ تم جتنے پانی میں ہو اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، جس روش پر تم ہو اس کے علم میں ہے، ایمان کتنا کچھ ہے اس میں نفاق کس حد تک سرائر کر گیا ہے، اس میں کس حد تک واقعتاً آخرت کی ترجیح ہے اور کس حد تک دنیا طلبی شامل ہو گئی ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ یوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا، اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ ان کو اپنے علم کامل کی بنا پر جتلا دے گا، بتا دے گا جو کچھ کے انہوں نے عمل کیا تھا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب آئیے دوسرے مقام کی طرف، یہ تو سورہ توبہ کی آیات 43 تا 49 پر مشتمل ہے۔ یہاں پس منظر میں غزوہ تبوک اور اس کے لیے نفیر عام ہے، لہذا یہاں جو ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے، اگر پہلے اس کو سمجھ لیا جائے تو دونوں مقامات کے مابین جو ظاہری تضاد نظر آتا ہے اس کو رفع کرنے میں مدد ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیوی کے دوران جتنی بھی جنگیں اور غزوات ہوئے اور آپ نے جتنے بھی سرایا بھیجے، کبھی بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں ہر مسلمان کا شریک ہونا لازمی ہے، بلکہ سارا دار و مدار ترغیب و تشویق پر ہوتا تھا کہ لوگوں نکلو اللہ کی راہ میں اور جنت حاصل کرو۔ سابقو الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ عرضھا کعرض السماء والارض کے مصداق، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر نفیر عام ہوئی اور سب کے لیے نکلنا لازمی قرار دیا گیا، الا یہ کہ کوئی شخص عذر پیش کر کے اجازت حاصل کر لے، تو اس کام کا لزوم صرف غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں منافقین کثیر تعداد میں موجود تھے، یہ سن 9 ہجری تھا اور اس وقت تک یہ شجرہ خبیثہ پورے طور پر برگو بار لا چکا تھا۔ اب وہ آ رہے ہیں اور جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی کسی جھوٹے دوست کے منہ پر جھوٹا نہیں کہا۔ یہ نہ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات سے بے خبر تھے، یہ تو ہر صاحب بصیرت شخص اندازہ لگا لیتا ہے کہ فلاں شخص اس وقت جھوٹ بول رہا ہے اور اس شخص کی اصل کیفیت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام اہل ایمان کے بارے میں فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کا عالم کیا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جاننے کے باوجود ان کے عذر تسلیم کر لیتے تھے اور انہیں رخصت دے دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ جری ہو کر استہزاء کے انداز میں کہا کرتے تھے ہوا ادن، کہ یہ تو صرف کان ہی کان ہیں، گویا ان کے دماغ میں معاذ اللہ بھیجا نہیں ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں اور یہ مان لیتے ہیں، ہم جا کر بالکل بغیر کسی حقیقت کے کوئی بناوٹی عذر پیش کرتے ہیں اور وہ تسلیم کر لیتے ہیں، جو چاہو ان کے کان میں اتار دو یہ اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کس قدر راسخ تھی کہ جس نے عذر پیش کیا آپ نے قبول فرما لیا۔ اس میں یقیناً مصلحت تھی جو آگے جا کر بیان ہو جائے گی، جو بھی چیز اخلاق عالیہ یا فاضلہ کے مطابق ہوگی اس میں مصلحت یقیناً ہوگی، لیکن اگر کسی وقت بالفعل کوئی مصلحت نظر نہ آئے تو بھی کوئی حرج نہیں، آدمی اس پر اپنے اخلاق کے تقاضے کے اعتبار سے عمل کرتا ہے۔ یہاں ذرا گرفت کا انداز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ٹوکا گیا ہے کہ عف اللہ عنک، یہ انشائیہ کلمہ بھی ہو سکتا ہے اور خبریہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے رضی اللہ عنہم خبریہ کلمہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور دعائیہ کلمہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ تو یہاں بھی دو ترجمے ہوں گے، ایک یہ کہ اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، یہ کلام خبریہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، یہ کلام انشائیہ ہے۔ لیکن کسی بات پر فرمایا لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، آپ نے ان کا عذر کیوں قبول فرمایا، یہاں تک کہ آپ پر واضح ہو جاتا کہ کون ہے جو اپنے عذرات میں سچے ہیں اور آپ جان لیتے کہ کون ہیں جو جھوٹے ہیں۔ کیونکہ یہاں بھی وہی الفاظ آئے ہیں جیسے سورہ عنکبوت کے آغاز میں آئے ہیں، وہاں فرمایا فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین، ان الفاظ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ بس اللہ لازمن جان کر رہے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور لازمن جان کر رہے گا ان کو بھی جو جھوٹے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تو جانتا ہے اس کا علم تو کامل ہے، لہذا ہم ترجمہ اس طرح کرتے ہیں بس اللہ لازمن ظاہر کر دے گا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اسی صورت میں آگے چل کر پھر یہ بات آئی ولا یعلمن اللہ الذین آمنوا ولا یعلمن المنافقین، اور اللہ تعالیٰ لازمن کھول کر رکھ دے گا کہ کون مومن صادق ہیں اور لازمن کھول کر رکھ دے گا کہ کون منافق ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے، ظاہر ہے کہ یہ کسی آزمائش ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ کون کیا ہے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جاتا ہے، جب آپ نے عذر قبول کر لیا تو آزمائش ختم ہو گئی اور ان کے نفاق پر پردہ رہ گیا۔ اگر آپ تحقیق کرتے اور پھر آپ کہتے کہ نہیں یہ عذر تو اس قابل نہیں ہے کہ اسے قبول کیا جائے، ذرا دیکھیے تو سلطنت روما سے ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے، کتنا نازک وقت ہے جو اسلام اور عالم اسلام پر آ گیا ہے، اور آپ لوگ اپنے عذرات پیش کر رہے ہیں، آپ کا عذر قبول نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیتے تو اب ان کے لیے امتحان ہو جاتا، جانا تو انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، لیکن واضح تو ہو جاتا کہ ان کے اندر سرکشی ہے، تمرد ہے، معصیت اور نافرمانی ہے۔ جب آپ نے اجازت دے دی، معذرت قبول کر لی، تو ان کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا۔ آگے فرمایا لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم انفسہم، یقیناً جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے یہ رخصت نہیں چاہ سکتے، معذرت نہیں کر سکتے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اپنے جان و مال سے، وہ کبھی عذر پیش کر کے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں دل و جان کے ساتھ جہاد سے معاف رکھا جائے، یہ تو ایمان کا لازمی تقاضا ہے، لہذا اہل ایمان اس سے کیسے رخصت طلب کریں گے۔ یہ ہے وہ ظاہری تضاد جو ان دو مقامات پر نظر آتا ہے، وہاں سورۃ نور کے الفاظ ہیں ان الذین یستاذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جو لوگ آپ سے اذن طلب کرتے ہیں وہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، جبکہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو اذن طلب نہیں کرتے۔ یہ بظاہر ایک دوسرے کے برعکس باتیں ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی تضاد نہیں۔ ایک اس کی تعویل خاص ہے کہ سورۃ توبہ کی آیات غزوہ تبوک کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس سے قطع نظر عام حالات میں بھی اس کی تطبیق یوں کی جا سکتی ہے، اگر تین سیڑھیاں ہوں جیسے ممبر کی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ پہلی سیڑھی سے دوسری بلند تر ہوتی ہے، لیکن تیسری کے مقابلے میں یہ پست تر ہوتی ہے، چنانچہ بلندی اور پستی اضافی اور ریلیٹو چیزیں ہیں۔ یہ بات اگر سامنے رکھی جائے کہ کون سی شے کس کے حوالے سے پست ہے اور کس کے حوالے سے بلند ہے تو پھر اس کے تین درجے ہوں گے. اصل درجہ جو مطلوب ہے وہ تو یہ ہے کہ رخصت طلب ہی نہ کی جائے, اس لیے کہ اگر آپ کو اللہ کی قدرت پر, اس کے مسبب الاسباب ہونے پر یقین ہے, آپ مانتے ہیں کہ اللہ آپ کی ضروریات کو آپ سے بہتر جانتا ہے اور وہ آپ کے مسئلے کو خود آپ کے انداز سے کہیں بہتر طور سے حل کر سکتا ہے, تو پھر عذر کی گنجائش کہاں سے نکلے گی؟ تو اب جو کوئی بھی واقعتاً ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے وہ تو عذر پیش نہیں کرے گا, رخصت نہیں چاہے گا. لیکن اس سے نیچے آئیے تو معلوم ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چپکے سے گھر بیٹھے رہتے ہیں اور اجتماعی معاملات میں شریک ہی نہیں ہوتے, یا وہاں سے خاموشی سے کھسک جاتے ہیں. ایسے لوگ نہ عذر پیش کرتے ہیں اور نہ رخصت طلب کرتے ہیں, لہذا ان کے مقابلے میں عذر پیش کرنے والے صاحب ایمان قرار پائے کہ ان کے مقابلے میں ان کے لیے ایمان کی نفی ہو جائے گی. لیکن جو معیار مطلوب اور مقام مقصود ہے اس کے اعتبار سے معذرت اور رخصت طلب کرنا گویا ایمان کی نفی کے مترادف ہے, چنانچہ یہ در حقیقت ریلیٹو معاملہ ہے. اس میں دوسرا پہلو طویل خاص کا ہے کہ جب نفیر عام نہ ہو تو عذر کا طلب کیا جانا کچھ اور معنی رکھتا ہے, اور جب اس شدت کے ساتھ حکم دیا گیا ہو کہ اب ہر ایک کو نکلنا ہے تو اس سے موقع کی جو نزاکت سامنے آتی ہے اس کے اعتبار سے عذر طلب کرنا کوئی اور معنی رکھے گا. تو ان دونوں پہلوؤں سے ان کے مابین تطبیق کو جان لینا چاہیے. آگے ارشاد ہے, واللہ علیم بالمتقین, اللہ تعالیٰ ان میں سے جن کے دلوں میں تقویٰ ہے بے شک اللہ, اور اللہ جانتا ہے ان کو جن کے دلوں میں تقویٰ ہے, جن میں ایمان ہے, خشیت ہے, انابت ہے, وہ اللہ کی رضا جوئی میں سرگرداں اور سرگرم ہیں. آگے فرمایا, انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے اس موقع پر بھی اجازت طلب کرتے ہیں وہ تو وہی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے نہیں رکھتے. ورتابت قلوبہم, اور ان کے دل ریب اور شک کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں, ان کے دلوں میں شکوک و شبہات نے ڈیرے جما لیے ہیں, تو وہ اپنے اس شک کی وجہ سے متردد ہو کر رہ گئے ہیں. ردا یا ردو کا مطلب ہے لوٹا دینا, اور باب تفاول میں اس کا مطلب ہوتا ہے خود لوٹنا. جبکہ متردد ہوگا خود لوٹنے والا, تو گویا یہ متردد ہو کر رہ گئے ہیں کہ آگے بڑھیں نہ بڑھیں, چلیں نہ چلیں, اس کو تربص کہا گیا ہے. آگے ارشاد ہے, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, اگر ان کا واقعی اللہ کی راہ میں نکلنے کا ارادہ ہوتا تو انہوں نے اس کے لیے تیاری کی ہوتی, اہتمام کیا ہوتا, سامان جمع کیا ہوتا. ان کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ ان کی نیت خراب تھی, عین وقت پر آ کر کہہ دیا کہ میری یہ مجبوری ہے, جبکہ اس کے لیے اہتمام سرے سے کیا ہی نہیں. انہوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کی. ان کا اصل ارادہ تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے, اگر ان کا واقعی نکلنے کا ارادہ ہوتا تو کچھ تیاری تو کرتے. ولیکن کرہ اللہم بآثہم, اور لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا. اب یہاں سے تصویر کا دوسرا رخ شروع ہو رہا ہے. یہ ایک عظیم حقیقت ہے کہ اگر کسی کو توفیق نہیں ملی تو یہ بھی کوئی اندھی بہری کائنات نہیں ہے. اس میں ایک ایسی ہستی کا ارادہ کار فرما ہے جو سمیع اور بصیر ہے, حی اور قیوم ہے, علیم اور خبیر ہے. اگر کسی کو توفیق نہیں ملی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ان کو توفیق نہ ملے. یہ اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ نکلیں, اللہ ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں کیا. فثبتوہم, پس انہیں جمع دیا, زمین میں ان کو گاڑ دیا, ان کے پاؤں منو کے ہو گئے, وہ نکل نہیں پائے. وقیل اقعدوا مع القاعدین, اور انہیں کہا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. اصل میں توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے, اور اس کا بھی اس نے فائدہ قاعدہ بنایا ہے کہ جس کا ارادہ ہوگا اسی کو توفیق ملے گی, جس کا ارادہ نہیں اللہ تعالیٰ اسے زبردستی توفیق دے تو کائنات کا سارا نظام ہی درم برم ہو جائے گا. یہ تو امتحان گاہ ہے, جیسے کہا گیا, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, سورۃ ملک آیت نمبر 2. اس نے موت و حیات کو تخلیق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے عمل کے اعتبار سے اچھا. وہ لشکر کے ساتھ کسی کو زبردستی نکال دیا کرے تو نکلنے والوں کا کوئی کریڈٹ نہیں رہے گا. اس اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت سابقہ اور حکمت تخلیق کے مطابق ہے کہ جن کا ارادہ نہیں ہوتا انہیں اللہ تعالیٰ بھی دفع کرتا ہے, جیسے سورہ توبہ میں کہا گیا, فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ, تم جاؤ دفع ہو جاؤ, انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا آخری فیصلہ سنا دے. لہٰذا اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ وہ نکلیں اس کی راہ میں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیوں نہیں چاہا؟ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے. فرمایا, لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا, اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے اس مہم میں تمہارے ماں بہن ہوتے تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا. یہ حقیقت ہے کہ شکوہ سنج اور ناراض افراد سے کوئی خیر وجود میں نہیں آتا, اس لیے کہ بے دلی سے کام کرنے والا کام بنائے گا کم اور بگاڑے گا زیادہ، وہ بدگمانیاں پیدا کرے گا، طرح طرح کے شوشے چھوڑے گا اور لوگوں میں انتشار پیدا کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کا اس جمعیت میں ہونا تو در حقیقت ایک بالقوا کمزوری یعنی پوٹینشیل ویکنس ہے۔ تعداد زیادہ ہونا ہر حال میں مفید نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ اس قسم کے تھڑ دلے خام ارادے رکھنے والے اور دنیا پرست لوگ تمہاری صفوں میں ہوں۔ ولا اودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور تمہارے مابین فتنہ پروازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، ان کی ساری بھاگ دوڑ اسی میں ہوتی کہ وہ تمہارے لیے فتنوں کی تلاش میں کہیں سے کوئی بات اچک کر دوسری جگہ جا کر اسے ہوا دیں اور بے اطمینانی پیدا کریں۔ کہیں اوس اور خزرج کے مابین پرانی عصبیتوں اور اہمیتوں کی چنگاری بھڑکا کر انہیں آپس میں ٹکرانے کی کوشش کریں۔ اس طرح تو بہت اچھا ہوا کہ تمہاری جمعیت جو نکلی وہ خالص جمعیت تھی اور وہ ان عناصر سے پاک رہی۔ آگے فرمایا فیکم سماؤن لہم، اس کے بھی دونوں ترجمے مراد ہیں اور دونوں ہی نہایت حکیمانہ ترجمے ہیں۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ تم میں ہیں وہ لوگ جو بہت سننے والے ہیں ان کے لیے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری صفوں میں وہ لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں بڑے دھیان سے کان لگا کر اور دلی آمادگی سے سنتے ہیں۔ پر نالا وہیں گرتا ہے جہاں نشیب ہو، تو وہ نشیب ان کے اندر موجود ہے، لہذا پوری توجہ سے ان کی باتیں سنتے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ تمہارے مابین ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے لیے سنتے ہیں، یعنی تمہاری خبریں وہاں پہنچانے کے لیے تمہارے درمیان موجود ہیں۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں جاسوسی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، در حقیقت ان کی حیثیت آلات ترسیل یعنی ٹرانسمیٹرز کی ہے۔ یہ لوگ تمہاری باتیں خوب کان لگا کر سنتے ہیں کہ کوئی خبر رہ نہ جائے، کیونکہ انہوں نے فتنے کی آگ بھڑکانے کے لیے یہ باتیں ان تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ اللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا لقد ابتغوا الفتنۃ من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام بنانے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا جبکہ وہ اسے ناپسند کرتے رہے۔ اب یہ وہ تاریخی پس منظر ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے پہلے بھی بہت سے فتنے اٹھا چکے ہیں، بہت سے مواقع پر انہوں نے فتنوں کی آگ بھڑکائی اور آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے میں انہوں نے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ قلب یقلب تقلیباً کا مطلب ہے بدل دینا، کسی شے کو الٹ دینا، جیسے ارشاد ہوا ونقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، سورۃ الانعام آیت نمبر 111۔ اور ہم پلٹ دیں گے ان کے دلوں اور نگاہوں کو اسی طرح جس طرح یہ پہلی مرتبہ حق کا انکشاف ہونے کے باوجود اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا امر ظاہر ہو گیا۔ یہ جو حق آیا ہے یہ انہیں پسند نہیں ہے، ان کو تو بڑی ناگواری ہے، لیکن ان کی ناپسند اور ناگواری کے علی الرغم اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت تک جزیرہ نما عرب میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا۔ غزوہ تبوک 9 ہجری کا معاملہ ہے جبکہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا تھا۔ 8 ہجری ہی کے شوال میں غزوہ حنین بھی ہو چکا تھا، اور یوں سمجھیے کہ سرزمین عرب میں آخری مارکہ وہی تھا، تو عرب پر تو غلبہ ہو چکا تھا اور لوگ جوک در جوک اور فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو گئے تھے۔ لہذا یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ بھی ان کی ناپسندیدگی کے علی الرغم ہوا ہے۔ اب بیرون ملک عرب بین الاقوامی سطح پر انقلاب محمدی اور غلبہ دین حق کا جو مرحلہ شروع ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی انہیں پسند نہیں ہے۔ لہذا یہ اگر آپ کے ساتھ جان جاتے تو کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کرتے، وہاں بھی کوئی فتنہ برپا کرتے، تو ایک اعتبار سے یہ بہتر ہی ہوا کہ یہ نہیں گئے۔ اب دیکھیے ایک ہی بات کی کتنے رخ، لما اذنت لہم، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ یہ علیحدہ بات ہے، آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی تاکہ ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی اور ان کی پردہ دری ہوتی کہ یہ کیا ہیں اور کتنے پانی میں ہیں۔ لیکن نتیجہ کے اعتبار سے یہی بہتر ہے کہ وہ نہیں آئے. اس بات کو ہم اپنے معاملات پر منطبق کریں تو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ امیر جماعت کو ذہناً اس طرز عمل پر مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ اجتماعی معاملات میں ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی پوری کوشش کرے، لیکن اگر کوئی پیچھے رہتا ہے تو اس کے لیے زیادہ متفکر نہ ہو، اس کے بارے میں زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے رہ جانے ہی میں بھلائی ہو. غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 20 دن قیام پذیر رہے لیکن لڑائی نہیں ہوئی، تو ایک طرح سے اہل ایمان کی بہت اعلیٰ درجے کی پکنک تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کے مواقع تو سب کو نہ حاصل ہو سکتے تھے. دوسرے یہ کہ بیرون ملک عرب سے بھی لوگ اس لشکر میں موجود تھے. 30,000 کے لشکر میں جانے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوں گے، اور یہاں صبح و شام سب اہل ایمان آپ کی صحبت اور سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو وہاں پر ذکر ہو جاتا تھا فلاں صاحب کیوں نہیں آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تذکرے کو پسند نہیں فرماتے تھے. آپ کا قول مبارک ہوتا تھا، دعو کہ چھوڑو اس کو، اس کے ذکر کو، اگر اس میں کوئی خیر ہے تو اللہ اسے تمہارے ساتھ ملا دے گا، اگر اس میں شر ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے شر سے نجات دی، اسی میں بہتری ہے. تو دراصل یہ انداز ہونا چاہیے. یہ بھی طے نہ کیجیے کہ لازمن شر ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس تو علم کامل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ عین وقت پر کوئی مجبوری پیش آ گئی ہو. زیادہ سے زیادہ خیر اور حسن ذہن کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں، لیکن تشویش کو دور کرنے کے لیے اصولاً اس بات کو جان لیں کہ ہر شخص کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہر شخص اپنا باپ بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے، اپنے لیے کمائی کر رہا ہے یا اپنے لیے وبال جمع کر رہا ہے. لہذا اس معاملے میں ہم کیوں خام خواہ تشویش میں مبتلا ہوں؟ اگر خیر ہے تو وہ ظاہر ہو جائے گی، اگر کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تلافی کا معاملہ پیدا کر دے گا، اور اگر شر ہے تو شر کا تو دور رہنا ہی بہتر ہے. آگے ارشاد ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذْنِي وَلَا تَفْتِنِي، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. اس قول کی خاص تعویل بھی ہے اور عام تعویل بھی، دونوں کو سمجھ لینا چاہیے. ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے تو اجازت ہی دے دیجیے، مجھے آزمائش میں مت ڈالیے، یعنی اجازت نہیں دیں گے تو جانا تو میں نے پھر بھی نہیں، لیکن خام خواہ میرے نفاق کا پردہ چاک ہو جائے گا، کیونکہ دل میں یہ فیصلہ پہلے سے موجود ہے، اگر آپ اجازت دے دیں گے تو میرا پردہ پڑا رہے گا. مجھے خام خواہ اس امتحان میں نہ ڈالیے، مجھے اس ابتلاء اور فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیجیے. فرمایا، الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ کہ فتنے میں تو وہ پڑ چکے. یہ بڑا پیارا انداز ہے. جب انہوں نے اللہ کی پکار پر، اللہ کے رسول کے فرمان پر، اس جماعت کے کسی نظم کے تقاضے پر جو اقامت دین کے لیے قائم ہوئی تھی، اپنی کسی ضرورت، مصروفیت یا کسی مصلحت کو مقدم رکھا تو فتنے میں تو وہ پڑ چکے. اور امتحان کس شے کا نام ہے اور ناکامی کس بلا کا نام ہے؟ ناکام تو وہ ہو چکے. سقط یسقط کسی شے کے وقوع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ایک مفہوم گر پڑنے کا بھی ہے، یعنی یہ تو گر چکے، ناکام ہو چکے، اب اور کس آزمائش سے بچنے کی فکر ہے؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ اس قول کے بارے میں ایک خاص واقعہ بھی آتا ہے کہ جد ابن قیس ایک منافق نے آ کر بڑے گستاخانہ اور استہزائیہ انداز میں کہا کہ حضور، مجھے تو آپ اس آزمائش میں نہ ڈالیے، میں ذرا حسن پرست انسان ہوں، اور جس علاقے میں آپ یہ لشکر لے کر جا رہے ہیں وہاں کی رومی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں، معلوم نہیں میں اپنے اوپر قابو نہ پا سکوں یا نہ رکھ سکوں، تو مجھے تو آپ اس امتحان میں نہ ڈالیے. مفسرین نے یہاں خاص طور پر اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، یہ تعویل خاص ہوگی، لیکن تعویل عام اس واقعہ کی محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنی جگہ پوری طرح واضح ہے کہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی پکار کے جواب میں عذر پیش کرنا اور رخصت طلب کرنا ایک کمزوری کی علامت ہے، اور خاص طور پر جنہوں نے نفیر عام کے اس موقع پر رخصت چاہی وہ تو گویا اپنی ناکامی پر مہر تصدیق پہلے ہی سے سب کروا چکے. اللہ تعالیٰ ان کیفیات سے ہمیں اپنی امان میں رکھے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. ایک چوکٹا ہے، اس میں ایک حدیث درج ہے،
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعه في العسر كا ويسر كا ومنشطك ومكرهك واسرت عليك رواه مسلم. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ذمے ہے سننا اور اطاعت کرنا, تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی, دل کی آمادگی کی حالت میں بھی اور ناپسندیدگی کی حالت میں بھی, خواہ تجھ پر کسی کو ترجیح دے دی جائے. عمراء کا اپنے رفقاء کے ساتھ طرز عمل اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون وتوکل علی العزیز الرحیم. سورۃ الشعراء آیت 214, 215, 216 اور 217. وقال لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. سورۃ ہجر آیت نمبر 88. وقال عز وجل واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. سورۃ الکہف آیت نمبر 28. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین وکذلک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا اهؤلاء من اللہ علیہم من بیننا الیس اللہ بعلم بشاکرین واذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمہ انہ من من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعده واصلح فانہ غفور رحیم. سورۃ الانعام آیات 52-54. فقال عز وجل فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. اس درس کے تین حصے ہیں اور ہر حصے میں قرآن حکیم کے دو مقامات شامل ہیں, اور اس کے لیے قرآن مجید کے 6 مختلف مقامات سے آیات منتخب کی گئی ہیں. چنانچہ اس درس کے مضامین کو 3 ذیلی عنوانات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نرمی, شفقت اور احترام کا برتاؤ. سورۃ الشعراء اور سورۃ ہجر کی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بازو ان لوگوں کے لیے جھکا کر رکھیے جو اہل ایمان میں سے آپ کا اتباع کر رہے ہیں. سورۃ الشعراء میں ارشاد ہوا واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین, اور اے نبی اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اہل ایمان میں سے. اور سورۃ الحجر میں فرمایا واخفض جناحک للمؤمنین, اے نبی اپنے کندھے جھکا کر رکھیے اہل ایمان کے لیے. ان آیات میں مزید کوئی وضاحت نہیں کی گئی, صرف یہی کہا گیا کہ اہل ایمان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا کر رکھیے. سورۃ الشعراء میں جو من المؤمنین آیا ہے تو یہ تبعیضیہ بھی ہو سکتا ہے اور بیانیہ بھی. من تبعیضیہ ہونے کی صورت میں اس سے مراد یہ ہوگی کہ اگرچہ کہنے کو تو سبھی مسلمان ہیں, لیکن آپ کو جو اس طرز سے عمل کا حکم دیا جا رہا ہے وہ صرف ان کے لیے ہے جو آپ کے بالفعل متبعین ہیں. یہاں گویا تخصیص ہو جائے گی کہ قانونی طور پر تو منافقین بھی مسلمان ہیں, لیکن ان کے لیے یہ طرز عمل مطلوب نہیں, بلکہ ان کے لیے برعکس طرز عمل اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو سورۃ توبہ اور سورۃ تحریم میں بعین الفاظ بیان ہوا ہے, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, سورۃ توبہ آیت نمبر 73 اور سورۃ التحریم آیت نمبر 9. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے, کشمکش کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. یعنی منافقین کے ساتھ تو وہ معاملہ ہونا چاہیے جو کفار کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ بھی کشمکش کیجئے, جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. جیسے کفار کے ذمن میں فرمایا ول یجد فیکم غلظۃ, سورۃ التوبہ آیت نمبر 123, اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر اپنے لیے سختی پائیں. لہذا اس حوالے سے من تبعیضیہ ہے, اور یہ من بیانیہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی
اہل ایمان جو آپ کا اتباع کرے. اب چاہے اسے من تبعیضیہ مانا جائے یا من بیانیہ، نتیجے کے اعتبار سے قطعاً کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اصل حکم ان کے لیے نرمی، شفقت اور احترام کا ہے. انہیں اللہ تعالیٰ کا عطیہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں میری نصرت و اعانت کے لیے پسند کیا اور چن لیا ہے. کسی بھی داعی اور امیر کا اپنے تمام رفقاء اور ماتحتوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہونا چاہیے. ہر صاحب امر اور ذمہ داری کے منصب پر فائز ہر انسان کو اپنے ماتحت، معاملین اور ساتھیوں کے ساتھ یہی رویہ رکھنا چاہیے، تاکہ انہیں بھی محسوس ہو کہ ان کے دلوں میں ان کی وقت ہے، یہ ان کی قدر کرتے ہیں اور ان پر شفقت کرتے ہیں. نوٹ کیجئے کہ یہاں وہی الفاظ آئے ہیں جو سورہ بنی اسرائیل میں والدین کے ساتھ طرز عمل کے ضمن میں آئے ہیں، کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جھکا دو ان دونوں یعنی والدین کے لیے تواضع اور انکسار کے شانے رحمت سے، اور دعا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی. اس سے متصل قبل فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، پس انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے بات کرو تعظیم کے ساتھ. اب وہی طرز عمل خفض جناح کے الفاظ میں یہاں پر ظاہر کیا جا رہا ہے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے. لہذا جو بھی کسی چھوٹی یا بڑی جمعیت کا ذمہ دار شخص ہو، جو بھی اجتماعیت پر امیر ہو، خواہ بڑی تعداد میں لوگ اس کی تحویل میں ہوں یا تھوڑی تعداد میں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا طرز عمل اس طرح کا ہونا چاہیے. آگے فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، پھر اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تو اس سے بری ہوں جو طرز عمل تم اختیار کر رہے ہو، اور آپ اس ذات پر توکل کیجئے جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی. یعنی مامورین اگر کوئی نافرمانی کرتے ہیں تو بھی انسان ان سے اپنا اظہار برات تو ضرور کر دے کہ میں تمہارے اس عمل سے بری ہوں، لیکن اس سے کوئی تشویش نہ ہو، اس لیے کہ معاملہ تو کل کا کل اللہ کے حوالے ہے. البتہ اپنا توکل اللہ پر رکھو، اپنی گنتی پر نہ رکھو، اپنے ساتھیوں سے زیادہ امیدیں وابستہ ہی نہ کرو. امید وابستہ کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے، جیسے اقبال نے کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. جس شخص کی امید انسانوں سے وابستہ ہو جاتی ہے، جب ان کی طرف سے اس کی امید کے برعکس رویہ ظاہر ہوتا ہے تو اس پر رد عمل کے طور پر مایوسی طاری ہوتی ہے اور اس کے قواعد جواب دے دیتے ہیں، اعصاب شل ہو جاتے ہیں. اور جس کی ساری امید اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے ساتھ ہو، اس صورتحال میں اس کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ کسی کے غلط طرز عمل سے وقتی طور پر افسوس ہونا تو بالکل فطری بات ہے، لیکن اس پر کوئی مستقل منفی اثرات مترتب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس کا توکل کل کا کل اللہ پر ہے، اپنے ساتھیوں پر نہیں. یہ مضمون چونکہ آگے آ رہا ہے، اس لیے اس وقت میں نے آیت کے صرف اس حصے کو بیان کیا ہے کہ وقف جناح کا لمن تباہ کا من المومنین. اس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے امراء سے اپنے مامورین کے حق میں جو روش درکار ہے، اس کا ایک وصف لازم خفض جناح، یعنی ان کے سامنے اپنے کندھے رحمت اور شفقت سے جھکا کر رکھنا، ان کے سامنے تواضع اختیار کرنا، تحکمانہ لہجہ اور انداز اختیار نہ کرنا. نمبر دو، کم حیثیت ساتھیوں کی دل جوئی. امراء کے لیے دوسرا مطلوبہ وصف خاص طور پر ان ساتھیوں کی دل جوئی ہے جن کا تعلق معاشرے کے نچلے طبقات سے ہو. یہ کسی اجتماعیت کے اندر ایک بڑا عملی مسئلہ ہوتا ہے جس سے بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے کہ ایک طرف تصوریت یعنی آئیڈیلزم ہے اور دوسری طرف حقیقت پسندی یعنی ریئلزم. ان دونوں چیزوں کو بیک وقت تھام کر رکھنا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ہے. حقیقت پسندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، اور اس کے لیے جو بھی قانون اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے اس کے اعتبار سے کسی بھی انقلابی جد و جہد میں صاحب حیثیت لوگ آئیں گے تو گاڑی چلے گی، صاحب ثروت لوگ آئیں گے تو وسائل جمع ہوں گے، صاحب وجاہت لوگ آئیں گے تو کچھ لوگ ان کے اثرات کی وجہ سے کھنچ کر آ جائیں گے. یہ حقیقت پسندی ہے اور اسے نظر انداز کرنا غلطی ہوگی، یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنے کے مترادف ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا کی کہ اللہ عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے ایک کو تو ضرور میری جھوڑی میں ڈال دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان حضرات کی
معاشرے میں ایک حیثیت تھی، ایک مقام تھا، پھر یہ کہ ان کا ایک کردار تھا، ایک دفعہ جو بات تسلیم کر لیتے اس پر کٹ مرنے کو تیار تھے۔ ایسے باہمت اور باعظمت لوگ آگے آئیں تو تحریک یا اجتماعیت کی گاڑی چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص بلند ترین تصوریت کے آسمان پر پہنچ جائے اور وہاں سے نیچے ہی نہ اترے، اسے تو یہ بات قابل اعتراض نظر آئے گی کہ اللہ کے رسول طائف گئے اور وہاں صرف تین سرداروں سے ملے۔ کیا صرف ان کو دوزخ کی آگ سے بچانا مطلوب تھا؟ کیا وہاں کی عوام کا حق نہیں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو عام ہونی چاہیے، انہیں تو ایک ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچانا مطلوب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لَن يَهْدِيَكَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اگر ایک انسان کو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر دولت ہے۔ کیا طائف میں انسان نہیں تھے؟ یہ وہ واقعیت پسندی اور حقیقت پسندی یعنی ریئلزم ہے جسے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے یہ انداز اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ یہ چیزیں عام طور پر ہوتی ہیں۔ انقلابی دعوت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اولاً اعلیٰ طبقات کو اپنا ہدف بناتی ہے، لیکن اس میں تعداد کے اعتبار سے زیادہ نچلے طبقات سے لوگ آتے ہیں، یعنی غرباء، فقراء، غلام، مساکین، اس لیے کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں اتنی بھاری نہیں ہوتی جتنی سرمایہ داروں اور سرداروں کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ اگر اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو ان کی دولت، حیثیت اور وجاہت متاثر ہوتی ہے، سرمایہ جاتا ہے، سرداری جاتی ہے، چوکراہٹ جاتی ہے۔ آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کا جملہ سنا ہوگا، اونٹ سوئی کے ناطے سے گزر سکتا ہے لیکن کوئی دولت مند انسان آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اگرچہ قاعدہ کلیہ تو نہیں ہے لیکن یہ ایک عظیم حقیقت ضرور ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے، اعلیٰ طبقات سے جو لوگ آتے ہیں ان میں سے ایک ایک لاکھ کے برابر ہوتا ہے، سامنے رکھیے۔ حضرت ابو بکر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، سعید ابن بیزید رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جو مقام ہے وہ آپ کو معلوم ہے، یہی لوگ ہیں جنہیں آپ اشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ بعد میں ان میں حضرت عمر بھی ایمان لا کر شامل ہوئے، لیکن یہ تو چھٹے سال کی بات ہے، جبکہ مقدم و ذکر وہ لوگ ہیں جو شروع میں ایمان لائے، اور ان میں سے ہر ایک کا جو مقام ہے وہ ہر شخص جانتا ہے، لیکن جو فقراء و غرباء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ربیع کہتے ہوئے ایمان لائے، ان میں ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت مجھ پر ہو اور ہم آپ کی توجہ کا مرکز بنے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس تحریک کی اپنی ایک مصلحت تھی، فرض کیجئے فقراء و مساکین آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت کوئی کرشی سردار آ گیا ہے تو اس وقت آپ اس کی طرف التفات فرمائیں گے، یہ اس حقیقت پسندی کا تقاضا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ان فقراء و مساکین کے دلوں پر چرکا لگے اور انہیں گمان ہو کہ کہیں کی نگاہ میں بھی دولت ہی کا تو اصل مقام نہیں ہے، کیا معاذ اللہ سما معاذ اللہ ان کی نگاہ میں بھی دنیاوی مال و دولت اور وجاہت کی وہی قدر و قیمت ہے جو دوسروں کی نگاہوں میں ہے؟ تو اس سے شک و شبہ پیدا ہوگا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ تھا جس سے سورۃ عبس کا آغاز ہوا ہے، فرمایا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى فهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره فمن شاء ذكر في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره۔ آیات 116 سورۃ عبس۔ تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نفع بخش ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے تو اس سے تم بے رخی برتتے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جس کا جی چاہے وہ اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند رتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتموں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص شان جلالی ظاہر ہو رہی ہے۔
کچھ قریشی سردار بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے تھے. اس دوران حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے جو ایک نابینا صحابی تھے. وہ دیکھ بھی نہیں سکے کہ صورتحال کیا ہے. وہ اب بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریشی سرداروں سے محو گفتگو ہیں. ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ کوئی ذاتی غرض نہ تھی بلکہ ان غرباء اور فقراء کی مصلحت بھی اس میں تھی کہ یہ صاحب حیثیت لوگ ایمان لے آئیں تو انہیں کچھ تحفظ حاصل ہو. دین کی مصلحت بھی اسی میں تھی کہ اقامت دین کی گاڑی آگے چلے گی. لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی ناگواری ہوئی. اس پر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی کہ آپ کو یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا ایک اور رخ بھی ہے کہ کفار اسے غلط رنگ دیتے تھے کہ اے محمد ہم تو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے ہمارے ان غلاموں کو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اپنے گرد جمع کر رکھا ہے تو ہم کیسے آئیں. بہرحال ہمارا ایک مقام ہے, ہم اپنے مرتبے سے گر کر ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. لہذا اگر ہم سے گفتگو کرنی ہے تو ان کو ہٹائیے. یہ ان کی چال تھی. وہ چاہتے تھے کہ ان کے اندر بددلی پیدا ہو اور جو جمعیت اکٹھی ہوئی ہے وہ بھی ساتھ نہ رہے, اور ہم نے تو ساتھ دینا ہی نہیں ہے. یہ واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے آیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے خاص طور پر ان کی قوم کے سرداروں نے کہا تھا وما نراک تباہک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے, سورہ ہود آیت نمبر 27. اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارزل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے. یہ جو تمہارے گرد کچھ لوگ جمع ہیں یہ تو ہمارے گھٹیا درجے کے لوگ ہیں, اور یہ چشم شر سے دکھائی دے رہا ہے کہ کون لوگ تمہارے گرد جمع ہو گئے ہیں. ان کے اوپر گھمنڈ نہ کرنا, ان کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ ایک نفسیاتی پیچیدگی ہے جو ہر تحریک کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے, اور عملاً یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ مسائل ایک طرح سے اس دنیا میں پولیس رات کی مانند ہیں جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. تھوڑا سا ادھر ہو جائیں تو بھی تباہی ہے, تھوڑا سا ادھر ہو جائیں تو بھی تباہی. ایک طرف آئیڈیلزم ہے اور دوسری طرف ریئلزم ہے. ایک طرف واقعہ یہ ہے کہ اصل اہمیت تو تقوی, خشیت, انابت اور ایمان کی ہے, اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں کسی چیز کی کامیابی کا دار و مدار اگرچہ بالکلیہ تو اللہ تعالیٰ پر ہے, لیکن اس کے جو بالفعل عوامل ہیں ان میں حیثیت اور وجاہت جیسی چیزیں بھی شامل کی جاتی ہیں. ان دونوں کے مابین ایک معتدل روش اختیار کرنے کے لیے بڑی بیدار مغزی اور فہم و فراست کی ضرورت ہے. اس میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جانا قرین قیاس ہے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس معاملے میں گرفت ہوئی ہے. تو تاب بدیگر چی رسد, ہم سے تو خطا کا امکان 100 گنا زیادہ رہے گا, تاہم اگر اصولی بات سامنے رکھتے ہوئے انسان اس معاملے میں متوازن رویہ قائم کرنے کی کوشش کرتا رہے تو اس کے لیے مفید ہوگا کہ قرآن حکیم کے ان مقامات کو اپنے سامنے رکھے جن میں اس کے لیے ہدایات موجود ہیں. اس ضمن میں سورۃ الکہف میں ارشاد ہوا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اور روکے رکھیے اپنے آپ کو, تھامے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. وہ اسی کے روئے انور کے طالب ہیں, اسی کی رضا چاہتے ہیں. انسان کسی سے خوش ہوتا ہے تو اپنے پورے رخ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو رخ دوسری طرف کر لیں گے, اور بات کریں گے بھی تو آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملائیں گے بلکہ ذرا مغایرت کے ساتھ جواب دیں گے, اس سے زیادہ التفات نہیں ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا رخ چاہنا یا اللہ کے روح انور کا طالب ہونا سے مراد ہے اس کی عنایت, شفقت اور محبت کی طلب کرنا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے, ان پر اللہ کی نظر کرم ہو, وہ اس کی عنایتوں کے طالب رہتے ہیں اور صبح و شام اس کو پکارتے رہتے ہیں. آگے فرمایا ولا تعدو عیناک عنہم, اور ان سے اپنی نگاہ نہ پھیریے, آپ دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہوں. آپ کی توجہ کا اصل مرکز یہ ہونے چاہیے. ان کی تربیت اور تزکیہ کے لیے کیجیے, ان کو بہتر سے بہتر کیجیے, ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب تک پہنچانے کے لیے مسلسل کوشاں رہیے اور ان سے اپنی توجہ کو ہٹائیے نہیں. آگے فرمایا تریدو زینت الحیات الدنیا, چاہے تم دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہو. یہ قرآن مجید کے مشکل مقامات میں سے ہے. لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کی چمک دمک, لیکن ہم اس کی تعویل اس طرح کریں گے کہ آپ کے ظاہری طرز عمل سے لوگوں کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ آپ بھی معاذ اللہ دنیاوی زینت کے طلبگار ہیں. اس لیے کہ اللہ کے یہاں تو انما الاعمال بالنیات کی روح سے طرز عمل کا معاملہ نیت پر موقوف ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو جانتا ہے، لیکن دنیا تو ظاہر سے فیصلہ کرتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھی یہ سمجھیں کہ ہماری طرف نگاہ کرم نہیں ہے بلکہ نظر التفات ان صاحب حیثیت لوگوں کی طرف ہے، اور شاید آپ کے دل میں بھی انہی چیزوں کی قدر و قیمت ہے۔ چلیے یہ تو اپنے ہیں، آپ ان کی غلط فہمی رفع کر دیں گے، لیکن آپ کے مد مقابل بھی تو اس مغالطے میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ان کی اقدار و ترجیحات بھی وہی ہیں جو ہماری ہیں، ان کی نگاہ میں بھی انہی چیزوں کی قدر و قیمت ہے جن کی ہماری نگاہوں میں قدر و قیمت ہے۔ تو یہ در حقیقت اس اندیشے کا سدے باب ہے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ الزام عائد کر رہا ہے کہ آپ بھی فی الواقع حیات دنیاوی کی زینت کے طالب ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، ولا توتی من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، پر آپ اس کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اصل میں وہ ہمارے یہاں سے مردود اور راندائے درگاہ ہو چکے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اہل ایمان کے لیے الفاظ ہیں کہ اللہ نے انہیں پسند کر لیا ہے، اسی طرح جن کو یہ توفیق نہیں ملی گویا اللہ نے ان کو رد کر دیا ہے، اللہ نے انہیں آپ کی رفاقت و اعانت کے قابل ہی نہیں سمجھا، تو ان کے دلوں کو اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اب اگر وہ صاحب حیثیت ہیں یا اصحاب سیادت و قیادت ہیں تو بھی آپ ان کو چندنا اہمیت نہ دیجیے اور ان کی بات نہ سنیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں امر کے معنی حکم اور مشورہ دونوں کے آتے ہیں، اسی طرح کتاب کے معنی بالفعل کسی کی بات پر عمل کر لینا بھی ہے اور دلی آمادگی سے کسی کی بات بالفعل سن لینا بھی ہے۔ تو یہاں ولا توتی کا ترجمہ ہوگا، آپ ان کی بات پر کان نہ دھریے۔ وہ لوگ آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی مصلحتیں سمجھاتے تھے، مداہنت کی کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ اشارہ کر دیں وہاں آپ کی شادی کر دی جائے گی، آپ جتنی کہیں گے دولت کا ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیں گے، اور معاذ اللہ اگر آپ بادشاہ بننے کی حوث میں ہیں تو اگرچہ آج تک کوئی ہمارا بادشاہ نہیں ہے اور ہم کسی کو بادشاہ تسلیم کرنے کے قوگر اور عادی نہیں ہیں، حریت ہمارے مزاج کا ایک جزو لا ینفک ہے، لیکن ہم آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں، ہماری طرف سے یہ تمام پیشکشیں موجود ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اس طرح کی بات سننا بھی خطرے کی علامت ہے، آپ انہیں ایسا تاثر بھی نہ دیں کہ چلو بات سن تو رہے ہیں، اس سے انسان کو غلط امید وابستہ ہو جاتی ہے۔ مزید فرمایا، وتبا ہوا ہو وکانا امرہ فروتا، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے، یعنی آپ ان کی بات پر توجہ بھی نہ فرمائیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، وہ راندہ درگاہ ہیں، ہم نے انہیں مطلوب التوفیق کر دیا ہے اور وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے تمام معاملات حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ ہر معاملے میں نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی حد کے پابند نہیں ہیں، ان کی زندگی تو اس گھوڑے کی مانند ہے جس کی باگ ٹوٹ چکی ہے۔ یہی مضمون سورۃ الانعام میں آیا ہے، ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اور مت دھتکاریے، اپنے سے دور مت کیجئے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، وہ اس کے رخ انور اس کی رضا کے متلاشی ہیں، وہ اس کے نام کی مالا سے جپتے ہیں، اس کی تسبیح و تحمید و تحلیل کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں پنج وقتہ نماز کا نظام قائم نہیں ہوا تھا اور صرف صبح و شام کی نماز تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پنج وقتہ نماز کے نظام سے قبل کبھی دو اور کبھی تین وقت کی نماز تھی، بلکہ ابتدا میں تو صرف قیام اللیل ہی تھا۔ پھر سورۃ بنی اسرائیل کے نزول کے بعد پنج وقتہ نماز نظام صلات قائم ہوا تو بات مختلف ہو گئی، جہاں صبح و شام اللہ کے پکارنے سے مراد صبح و شام کی نماز ہے۔ آگے ارشاد ہے، ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، آپ پر ان کے حساب کی کچھ بھی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ان پر آپ کے حساب کی کچھ ذمہ داری ہے۔ ایک جگہ اہل ایمان سے یوں خطاب ہوا، فینما علیہ ما حملا وعلیکم ما حملتم، سورۃ النور آیت نمبر 54۔ لوگوں، ان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی ذمہ داری ہے جس کا بوجھ ان پر ڈالا گیا ہے، وہی اس کے مسئول ہوں گے، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے، اس کے مسئول تم ہو۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور بصیغہ غائب اہل ایمان کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ اپنا حساب اللہ کے ہاں خود دیں گے، اور نہ آپ کے حساب میں سے کسی شے کی مسئولیت ان پر ہے۔ آپ کو اپنا کام کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے پہنچا دینا۔ ان علیک الا البلاغ، سورۃ شورا آیت نمبر 48۔ آپ پر نہیں ہے مگر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری، اب کون قبول کرتا ہے کون نہیں کرتا اس کی کوئی جواب دہی آپ سے نہیں ہے۔ ابو جہل نے کیوں نہیں مانا، بلال نے کیوں مان لیا، اس سے آپ کا سروکار نہیں ہے، یہ یا تو ان کا ارادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی توفیق، دو ہی عوامل ہیں۔ آپ بلا تفریق اور بلا کم و کاست پہنچا دیجئے۔ اب کسے اللہ نے توفیق دی اور کسے رد کر دیا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون رد کیے جانے کے قابل تھا، نہ آپ کے ذمہ ان کے حساب میں سے کوئی شے ہے اور نہ ان پر آپ کے حساب میں سے کوئی ذمہ داری ہے۔ فَتَطْهُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو اگر آپ انہیں دھتکار دیں گے تو معاذ اللہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے ارشاد ہوا، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ یہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے بڑا احسان فرمایا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی بات ہوتی تو ہم قبول کرتے، یہ غریب غربا غلام بے حیثیت لوگ کیا ہیں جن پر اللہ کا کرم ہوا، اگر یہ ایسے ہی اللہ کے لاڈلے اور پیارے تھے تو ان پر پہلے اللہ کا فضل اور کرم کیوں نہیں ہوا، اور کیوں انہیں اللہ نے مفلسی میں ڈالا ہے، کیوں ان کو فاقوں میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ اگر دنیا میں کسی کو کوئی حیثیت حاصل ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے، تو چونکہ اللہ دنیا میں ہم پر مہربان ہے تو یہ شے اگر واقعتاً قیمتی ہوتی تو ہمیں ملتی، انہیں نہ ملتی۔ یہ وہ بات ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے ذریعے آزمائش میں ڈالا اور وہ ان کے اس حق کو پہچاننے میں ایک اوٹ بن گئے ہیں۔ آگے فرمایا، علیہ اللہ عالم اب شاکرین، کیا اللہ تعالیٰ خوب واقف نہیں ہے اپنے ان بندوں سے جو شکر کرنے والے ہیں؟ اللہ ان کو خوب جانتا ہے جو اس حق یعنی قرآن مجید کی اصل قدر و قیمت سے واقف ہیں اور اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اب سورہ انعام کی اگلی آیت میں ایک اضافی بات آ رہی ہے، فرمایا، اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمه، اور جب آپ کے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہیے تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اب یہاں وہی نقشہ آ رہا ہے جو پہلے حصے میں تھا، یعنی شفقت اور تبشیر کا انداز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دونوں پہلو ہیں، جہاں انذار ہے وہاں تبشیر بھی ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے مبشر تھے، حوصلہ افزائی فرمانے والے تھے، ظاہر ہے بشارت کے اور کون مستحق ہوں گے۔ اب اس بشارت اور رحمت کا مظہر کیا ہے؟ فرمایا، انہ من عمل منکم سوء بجہالت ثم تاب من بعده واصلح فانہ غفور رحیم، یہ کہ اگر تم میں سے کوئی جہالت کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں انہ من عمل منکم میں منکم اہم ہے، یعنی جن لوگوں نے رخی غلط اختیار کیا ہوا ہے تو اب اگر ان کی کوئی نیکی بھی ہے تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، جبکہ تم سیدھے راستے پر آ گئے ہو، تم نے اپنا رخ درست کر لیا ہے، تم نے وہ منزل طے کر لی ہے۔ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو اگر تم میں سے کسی سے کسی وقت کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی غلط حرکت صادر ہو جائے جہالت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہاں ابھی جہالت ان کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے، اردو میں تو جہالت ان پڑھ اور ناواقف ہونے کو کہتے ہیں، جبکہ عربی میں اگرچہ اس کا یہ مفہوم بھی ہے لیکن یہ تابع ہے، اصل مفہوم یہ ہے جذباتی ہونا، مشتعل مزاج ہونا۔ عمر بن حشام کو ابو جہل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ہی مشتعل مزاج اور اکھڑ مزاج آدمی تھا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر جذبات کی رو میں بہہ کر یا عدم واقفیت کی بنا پر انسان سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو جائے پھر اس کے بعد وہ اس سے توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے، اپنے رویے کو درست کر لے، یہ نہیں کہ پنالہ وہیں بہتر رہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ توبہ کا پورا تصور ہمارے منتخب نصاب نمبر ایک کے درس میں جو کہ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع پر مشتمل ہے آ جاتا ہے۔ یہ گویا تبشیر و بشارت ہے کہ اللہ کی شان غفاری کو بار بار ان کے سامنے لاتے رہنا کہ اگر خطا ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، تم بھی استغفار کرو، میں بھی تمہارے لیے استغفار کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عمراء کی طرف سے اپنے ساتھیوں کی اسی طرح حوصلہ افزائی ہوتی رہنی چاہیے۔ نمبر تین، رافت و رحمت اور خوئے دل نوازی۔ یہاں سے اب تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، وہی کیفیت جو پہلے حصے میں آئی تھی یہاں اور زیادہ نمایاں ہو کر، زیادہ گاڑی شکل میں نکھر کر اور ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ ایک تو سورۃ توبہ کے آخری حصے کی جو بڑی پیاری آیت آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ایمان کے ساتھ معاملے کی شاید اتنی پیاری تعبیر آپ کو کہیں اور نہ ملے۔ اسی کا ایک عکس دائی حق کے اندر اپنے ساتھیوں کے لیے ہونا چاہیے، کسی بھی چھوٹے یا بڑے امیر سے اپنے مامورین کے لیے یہی کیفیات مطلوب ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے تو مشعل راہ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، ہمیں چلنا تو آپ ہی کے نقش قدم پر ہے۔ فرمایا جا رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں آ گئے ہیں تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے۔ من انفسکم کے مختلف درجات ہوں گے، ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ ہم ان میں نہیں ہیں، اس کا مزداق پہلے درجے میں بنو ہاشم اور دوسرے درجے میں قریش ہیں، اس لیے کہ بنو ہاشم قریش کا ایک گھرانہ ہے، تیسرے درجے میں اہل عرب امیین بنو اسماعیل آئیں گے، اور چوتھے درجے میں وہ پوری نوع انسانی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی آدم میں سے ہیں، ہوا کے بیٹے ہیں، اس اعتبار سے اس میں درجہ و درجہ تمام نوع انسانی شریک ہو جائے گی۔ آگے ارشاد ہے، عزیز علیہ ما عنتم، بہت شاق گزرتی ہے ان پر وہ چیز جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہے، وہ چیز تم پر بھاری بھاری پڑ رہی ہے، وہ ان پر بہت گراں گزرتی ہے، وہ تو تمہارے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہتر سے بہتر چاہتے ہیں، اگر وہ تمہیں کھینچ رہے ہیں تو خیر کی طرف کھینچ رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں تو بھلائی کے لیے دے رہے ہیں، بظاہر تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ تمہیں مشکل میں ڈال رہے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے، حجبت النار بالشہوات و حجبت الجنۃ بالمکاری، یعنی جہنم ایسی چیزوں سے چھپا دی گئی ہے جو نفس کو بہت مرغوب ہیں، اور جنت ایسی چیزوں سے گھیر دی گئی ہے جو نفس انسانی کو پسند نہیں ہے، لیکن تم یہ کانٹوں بھری باڑ عبور کر کے ہی جنت میں داخل ہو سکو گے، وہ اگر تمہیں ان کانٹوں بھری باڑ کی طرف لے جا رہے ہیں تو در حقیقت وہ تمہیں اس جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آگے فرمایا، حریص علیکم، تو تم پر بہت ہی حریص ہیں، یعنی تمہارے لیے ہر خیر کے طالب ہیں، ہر بھلائی کے جویا ہیں۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ ابھی اہل ایمان کی تخصیص نہیں ہے، اہل ایمان کی تخصیص آگے چل کر آئے گی۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قلبی کیفیت ہے جو پوری نوع انسانی کے لیے تھی، آپ کا سینہ مبارک نہایت کشادہ ہے، اور ہر فرد نوع بشر کے لیے آپ چاہیں گے کہ وہ سختی سے بچے اور اس کے لیے خیر و فلاح ہو، اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں کوئی بخل نہیں ہے، اس کے لیے سابقہ انبیاء اور رسل کے برعکس آپ پوری نوع انسانی کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ انبیاء اور رسل کے ہاں ہمیں عالمگیر پیغام نہیں ملتا، بلکہ موجودہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف یہ الفاظ منسوب ہیں کہ یہ پیغام دوسروں کے لیے نہیں ہے، اور ایسے سخت الفاظ بھی آئے ہیں کہ کوئی شخص اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالتا، یہ تمہارے بچوں یعنی بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ یہ بھی آیا ہے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، اگرچہ ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان الفاظ کی نسبت حضرت مسیح کی طرف درست ہے یا نہیں، لیکن منطقی طور پر یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کی بعثت بنی اسرائیل کی طرف تھی۔ قرآن مجید میں آپ کے لیے رسولاً الی بنی اسرائیل کے الفاظ آئے ہیں، اور سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام رسول کسی نہ کسی معین قوم قبیلے یا شہر کی طرف بھیجے گئے تھے، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اس سے مستثنی ہے جن کی بعثت عام ہے۔ ادروئے الفاظ قرآنی، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، سورۃ سبا آیت نمبر 28، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ اس پہلو سے یہی جامعیت ہوگی، اس لیے کہ دعوت حق کے لیے یہی کیفیت تو مطلوب ہے کہ یہ خیرخواہی کے جذبے سے ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نوع انسانی کو دعوت دینی ہے، تو اگر پوری نوع انسانی کے لیے خیرخواہی نہیں ہوگی تو دعوت کا تقاضا ابتدائی درجہ میں ہی پورا نہیں ہو سکتا، لہذا یہاں ابھی تخصیص نہیں ہے بلکہ عموم ہے، اس لیے میں نے لقد جاءکم رسول من انفسکم کے مفہوم میں اس کا دائرہ بنی ہاشم سے لے کر بنی آدم تک وسیع کیا ہے، اور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم میں بھی پوری نوع انسانی آئے گی۔ البتہ آیت کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ بالمومنین رؤوف رحیم، آپ مومنین کے حق میں انتہائی رؤوف رحیم ہیں، رؤوف رحیم کے الفاظ مکمل رؤوف و رحیم کی الفاظ کی مکمل بحث صورت حدیث کے چوتھے رکوع کے ضمن میں ہوئی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ سورۃ الحدید کے پہلے رکوع میں رؤوف الرحیم کی صفت اللہ کے لیے آئی ہے، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق و مہربان ہے۔ اور سورۃ الحدید کے آخری رکوع میں یہ الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے آئے ہیں، فرمایا وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة، آیت نمبر 27، اور ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت پیدا کر دی جنہوں نے آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، جبکہ یہاں رؤوف اور رحیم کے الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے ہیں۔ یہ جان لیجئے کہ رافت اور رحمت ایک ہی کیفیت کے دو رخ ہیں، پہلے کسی سے ہمدردی ہوتی ہے پھر اس کی مدد کی جاتی ہے، پہلے کسی کے دکھ کو آپ اپنے اندر محسوس کریں تب ہی تو آپ اس کی مدد پر آمادہ ہوں گے۔ ان کیفیات کو فیزیولوجی میں موٹر اینڈ سینسری کہا جاتا ہے، یعنی پہلے آپ کو احساس ہوا کہ مجھے ہاتھ پر کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، پھر آپ کا ہاتھ ایک دم وہاں سے ہٹا، ایک لمحے پر محیط یہ عمل دراصل اس طور سے انجام پاتا ہے کہ جہاں کاٹا گیا ہے وہاں سے سینسیشن دماغ میں گئی، دماغ نے اسے انٹرپریٹ کیا کہ وہاں کوئی تکلیف دہ شے ہے، وہاں فوراً ہاتھ جھٹک دینا چاہیے، وہاں سے احکام صادر ہوئے اور وہ موٹر نروز کے ذریعے ان عضلات تک پہنچے کہ حرکت کرو تاکہ ہاتھ یہاں سے ہٹ جائے۔ اسی طرح سے یہ ایک سنسری پہلو ہے جس سے آپ کسی کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں، جسے امیر مینائی نے کہا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ رافت عزیز علیہ مانتم کا مظہر ہے اور رحمت حریص علیکم کا مظہر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ دونوں مظہر اہل ایمان کے حق میں بتمام و کمال موجود تھے۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، یعنی آپ اہل ایمان کے دکھ درد کو محسوس کرنے والے اور ان کے حق میں انتہائی شفیق اور مہربان ہیں، دکھ درد کو دور کرنے والے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اہل ایمان کے حق میں۔ اسی طرح جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اسے اسی کا ایک عکس اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ سالار کارواں کی اصل متاع یہی ہے کہ نفس گرم بھی ہو اور دل روشن بھی ہو، اپنے ساتھیوں کے حق میں بہت نرم خو ہو اور ان کے دلوں کو منہ لینے والا بھی ہو، یہ ساری کیفیات مطلوب ہیں۔ اب ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 159 کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ آیت اس سلسلے کی اہم ترین آیت ہے۔ فرمایا، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اب تک ہم نے جن آیات کا مطالعہ کیا ہے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات تھی کہ آپ اہل ایمان کے لیے یہ طرز عمل اختیار کیجئے، جبکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقع مومنین کے لیے انتہائی شفیق اور رحیم ہیں۔ اب یہیں سے یہ موضوع شروع ہو رہا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا مظہر ہے کہ اے نبی، آپ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے آپ کا مزاج اور آپ کی طبیعت کی ساخت ہی اس طرح بنائی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت دل اور تند خو ہوتے تو یہ آپ کے گرد و پیش سے منتشر ہو جاتے، جیسے اقبال نے کہا ہے، کوئی کاروان سے ٹوٹا، کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کاروان میں نہیں خوئے دل نوازی۔ اس کے برعکس اگر امیر کاروان میں خوئے دل نوازی ہو تو لوگ اس کے گرد کھینچے چلے آتے ہیں۔ بقول اقبال، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیرے مغا ہے مرد خلیق۔ تو اگر دائی حق تند خو اور سنگ دل ہو تو لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، نرمی تو آپ کے دل میں ہے لیکن اس نرمی کا ظہور کیسے ہو؟ اس کے لیے آپ کو چار کام گنوائے جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی، فاعفو عنہم، آپ انہیں معاف کرتے رہا کریں۔ اس کی ضرورت ہر صاحب امر کو ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ سورۃ تغابن میں اہل و عیال کے بارے میں ہدایت قرآنی ہے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اہل و عیال کی تربیت کے لیے معاف کرنے کی خو نہایت مؤثر ہے، اس لیے کہ ہر وقت کا دنگا فساد، ڈانٹ ڈپٹ، اٹھتے بیٹھتے کی جھڑکی، یہ سب چیزیں گھر کے اندر میدان کارزار کا سا ماحول پیدا کرنے کے مترادف ہیں اور ان سے فائدہ کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ اس سے ضد حضد، ہٹ دھرمی اور اپنی غلطی پر اصرار جیسے برے نتائج نکلتے ہیں، انسان ٹھیٹ ہو جاتا ہے، شرم و حیا کے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ فاعفو عنہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کیا کریں۔ یہ معاف کر دینا انسان کا شعوری فیصلہ ہونا چاہیے اور اپنے دل پر جو میل آیا ہو اسے دھو لینا چاہیے، ورنہ اس کھردری سطح پر میل جمع ہو جائے گا۔ لہذا انسان شعوری طور پر فیصلہ کرے کہ انہیں میں نے معاف کیا اور کوشش کر کے دل سے اس میل کو نکال دے۔ دوسری بات فرمائی، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کریں۔ یہ پہلی بات کا منطقی نتیجہ ہے، کیونکہ کسی کے لیے اللہ سے دعا اسی وقت ہوگی جب اس کی طرف سے دل صاف ہوگا، اس لیے کہ دعا کا اصل جوہر در حقیقت اخلاص ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ دعا نہیں ہے بلکہ ایک رسم ہے جو پوری کر دی گئی ہے، جبکہ ایک جگہ فرمایا گیا ہے، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ مومن آیت نمبر 65، پس اللہ کو پکارو اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ تو جب تک اس شخص کے لیے فی الواقع آپ کے دل میں یہ اخلاص پیدا نہ ہو تو چاہے آپ نے رٹے ہوئے الفاظ زبان سے ادا کر دیے لیکن استغفار کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس کا ایک عکس یہ بھی ہے کہ آپ استغفار کریں تو اس سے آپ کا دل بھی صاف ہوگا انشاءاللہ۔ تنہائی میں اگر آپ اپنے کسی ساتھی کی زیادتی پر جو اس نے آپ پر کی ہو اللہ سے استغفار کریں گے تو آپ کا دل میل سے بالکل صاف ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر یہ فرمایا وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں انہیں شریک مشورہ کیا کریں۔ یہاں لفظ امر وسیع مفہوم کا حامل ہے، یہ دراصل خاص طور پر کمزور اور ضعیف ساتھیوں کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ سارا پس منظر انہی کے بارے میں ہے، ان کے لیے نرمی ہونی چاہیے، نہ یہ کہ درستی سختی اور ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ۔ انہیں شعوری طور پر معاف کرنا ہے، ان کے لیے استغفار کرنا ہے، اور پھر ایسا بھی نہ ہو کہ تمہاری نگاہ میں ان کی قدر اس طرح گر جائے کہ اب انہیں مشوروں سے خارج کر دو۔ یہ تیسرا نتیجہ نکل سکتا ہے جس کا یہاں سدے بات کیا گیا ہے کہ اعتماد کو ٹھیس نہ لگ جائے، اس لیے کہ انسان ہر چیز کا تاثر لیتا ہے۔ ایسا شخص لازماً یہ تاثر لے گا کہ اب میں ان کی گڈ بکس میں نہیں رہا، یا مجھ سے بات نہیں کرتے اور کبھی مجھ سے مشورہ نہیں کرتے۔ یہ چیز ان کے دل آپ سے دور کرنے میں بڑی مؤثر ثابت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ دلوں کے فاصلے اس اجتماعیت کے ذوف کا موجب ہوں گے جو آپ اللہ کے دین کے لیے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا انہیں بھی مشوروں میں شریک کیا کریں۔ کسی کو مشورہ میں شریک کرنا در حقیقت اس پر اظہار اعتماد ہے۔ آدمی کو جن کے خلوص اور فہم پر اعتماد ہوتا ہے ان سے ہی مشورہ کرتا ہے۔ اس ضمن میں چوتھی بات یہ فرمائی گئی کہ فیضا عظمتا فتوکل علی اللہ، پھر جب آپ کسی چیز کا عزم کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ ان کو مشوروں میں ضرور شریک کیجئے، البتہ آپ پر کوئی اپنا فیصلہ ٹھونسنے والا نہیں۔ مشورے کے بعد فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے۔ مشورہ اپنے نفس کے اعتبار سے ایسی چیز ہے کہ لازم نہیں کہ اس کو قبول کیا جائے، اس لیے تمام لوگوں کو مشورے میں شریک کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر ووٹوں کی گنتی سے فیصلہ کرنا ہوتا تب تو آپ کو چھلنیاں لگانی ہوتی کہ اگر سب پختہ اور ناپختہ لوگوں کو مشورہ میں شریک کر لیا گیا تو غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن جب فیصلہ صرف امیر کے ہاتھ میں ہے تو پھر لوگوں کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے انہیں ضرور مشوروں میں شریک کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے یہاں خامخواہ کھینچ تان کی ہے کہ امیر کے لیے مشورہ قبول کرنا لازم ہے، ان کے نزدیک گویا یہاں لفظ ہونا چاہیے تھا فائزہ اعظم تم، شاید اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے معاذ اللہ، اور اگر یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی شوشہ بھی یوں ہی علل ٹپ نہیں آ گیا، زیر حرر لفظ غالب چیدہ ام میں خانہ ہی اور گنجینہ ایمانی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ عظمتا میں یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر بڑی فیصلہ کن ہے۔ فرمایا جا رہا ہے فیضہ عظمتا فتوکل علی اللہ، بس جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ کر لیں تو اللہ پر توکل کیجئے، پھر یہ ہرگز نہ سوچئے کہ کس کی رائے مخالف تھی اور کس کی رائے حق میں تھی، اور یہ کہ اگر کسی کی رائے کے خلاف فیصلہ کر لیا تو اقامت دین کی گاڑی نہیں چلے گی۔ آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے معاملے کو اس کے حوالے کر دیں اور اسی پر توکل کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، باقی کسی کے ناراضگی اور رضامندی سے اور کسی کا ساتھ دینے یا نہ دینے سے کوئی فیصلہ کن فرق واقع نہیں ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔